بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك حجا حقا تعبدا ورقا، لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك، لبيك ذا النعمة الحسن، لبيك وسعتيك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، لبيك ذا المعرج، لبيك ذا الفواصل، لبيك إله الحق، لبيك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، يفقهوا قولي، آمين. الله آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيسے آپ سب، کیا حال آپ سب کے؟ آپ سب خیر عافیت سے ہیں؟ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب ایمان اور تقویٰ کے بہترین درجے پر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی بہترین حفاظت فرمائے، جہاں بھی ہوں خوش رہیں اور اللہ کا نام پھیلاتے رہیں ہر طرح سے، ہر جگہ پہ، جس جس طرح، جو جو کوشش ہے، آپ کے حالات ہیں، اس کام کو بھاگ بھاگ کر کریں، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، الحمدللہ، اور خوشی کے ساتھ، سکھ کے ساتھ، پھر دیکھیے کہ دل میں کیسے سکون آتا ہے. کیسا گزرا آپ کا ویکینڈ؟ کہاں گزارا آپ نے وقت؟ کیا کچھ کیا؟ جی یقیناً بزی ہوں گے، ہاں، لیکن کچھ کام ہوتے ہیں جو کہ بزی ہونے کے ساتھ ساتھ کرنے پڑتے ہیں اور ہماری ایوری ڈے لائف کی پرائیورٹیز میں سے ہوتے ہیں، رائٹ؟ اچھا، آپ نے قرآن اور فیملی کے ساتھ کیا، ٹھیک ہے. اور پارا سکس کمپلیٹ ہوا ہے، الحمد للہ، جی بالکل. اور اس کا ہوم ورک کیا ہے؟ کیا کچھ نیا کیا ہے؟ جلدی سے لکھیے. ماشاء اللہ، آپ چھ بارے آپ کے کمپلیٹ ہوئے، تو آپ لوگوں کو تو بہت آگے اب آ جانا چاہیے. کچھ ایسا کام ہوا ہے، کچھ تزکیہ ہوا ہے، کچھ عقیدہ مور پختہ ہوا ہے، کوئی ایسا کام کیا ہے جو اپنی کسی عادت کو چھوڑنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ چھوٹی ہے اب، اور کوئی نیکی کی طرف آ رہی تھی تو وہ نیکی میری اب عادت بنی ہے، کچھ ایسا ہوا؟ جلدی سے لکھیے. آج کا دن اپنے ایکسپیرینسز لکھنے کا دن ہے کہ آپ نے ویکینڈ پر کیا کیا، چاہے وہ ایک لفظ لکھیں لیکن کچھ نیا لکھا کیجئے، ٹھیک ہے؟ ट्राइंग टू इम्प्रूव, अल्हम्दुलिल्लाह। हर वक्त कोई चीज आपके दिल में कचोका मारती है कि नहीं, पहले मैं ऐसा करती थी, अब मुझे ऐसा नहीं करना। कुछ ऐसा फील होता है, जमीर उछलता है। अगर कोई गुनाह हो रहा होता है तो क्या इस चीज की फीलिंग होती है कि मैं कुछ गलत कर रही हूं, और क्या इतनी पावर आ गई है कि उस वक्त उसको छोड़ दूं? कैसी फीलिंग है? अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, जब शुरू में दुआएं मांगते हैं ना हम, तो गौर से कीजिए दुआ, और वो भी कुरान की मजलिस से पहले और आखिर में और बीच में मांगी हुई दुआ बहुत ज्यादा कबूल होती है। हम जो ये मांगते हैं ना, यफ़क़हु क़ौली, बहुत गौर से सुना कीजिए, ठीक है? वो समझ सके उसको, यानी जो बात करें अल्लाह ताला इतनी तासीर डाल दें कि वो बात को समझ सके, ठीक है? तो जो भी दुआ मांगे समझ के, और ये दुआ मांगने के बाद फिर अपना अगला काम करें, लेकिन हर काम के लिए पहले दुआ करें, अपनी नियत को चेक करें, अपने इखलास को चेक करें, अपने इरादों को चेक करें, और फिर अपने कामों की लिस्ट बनाएं और फिर आगे भाग जाएं, क्योंकि ये याद दहानी है, ठीक है? हम हर रोज भूलते हैं। देखिए, एक सहाबा है, उनकी जिंदगी है कि जब भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से पूछते थे आज किसने इयादत की, तो कुछ कहते थे कि अल्लाह के नबी हम तो आपके पास सीधा आ रहे हैं, मगर कौन कहते थे कि मैं बीमार की इयादत से वापस आ रहा हूँ। हाँ, किसी को याद? कोई एक थे ना जो कहते थे कि मैं तो इयादत करके वापस आ रहा हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते थे आज कोई किसी के जनाजे में गया तो कौन कहते थे कि मैंने जनाजा पढ़ा है और फिर सदका भी किया है? जी जी हजरत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु। तो ये के ये हमारे लिए एग्जाम्पल्स हैं। और आखिर बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमने काम नहीं किया, हम तो सीधा आपके पास आ रहे हैं, लेकिन कोई ऐसे भी तो है ना जो कहते हैं कि जी हमने सब काम किए। तो हम अपना मयार उधर रखें जहां पर ऊंचे लोग हैं, जहां पर जिनके दर्जे ऊंचे हैं, जो अजीम लोग हैं, ठीक है? अपने आप को नीचे न रखिए। कहने का मकसद सारी बात का ये है कि दो तरह के लोग हैं दुनिया में, एक है जो अजीमत के रास्ते पर जी रहे हैं और एक है जो आम लोगों की तरह जी रहे हैं। आपने कहाँ पर रहना है? आपने अजीमत के रास्ते पर रखना है, ठीक है? मुहसिना बनकर जीना है। और आम लोगों का दर्जा तो बहुत ज्यादा लोगों का है, ठीक है? लेकिन आपने ऊंचा बनना है, ठीक है, इंशाल्लाह ताला। और देखिए कि ये काम जब आप सोच ऊंची रखते हैं ना, तो अल्लाह ताला के लिए रास्ते भी आसान कर देते हैं और आपको फिर उड़ना भी सिखा देते हैं। अगर आप सोच ही एक बबल में रखेंगे, आप देखिए कि अगर आप एक जगह भी एक बबल में रहते हैं तो आपके आस पास के इर्द गिर्द के वो छोटे से लोग, थोड़े थोड़े से लोग नजर आते हैं, लेकिन जब आप जहाज में बैठते हैं ना तो आपको वो जगह नजर आती है, लेकिन जब जहाज थोड़ा सा ऊपर उठता है ना तो वो जगह, वो आबादी कितनी ज्यादा दिखती है ना, कि मैं एक बबल से निकल कर हो अभी तो कितने ढेर सारी दुनिया है जहां तक पैगाम भेजना है मैंने, जहां तक मैसेज भेजना है। मैं तो उधर एक छोटे से इलाके में रहती हूँ जहां पर थोड़े से लोग हैं, मैं समझती हूँ शायद बहुत सारों को पैगाम पहुंच गया, ये बात नहीं है। जब आप थोड़ा सा ऊपर उठते हैं तो आपको पता चलता है अभी बहुत सारे ऐसे हैं जिन तक के मैसेज अभी गया भी नहीं। अल्लाह का पैगाम मैंने बहुत सारी जगहों पर पहुंचाना है, चाहे बोल कर पहुंचाना है, चाहे लिख कर पहुंचाना है, चाहे कह कर पहुंचाना है, चाहे खामोश दावा करना है, ठीक है? तो आप लोग कर रही है सब? फिर खामोशी। हाँ, चलिए अभी हम आपकी अटेंडेंस लेते हैं ताकि आप लोग जरा जाग जाए इंशाल्लाह, ठीक है? आप लोग अपनी लबाई के लिए रेडी रहिए, शुरू करते हैं अपनी अटेंडेंस इंशाल्लाह। अतीबा एजाज, हाजरा आसिफ, अबीर याकूब, फरीहा इकबाल, कुरतुल्लैन इकबाल, निकत इकबाल, शहराज अफगैन, आलिया अशरफ, अमतुल बसीर, फरहीन, सुमेरा जीवा, फिरोजा सनाउल्ला, मारिया उमर, मरियम बीबी, नादिया नाज, फातिमा रमला खतीब, सबीन आबिद, कुत्सिया इमरान, सालिहा बेगम। आप लोग सब अपनी अटेंडेंस लगाइए, और अगर किसी का नाम सही नहीं है तो आप लोग अपना नाम सही लिख कर अपनी स्टैंप लगा दीजिए इंशाल्लाह। और हमारे साथ सिस्टर हैं आज अपनी फेवरेट आया शेयर करने के लिए। जी, अगर आप रूम में हैं तो प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए, मैं माइक रिलीज करती हूँ और आप प्लीज माइक पर आइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह हमने सूरत मायदा कंप्लीट की है और वो अहकामात से भरी हुई सूरत है, और हर हुक्म के बाद तकवा पर कायम रहने का हुक्म भी दिया गया है। अल्लाह के अहकाम को जो का तो ही माना जाए और उसमें किसी किस्म की कमी बेशी ना की जाए। आम तौर पर क्या होता है कि जैसे हालात पैदा हो जाएं या माहौल के मुताबिक अहकाम को बदल दिया जाता है, जैसे जैसे दूसरी कौमों ने किया। तो मेरी फेवरेट आयत आयत नंबर दो है, जिस सूरत मायदा की आयत नंबर दो है, जिसमें अल्लाह सुबहान तआला ने अपनी निशानियों को جیسے یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي والقلائد ولا آمین البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. इस आयत में अल्लाह सुबहाना ताला ने अपनी निशानियों की बेहरमती से मना फरमाया और हुरमत के महीनों के बारे में भी हुक्म दिया गया है कि हुरमत के महीनों में जैसे लड़ाई झगड़ा वगैरह को हराम करार दिया गया है। अगर इन खास महीनों की हुरमत को बरकरार रखते हुए इसका अमल अपने ही घर से शुरू किया जाए तो इसका बेहतरीन नतीजा सामने आए, जिंदगी रब की रजा के मुताबिक गुजरने लगे और किसी के बुरे रवैयों को बुलाकर उसके साथ भलाई का रवैया रवा रखा जाए, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा और इसका तकवा इख्तियार किया जाए। और इस आयत में नेकी के कामों में मदद का हुक्म दिया गया है, और ये सिर्फ कहने की बात ना हो बल्कि खुद पर इसको अप्लाई करके दूसरों के लिए एक बेहतरीन नमूना बनकर दिखाया जाए, और किसी के जुल्म में या उसकी बुराई में उसको रोकने के बजाय उसकी हैसियत देखकर अपनी आंखों को बंद ना कर लिया जाए। अगर हम कि अब हम क्या करें कि वो तो कोई हमारा करीबी है, इससे हमको कोई दुनियावी मफाद है तो उसको कैसे रोकें, बल्कि अल्लाह का डर और अल्लाह पर तवक्कल हो जाइए। और दुआ है कि अल्लाह सुबहान तआला हमको अपना तकवा अता फरमाए और कुरानी अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी आयत है आपकी, और हलाल और हराम और हर चीज़ एक खुलासा है सूरत मायदा का, और इसमें ये कि डूज एंड डोंट्स बहुत सारे हैं और हर चीज पर एक ही चीज गालिब आती है, और वो क्या है जो काम करने में आसानी देती है, और वो क्या है कि इत्तकुल्लाह, ठीक है, अल्लाह का खौफ और अल्लाह का डर वो कामों को आसान करता है। और अगर हम इस चीज को याद रखेंगे और इवन छोटी सी स्लिप्स पर लगा के अपने घर में मुख्तलिफ जगहों पर लगा के लिख कर लगा दीजिए, क्योंकि ये जो चीज है ना यही मुश्किल से मुश्किल काम को आसान भी करती है, और अगर हम नहीं कर रहे होते तो करने करने के काबिल बनाती भी है। अगर एक इंसान ये काम नमाज है, क्योंकि नमाज फराइज में से, इसलिए मिसाल जहन में नमाज की आती है ना, तो नमाज पढ़ना भी, नमाज कायम करना या जिस तरह आप नमाज अदा करते हैं, कुछ के लिए बहुत इजी होता है लेकिन कुछ के लिए आसान है, लेकिन जो पढ़ते हैं पता नहीं वो कबूल होती है कि नहीं होती है, ये कौन बताता है, ये आपके दिल का तकवा बताता है, ठीक है। इसी तरह रोजा है, इसी तरह जकात है, और बाकी तमाम फराइज जो इबादात में है या मुआमलात में है, मिलने जुलने की या मुआशरती अहकाम है, ठीक है, इन सब में एक ही चीज गालिब आती है और वो तकवा है। आज की जो आयत आपने शेयर की है उसमें हर चीज आ जाती है। आप देखिए सूरत मायदा बहुत खूबसूरत और जामे सूरत है, ठीक है, इसमें ना सिर्फ हलाल हलाल हराम है, बल्कि अल्लाह ताला कहते हैं ना हलाल का जिक्र है बल्कि पाकीजा और तैयब भी है साथ। हम हलाल और हराम को तो समझते हैं लेकिन पाकीजा और तैयब को भूल जाते हैं बहुत जगहों पे, ठीक है, तो ये चीज के अल्लाह बहुत ही आला और उम्दा चीज हमारे लिए रख दी। वो उन 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 चीजों को अपनाना, फिर शराब, जुआ और जितने भी लव किस्म के काम है, हराम काम है, जो शैतान के फंदे हैं, उनसे बचना। फिर ये तमाम सूरत का एक तरह से खुलासा है, ठीक है। फिर शिकार की बात आती है, समुंदर के जानवर की बात आती है जो हलाल है, फिर उसकी सवालात की बात आती है। बहुत जगह पर सवाल बहुत ज्यादा नहीं करने हैं, और बुतों के नाम पर जानवर कुर्बान करने की बात आती है। फिर मौत के वक्त की वसीयत की बात आती है, हजरत ईसा की दावत, और फिर और तमाम मोजजात की बात जिन पर हमारा ईमान है। हाँ, अब ये सारे इतने ज्यादा अहकामात है, अब इंसान कैसे करेगा? इसकी तदरीज सिखा दी, एकदम नहीं आयात ये सारी नाजिल हुई थी, ठीक है, आराम आराम से। और एक दिल में कितनी समा सकती है, और उसमें कितना इंसान उसको जज्ब कर सकता है, उसके साथ साथ ये अहकाम थे। लेकिन हमारे करने का काम क्या है कि जो काम कर रहे हैं वो इख्लास के साथ, जो सीखा है हमने, ठीक है, और उसके बाद जो आगे करना है उसमें अल्लाह का खौफ और अल्लाह का डर। अपनी नियतों को चेक करिए, कीजिए दोबारा, और जो काम करेंगे वो इसी तरह अल्लाह के डर से, इत्तकुल्लाह, चाहे वो रमजान में है, चाहे वो गैर रमजान में है, चाहे वो हमारी नमाज से मुतल्लिक है, या चाहे वो हमारे बच्चों से मुतल्लिक है, या लोगों से मुतल्लिक है, ठीक है। अगेन यही होगा कि इसका तरीका यही होगा कि अकीदा इतना पुख्ता हो कि आप उसमें फर्म रहेंगे, उसमें आपको ढीला नहीं होना। लेकिन जहां पर आपने कदम बाहर निकालना है या मैसेज पहुंचाना है, उसमें आपको इतना नरम होना है जैसे एलोवेरा खाई हुई आपने, जैसे एलोवेरा बाहर से कैसे होती है, कांटेदार होती है, सख्त होती है, अंदर से कैसे होती है, आप लोग सुन रहे हैं, अंदर से कैसे होती है, एक मोमेन अंदर से कैसे होता है, सॉफ्ट जेली की तरह। कितना फायदा देता है एलोवेरा, क्या फायदा देती है जी? जितनी नरम होगी उतना फायदा, ठीक है। तो लोगों से ताल्लुकात इंतहाई नरमी इसी तरह, लेकिन अपने अकीदे और इबादात में इंतहाई सख्त बाहर की तरह, ठीक है, इस तरह मोमिन। और अगर कोई तकलीफ पहुंचती है तो लोगों के साथ इंतहाई नरम इसी तरह, अंदर की तरह सॉफ्ट जेल। लेकिन इवन घर में भी एक तकलीफ पहुंचती है तो सबके साथ फिर भी नरम, लेकिन जायनमाज पर बैठकर अल्लाह के सामने बेशक दिल को रोएं, शिकवा करें, अल्लाह से मदद मांगे, जिस तरह हजरत याकूब ने किया था। याद है हजरत याकूब ने अल्लाह से दुआ की थी, ठीक है। चलिए इंशाल्लाह हमारे पास अब आगे आपके यहाँ तजवीद का सेशन है विद सिस्टर हिना, आप लोग अब रेडी रहिए अपनी तजवीद के लिए। इंशाल्लाह अगले सेशन की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। इंशाल्लाह हम रीडिंग करेंगे आज। थोड़ा सा रिमाइंड कराएं, हमने कहा क्लास है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से तक। आज हम इंशाल्लाह आयत 17 से स्टार्ट लेंगे। इंशाल्लाह 3 से लेकर आज हम करेंगे आयत नंबर 22 तक। सुनाना है, रेस कर लीजिए, माशाल्लाह हैंड रेडी है। कि मैं माइक छोड़ती हूँ। 17:22
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يسرمنها مصبحين إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يسرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرصكم إن كنتم صارمين. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام، جزاك الله خيرا. جي أبا زارية ميريا. اوكي الحمد لله. اس میں آپ نے نا سب سے پہلے آیا نمبر دیکھے، ایکچولی اگر لیٹرز کو دیکھا جائے تو آپ کے مخارج کوائٹ بیٹر، لیکن کچھ اور ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر آپ نے کرنی ہے. ایک تو لینتھ ہے، ٹھیک ہے نا، ان حرکت، یہ اس کو اسٹریچ کریں گے، تو حرکات کر کے پڑھیں گے. پھر اسی آیت بیٹھا یس ری مون نہا، یہ جو لام ہے یہ تھا، تو آپ دیکھیں کہ لام الف کے ساتھ لام رفن یس ہارا یون نہا، لام کو آپ نے شروع کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے ورڈ ہے، آواز آ رہی ہے میری؟ اوکے، میں وہ تو عليها. آپ کا اسٹریچ ہو گیا تھا، فف عليها. پھر ربك هو کو بھی آپ نے شارٹ کر کے پڑھنا ہے، یہ بھی تھوڑا ربك هو ہیمو، یعنی دیکھا جائے نا تو جہاں وہ آپ اسٹریچ ہو رہا ہے، جو وہ اسٹریچ نہیں، تھوڑا سا کوئک نیکسٹ لیٹر کے ساتھ. چیز جس کے اوپر آپ نے پریکٹس کرنی ہے وہ ہے، اگر جیسے آپ رکتے ہیں نا کہ اذ اقسمو، تو آگے کی بجائے پیچھے سے بلٹائیں، یعنی اذ اقسمو پھر آگے کنٹینیو کریں. یہ ہے کہ آپ اصحاب النار کریں، یعنی اگر آپ کسی پوائنٹ پہ وقف کر رہے ہیں تو ہر جگہ پر آپ آگے سے نہیں شروع کر سکتے، بعض اوقات آپ کو پیچھے سے ادا کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. تو سینٹینس کو میننگ کے حساب سے دیکھ کے دوبارہ سے پھر اسٹارٹ نہیں لیں، ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیرا. آپ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. تبارك الله.
وياكم بارك الله فيكم. جي It's good, mashallah. تو کپل لیٹرز پر پریکٹس کرنا ہے. سب سے پہلے را کے اوپر پریکٹس کریں، جو را کا مخرج ہے وہ تھوڑا سا ویک ہے، جیسے ورڈ ہے علی حرم مخرج پہ، یعنی تھوڑا ورک آؤٹ کرنا ہے. میر را بیک، ٹھیک ہے، را پہ پریکٹس رکھیں، یہ تھوڑا ویک ہٹ ہو رہا ہے. پھر اسی طرح سے کاف کا جو لیٹر ہے مخرج کو ہٹ کریں گے نا، تو ایئر اور ساؤنڈ پریشر آؤٹ سائڈ ہونا، یوں اندر کی طرف نہیں، ان کو باہر ہے. اوکے، روم ماس بریک ہو رہی. میں نے آپ کو ان کا سواد، ان تین حروف کے اوپر آپ نے پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ جو ہے کسرہ کے اتمام کے اوپر پریکٹس کریں, جیسے نیغدو, یعنی کسرہ آپ نے تھوڑی اور باریک کری, نیغدو علی سیکھم, جب ہم پڑھیں گے تو ای جو ہے اس کو آپ نے کسرہ کو اتمام کرنا, باقی لیٹرز وغیرہ ان کی لیکن مزید شارپ کر کے پڑھیں. اسی طرح سے ضمہ جو ہے وہ بھی آپ نے مزید سنا ہے, ہو ایک لپس کا سرکل ہے اور ایک آپ نے اندر سے ٹنگ کو سرکل کرنا ہے, ٹھیک ہے, لپس سرکل ہونا چاہیے, او ساؤنڈ اور اندر سے ٹنگ او کی طرف لے کر جائیں, طرح سے, ٹھیک ہے. تو جو ہے وہ پر آپ نے زیادہ پریکٹس کرنی ہے, کچھ لیٹرز کے مخارج پر بھی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. جی نیکسٹ سسٹر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبارك الله فيكم. It's good, ما شاء الله تبارك الله. آپ کے نا یعنی مخی ہیں, آپ صفات کے اوپر تھوڑا پریکٹس کرنا ہے. آپ نے صفات پہلے پڑھی ہیں کبھی؟ صفات آپ نے کبھی اسٹڈی کی ہیں؟ علاوہ جو ہیوی لیٹر تھوڑی اور ہیوینس آپ فریز کریں, ہیوینس کو ڈیپ کو اوپر اٹھا کے, یعنی ڈیپسٹ پارٹ جو ہے وہ تھوڑا سا اور چاہیے. پھر سیکھم, یہ را بھی تھوڑا آپ کا لائٹ تھا. نیو دو بین آپ کا تھوڑا سا, یہ آپ نے ہیوینس پریکٹس, اس آپ کی کسرہ میں لگ رہا تھا کہ مزید چیزیں سے اس کو مزید تھوڑا سا باریک ہونا چاہیے. فا ہے جیسے بتایا, فا میں بھی بالکل ایسے ہی آپ نے ساؤنڈ کو رن کرنا اور ایئر بھی اس میں باہر چیزیں ہوتی ہیں, یعنی ساؤنڈ بھی رن ایئر بھی بار. تو فا ف دو ف ف ف علیہا طائفٌ, ٹھیک ہے, اس کو بھی پریکٹس کریں. جزاک خیر. نیکسٹ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. أصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حرسكم إن كنتم صارمين.
جی جزاک اللہ بارکم. بس میری جی اس اللہ مخارج میں آپ پر پڑھنا ہے حسن حلق سے تھوڑا سا ہم آواز آ رہی ہے میری؟ اوکے جی تو میں لیٹرز کی بات کری تھی کہ دو لیٹرز کے مخارج کے اوپر کام کرنا ہے. ایک تو ہا جو اقصر اس میں بہت زیادہ ہا کا ٹچ ہے تو اس کے اوپر تھوڑی پریکٹس کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ لیٹر ال بھی تو اچھا آ رہا تھا لیکن اعوذ تھوڑا زا کا سا ٹچ تھا تیت جو ہم نے اوپر ناروں سے اور اعوذ اس میں پھر سے جو کا کلکلہ سمو سٹرانگ تھا تو سمو پھر جو اینڈنگ جی آواز اس میں نا اس میں آپ کلا نہیں آئیے اس کو بالکل تھوڑا سا اس کو فاصوری فتناد ایک جگہ ہوگی فاعائف یہاں پر علیہا طائف. اوکے ٹھیک ہے. مجھے مزید تو ہینڈ ریز نہیں آ رہے نظر. کوئی اور سنانا چاہ رہا ہے؟ آئی ڈونٹ نو وائس کافی بریک ہوتی ہے لیکن مجھے بالکل آئیڈیا نہیں ہے کیونکہ تو مجھے نہیں پتا کہ آواز کس میں میری ٹھیک سے یا ابھی بھی نہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ. سسٹر ہنا آپ بتائیے آپ کو میری وائس آ رہی ہے؟ آپ تک وائس پہنچ رہی ہے؟ ایٹ لیسٹ ہمیں آئیڈیا ہو کہ الحمد للہ. سو دیٹ مینس آپ کی وائس ٹرانسمٹ ہونے میں تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے. ہاؤ اباؤٹ اگر آپ ہمیں ویز آئی کیو سے جوائن کر کے اور اس کو ٹرائی کریں ان شاء اللہ. ہمیں لگتا ہے جب سسٹرز ریڈی ہوتی ہیں اسٹوڈینٹس ماشاء اللہ سنانے کے لیے اور پھر جب آپ ان کی اصلاح کر رہی ہوتی ہیں اور وائس اوکے نہیں ہوتی ہے تو ایک اندر سے بے چینی ہوتی ہے نا کہ وائس پہنچ نہیں رہی, اصلاح ہو رہی ہے, کون سا پوائنٹ ہے جو کریکٹ کیا گیا ہے, رائٹ؟ تو اگر ہم اس کو مزید اور بہتر کر سکیں انشاءاللہ. سو لیٹس سی ہم ویز آئی کیو میں انشاءاللہ کلاس کرتے ہیں, ٹھیک ہے؟ سب ہم سب وہاں پہ انشاءاللہ ایٹ لیسٹ اسٹارٹ ود دا تجوید سیشن, ٹھیک ہے؟ تاکہ کسی کو ادھر کسی کو ادھر نہ لینا پڑے. ہم سب وہاں پہ انشاءاللہ مائک لے کے سنائیں گے اور سسٹر ہینا وہیں پہ اصلاح کریں گی, ٹھیک ہے سسٹر ہینا؟ दिस वे चेंज जी बिल्कुल, क्योंकि ऑब्वियसली आपको फिर यहाँ से भी आवाज नहीं जाती होगी और आपको ये परेशानी होती होगी कि मेरी आवाज जो मैं करेक्शन कर रही हूँ वो पहुंच भी रही है या नहीं, तो मोस्टली हम नहीं सुन पाते हैं. सो इंशाल्लाह विल सी कि हम इस सेशन से और ज्यादा फायदा उठा सकें इंशाल्लाह. ठीक है, सो विल श्योर ट्राई और बेस्ट इंशाल्लाह. अल्लाह नोज बेस्ट कि किस चीज में क्या हिकमत छुपी हुई है, और हमारा ईमान है कि हर चीज में उसकी तरफ से हमें खैर ही खैर मिलनी है. ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह से हम इस पर भी अजर की उम्मीद रखते हैं. चलिए बारकल्लाह फीक, इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ बढ़ते हैं. हमारा खुलासा कुरान का सेशन, ठीक है, और आज हमने इंशाल्लाह सूरतुल अनआम स्टार्ट करनी है. सो अपने मुसहफ के पेजेस को थोड़ा सा पीछे पलट लीजिए और सूरतुल अनआम ओपन कर लीजिए. इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं फ्रॉम आया 1. ठीक है, छोटा सा सेशन है आज का क्योंकि मक्की सूरा है. सो एज कम्पेयर टू पिछली मदनी सूराज इट्स अ स्मॉल सेशन. इंशाल्लाह शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ساتویں پارے کا سیکنڈ روپ ہے, سورة الانعام سے شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. شروع اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیروں اور روشنی کو. پھر بھی وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں وہ اپنے رب کا شریک بناتے ہیں. وہی ہے ذات جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا, پھر ایک مدت مقرر کی, اور ایک مقرر مدت ہے اس کے پاس, پھر بھی تم اس کے بارے میں شک کرتے ہو. سورت الانعام کا مزاج سورت مائدہ سے بالکل مختلف ہے. سورت مائدہ مدنی دور کی بھی آخری دور کی صورتوں میں, حلال حرام کی صورتوں میں سے تھی, جبکہ سورت الانعام مکی دور کے اس دور کی صورت تھی کہ جب معجزات بہت زیادہ مانگے جا رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر توحید کی بہت باتیں بتائیں. اس سورت کی ہر آیت کے ساتھ 70,000 فرشتے نازل ہوئے. اس سورت کا انٹروڈکشن ہم سبیل الجنہ میں بہت ڈیٹیل سے کر چکے کہ کس طریقے سے مکی دور کی صورتوں کو ہم پہچانیں گے, جبکہ مدنی دور کی صورتوں کا وقت ہمیں زیادہ پتہ ہوتا ہے, مکی دور میں ایسا نہیں تھا. تو صورت کا مزاج بتاتا ہے کہ یہ صورت اس دور کی صورت تھی کہ نشانیاں مانگنے کا بہت تذکرہ تھا. تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کائنات میں پھیلی ہوئی اپنی نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور وہی اللہ ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے. وہ جانتا ہے تمہارا چھپا ہوا اور تمہارا ظاہر, اور وہ جانتا ہے جو تم کماتے ہو. اور نہیں آتی کوئی نشانی ان کے پاس رب کی آیات میں سے, لیکن وہ اسے منہ پھیر لیتے. نشانیاں مانگتے تو بہت ہیں, لیکن جب آتی ہیں نشانیاں تو اس سے نصیحت نہیں لیتے. بس تحقیق چھٹلا چھٹلایا انہوں نے حق کو جبکہ ان کے پاس آیا. بس ان قریب آئیں گی ان کے پاس خبریں اس بات کی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. یعنی آج یہ نشانیاں مانگتے ہیں, جب اللہ کا پکڑ آئے گی تو پھر ان کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ بات ہو گئی جس کو یہ ناممکن سمجھتے تھے. کیا اور نہیں انہوں نے دیکھا کتنے ہلاک کیے ہم نے ان سے پہلے کرن, کہ جن کو ہم نے زمین میں بہت زیادہ قرار دیا ہوا تھا, اور ایسا تو اب کسی اور کو دیا بھی نہیں. اور ہم نے آسمان کو ان کے اوپر برسنے والا بنا کر بھیجا, اور ہم نے بنائی نہریں بہتی ہیں ان کے نیچے. پھر ہم نے ان کو ہلاک کیا ان کے گناہوں کی وجہ سے, اور ان کی جگہ دوسرے قرن مقرر کیے. یعنی اللہ کی نعمتوں کو جب قومیں فار گرانٹیڈ لے لیتی ہیں تو وہی نعمتیں لوگوں کے لیے عذاب بن جاتی ہیں. اور یہاں ہائی لائٹ کرنے کے قابل ہے, فاہلکناہم بذنوبہم, اللہ گناہوں پر پکڑتا ہے لوگوں کو, اور پھر اس طرح پکڑ لیتا ہے کہ نیست و نابود کر کے ان کی جگہ پھر دوسری چیزوں کو لے آتا ہے. ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس, اور اگر ہم نازل کرتے ان پر کوئی کتاب کے صفوں میں لکھی ہوئی, پھر وہ اس کو چھو بھی لیتے اپنے ہاتھوں سے, پھر بھی کہتے وہ لوگ جو کافر ہیں کہ نہیں ہے یہ مگر جادو کھلا. یعنی کہتے تھے یہ زبانی قرآن کیوں دیا جاتا ہے, ہمیں لکھا ہوا دے دیں بک فارم میں. کہا اگر بک فارم میں آ بھی جاتا چھو بھی لیتے پھر بھی نہ مانتے, کیونکہ ماننے والا دل جو نہیں تھا. بس کہا کافروں نے یہ نہیں ہے مگر جادو کھلا. اور انہوں نے کہا کیوں نہیں اتارا کہ اس پر فرشتہ,
अच्छा, अगर हम उतरते इस पर कोई फरिश्ता तो फिर तो काम ही पूरा हो चुका होता, यानी वो तो फिर मौत का ही फरिश्ता इन पर नाजिल होगा और फिर ये ढील ना दिए जाएंगे। और अगर हम इसको करते फरिश्ते की सूरत में तो आखिर वो भी तो बशर ही होता, यानी इनके ऊपर नबी इंसान की जगह फरिश्ता आता तो वो फरिश्ता भी तो इंसानी रूप में आता, फिर भी वो शक में ही रहते जिसमें के वो पड़े हुए, यानी मामला तो फिर भी नहीं बदलना था, शक तो इनके दिल का तब भी दूर ना होता। और अब अल्लाह के नबी को तसल्ली दी जा रही है, आप इनके मजाक उड़ाने पर गम ना करें, वलकद इस्तुखज़िया बिरुसुलि मिन क़ब्लिक, और आपसे पहले भी मजाक उड़ाया गया रसूलों का, बस घेर लिया उन लोगों को जिन्होंने मजाक उड़ाया उसमें से उस चीज ने जिसका वो मजाक उड़ाते थे, यानी मजाक उड़ाने वालों की आदत है, आप इसकी परवाह ना करें। कुल सीरु फिल अर्दि सुम्मा मंज़ुरु कैफ़ काना आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, फिर घूमिए फिरिए जमीन में और देखिए कैसा अंजाम हुआ झुटलाने वालों का, पूछिए इनसे किसका है जो कुछ आसमानों और जमीन में है। अब ये तो कोई जवाब ना दें तो फिर आप खुद ही कह दें, कुल लिल्लाह, कह दीजिए कि अल्लाह का है। कौन सा अल्लाह? अमूमन दुनिया में किसी के पास कोई मलकियत कुछ हो तो वो बहुत जालिम और जाबिर होता है, लेकिन अल्लाह ताला की जात जिसके पास इतना कुछ है, इसके बावजूद उसका हाल क्या? कतब अला नफ्सिहिर रहमा, उसने अपने नफ्स पर रहमत को लिख लिया, और अलबत्ता जमा करेगा तुमको क्यामत के दिन जिसके आने में कोई शक नहीं। हाँ, वो लोग खसारे में ले गए अपने नफ्सों को जो ईमान नहीं लाते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला के अर्श पर एक बात लिखी हुई और वो क्या है कि रहमती गलबत गजबी, कि मेरी रहमत मेरे गजब पर भारी है। देखा जाए तो अल्लाह की रहमत के रूटीन लाइफ, हम बीमार तो कभी कभी होते हैं, सेहतमंद तो हमेशा रहते हैं, भूखे तो कभी सोते होंगे, पेट भर के सोते हैं हमेशा, अमन चैन अमूमन होता है, जंग तो कभी मुसल्लत होती है। अल्लाह की रहमत क्या है कि हमारी रूटीन लाइफ, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, बाथरूम में जाते हैं, घर साफ करते हैं, सब ठीक चल रहा है, ये अल्लाह की रहमत की वजह से है। और इसी रहमत का एक इजहार किया कि क्यामत का दिन आए और अच्छे कामों के वालों को उनके बदले दिए जाए, और जिन्होंने खसारे में अपने नफ्सों को फिर उनको अल्लाह ताला वहां जाके पकड़ेगा, ये भी उसकी रहमत का हिस्सा है। वलहु मा सकन फिल लैली वन नहार, और उसी का है जो रात और दिन में बसता है, और वो खूब सुनने और खूब जानने वाला है। कह दीजिए कि अल्लाह को छोड़कर मैं किसी और को वली बना लूं, कि जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया वो खिलाता है और नहीं खिलाया जाता। कह दीजिए कि बेशक मुझे तो इसका हुक्म दिया गया कि मैं वो पहला बन जाऊं जो मुसलमान हुआ, और ना मैं मुशरिकों में से हो जाऊं। कह दीजिए कि मैं इस बात से डरता हूं अगर अपने रब की नाफरमानी करूं कि मुझ पर यौम अजीम का अजाब आ जाए। मैं युसरफन हो जाऊं मैं इस दिन फकद रहमा, और जिससे उस दिन का अजाब हटा दिया गया उस पर रहम आग हो गया, और यही है असल में बहुत बड़ी कामयाबी। और अगर अल्लाह तुझे कोई जरर देना चाहे तो कोई उसको हटा नहीं सकता मगर वही, और अगर वो खैर देना चाहे तो वो इस पर कादिर है, क्योंकि वो काहिर अपने बंदों पर और वो हकीम और खबीर है। क्या पता चला कि दुख सुख खुशी गम आफियत बीमारी सेहत परेशानी औलाद का गम औलाद की खुशी हर चीज अल्लाह के रास्ते से आएगी, तो जिसने रब को राजी कर लिया फिर रब उसके साथ जो भी मामला करेगा वो खैर का ही होगा, कुछ मिले या कुछ छिने दोनों में अल्लाह की रजा होगी। कह दीजिए कौन सी चीज ज्यादा बड़ी है गवाही में? कह दीजिए अल्लाह, यानी अल्लाह की गवाही से बड़ी किसकी गवाही होगी? वो गवाह है मेरे और तुम्हारे दरमियान, वही किया गया मेरी तरफ ये कुरान ताकि मैं तुमको डराऊं इसके जरिए और जिसको ये पहुंचे। क्या तुम इसकी गवाही देते हो कि अल्लाह के सिवा कोई दूसरा माबूद है? कह दीजिए नहीं, मैं इसकी गवाही नहीं देता। तो कह दीजिए फिर बेशक वो इलाहु वाहिद है, और बेशक मैं बेजार हूँ उससे जिनको तुम शरीक बनाते हो। यहाँ तक तौहीद की गवाही दी, अब रिसालत की देगी। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, वो लोग जिनको किताब दी गई वो इस नबी को इस तरह पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं, इसके बावजूद वो लोग जिन्होंने अपने नफ्सों को नुकसान में रखा वो इस पर ईमान नहीं लाते, यानी यहूद इतनी बड़ी हकीकत को ना पहचान सके और मक्का वाले अल्लाह के नबी की रिसालत को ना पहचान सके। और कह दीजिए कौन बड़ा जालिम उस शख्स से जो झूठ बोले अल्लाह पर या उसकी आयतों को झुठलाए। झूठ बोले अल्लाह पर से मुराद क्या है? नबी होने का दावा करे, झूठी नबूवत का दावा, जैसा कि ये कहते थे अल्लाह के नबी के बारे में। तो कहा अच्छा ठीक है, मान लेते हैं कि इसने झूठी नबूवत का दावा किया है, तो ये तो सबसे बड़ा जालिम है। और अगर ये नहीं है तो औकज़्ज़ब भी आयाती ही, ये कौन है? कौम है मक्का वाले। तुम इस कुरान की आयतों को ना मान के या तुम बड़े जालिम बन रहे हो या ये शख्स झूठी नबूवत का दावा करके जालिम बन रहा है। इन्नहु ला युफ्लिहुज़ ज़ालिमून, दोनों सूरतों में अंजाम एक ही है कि जालिमों को फलाह नहीं मिलती। कैसे होगा क्यामत के दिन. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. और जिस दिन हम जमा करेंगे उन सबको और कहेंगे किधर है वो शरीक जिनको तुम शरीक बनाते थे, जिनके बारे में तुम ये दावे करते थे. फिर नहीं होगा उनका कोई उजर या बहाना सिवाय इसके قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا. वो कहेंगे अल्लाह की कसम जो हमारा रब है, मा कुन्ना मुशरिकीन, हम शिर्क ना करते थे. ये कब होगा? मैदाने मक्षर के बिल्कुल इब्तिदा में. जान छुड़ाने के लिए कसम खा लेंगे कि हम तो शिर्क ही नहीं करते थे. अल्लाह ताला कह रहे देखो उनसुर कई फका जब अनफुसीम, देखो देखो कैसे अपने नफ्सों पर झूठ बोलते हैं और खो के इनसे जो के ये झूठ बांधते थे. बात इनमें ऐसे हैं जो बड़े गौर से आपकी तरफ कान लगाते हैं और हमने उनके दिलों के ऊपर पर्दे कर दिए इस बात के कि वो इसको समझे, क्योंकि इनके कानों में बोझ है और अगर वो हर निशानी देखेंगे फिर भी मन नहीं लाएंगे. और यहाँ तक कि जब वो आएंगे आपके पास तो आपसे झगड़ा करेंगे. कहते हैं वो लोग जो काफिर हैं कि नहीं है ये मगर पिछले लोगों की कहानियां. वो खुद भी इससे रोकते हैं और दूसरों को भी इससे रोकते हैं. असल में नहीं वो हलाक करते अपने नफ्सों को ही और इसका शौर भी उनको नहीं है. क्या बताया गया कि ये लोग बहुत ज्यादा बातें करने वाले असल में अपना ही नुकसान कर रहे हैं. आपका कुछ भी नहीं बिगड़ा इनकी इन बातों से. असल बात यह कि आखिरत को भूले हुए. और इस सूरत अल-अनाम में आपको क्यामत के मैदान की बहुत सारी झलकियां दिखेंगी जिसमें से अगली आयतें وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا. और काश तुम देखो जबकि ये आग पर खड़े किए जाएंगे, फिर वो कहेंगे हाय अफसोस हम पर, हम फेरे जाए तो फिर हम कभी ना झुटलाए अपने रब की आयतों को और हम मानने वालों में हो जाए. बल बदा लहुम मा कानू यख्फूना मिन क़ब्ल. ये बात नहीं है कि आज इनको यकीन आ गया बल्कि आज जाहिर हो गया ये जो आज से पहले छुपाया गया था. वलौ रुद्दू लअदू. और अगर दोबारा इनको दुनिया में भेजा भी गया ये दोबारा वही करतूत करेंगे. लिमानहु अनहु, जिससे इनको रोका गया. वजह क्या है? वइन्नहुम लकाज़िबून, ये झूठे लोग हैं. और इस झूठ की वजह क्या थी? वकालु इन हिया इल्ला हयातुना दुनिया, कहते थे जिंदगी तो बस सिर्फ ये दुनिया की जिंदगी है और हम नहीं दोबारा उठाए जाएंगे. एक और मंजर वलौ तराइज वकिफ वला रब्बिहिम, काश तुम देखो जब ये अपने रब के सामने खड़े किए जाएंगे. قال علی صحاب بالحق, कहा जाएगा क्या ये हक नहीं है? قالوا بلا وربنا, कहेंगे हाँ हमारे रब की कसम ये सच है. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون, कहा जाएगा चखो अजाब उस कुफर के बदले जो तुम करते थे. हकीकत क्या है कि قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله, तहकीक खसारे में गए वो लोग जिन्होंने अल्लाह की मुलाकात का इनकार किया. यहाँ तक कि जब आ गई उनके पास क्यामत अचानक. قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها, वो कहेंगे हाय अफसोस हसरत हम पर, हमने जो कमी की इस मामले में. और वो उठवाए जाएंगे बोझ अपनी पीठों पर, हाय कितना बुरा है जो बोझ उठवाए गए. असल बात क्या, ममल हयात दुनिया इल्ला लाइबुन वलहुन, यानी इनकी आंखों पे जो पट्टी पड़ी हुई थी वो दुनिया की मोहब्बत की थी. और दुनिया क्या है? नहीं है दुनिया की जिंदगी मगर खेल और तमाशा. और अलबत्ता आखिरत का घर बेहतर है उन लोगों के लिए जो तकवा इख्तियार करें. अफला ताकिलून, क्या तुम अकल इख्तियार नहीं करते? हम जानते हैं कि बेशक आपको गमगीन करती है ये चीज के जो वो कहते हैं. या नोट कीजिएगा ला यहज़ुनु का है, ये नहीं कहा कि ला यहज़बु, कि अल्लाह के नबी हमें पता है इनकी हरकतें आपको दुखी करती हैं, ये नहीं कहा कि गुस्सा करती हैं. दाईये दीन को लोगों की हरकतों पे गुस्सा नहीं आता, दुख होता है. अपने झुटलाए जाने का गम नहीं होता, उस झुटलाने के बदले में जो उनको सजा मिलने वाली इसका गम होता है. फर्क क्या है दोनों में? जब गुस्सा आएगा तो तकब्बुर पैदा होगा, आवाज में रौनत आएगी और कुफर और फिस्क के फतवे जारी होंगे. जबकि गम होगा तो आवाज में नरमी, दर्द और सोज और गुदास पैदा होगा. और नबियों के दिलों में उम्मतों का गुदास होता था. वो उनको जहन्नुम में नहीं फेंकना चाहते थे बल्कि वो उनको जहन्नुम से निकालना चाहते थे. अल्लाह ताला कह रहे हैं हमें पता है आपका दिल बड़ा कुड़ता है इन बातों पे जो ये आपको कहते हैं. आप गम ना करें, ये आपको नहीं चुटलाते बल्कि जालिम अल्लाह की आयतों का इनकार कर रहे हैं. और रह गई बात चुटलाने की, तो वलकद कुज़्ज़िबत रुसुलुम मिन क़ब्लिका, आपसे पहले भी कई रसूल चुटलाए गए. लेकिन फसबरू अला मा कुज़्ज़िबु, बस उन्होंने सबर किया उस चुटलाए जाने पे और उस तकलीफ दिए जाने पे. हत्ता अताहुम नसरुना, यहाँ तक कि उनके पास हमारी मदद आ गई. और कोई अल्लाह की बात को बदलने वाला नहीं. और बेशक आपके पास मुरसलीन की खबरें आ गई, यानी पिछले लोगों की कहानियां सुनाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई. پھر اللہ کے نبی کے دل کی یہ خواہش کہ ان کی کسی طرح سے مدد کر دی جائے، کوئی معجزہ ہو جائے، وہ سونے کا ہو جائے صفا پہاڑ یا زمین سے کوئی خزانہ آ جائے، تو کہا اچھا، وہ ان کا نہ قبر علی کا ارادو ہم، اگر ان کا اعراض کرنا آپ پر بڑا بوجھل بڑا گراں گزرتا ہے تو فینستتاتا، پھر اگر آپ کر سکے تو ان تب تک یہ نفقم فلئی وسلمن فی السما، تو زمین سے ایک سرنگ نکال لیں، یعنی کوئی زمین سے معجزہ نکال لیں سرنگ کے ذریعے، یا پھر آسمان پر ایک سیڑھی لگائیں اور آسمان سے کوئی معجزہ لے آئیں، فتاتیہم بھی آیا، پھر اتاریے کوئی آئے نہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو ہدایت پر جمع کرتا، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، آپ جاہلوں میں سے نہ ہو جائیں۔ باقی رہ گئی بات، اتنے نشانیاں موجود ہیں یہ قبول کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجہ کہ انما یستجیب الذین یسمعون، قبول تو وہی کریں گے جو سنتے ہیں، اور مردے اللہ ان کو دوبارہ زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے، اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اتاری گئی ہم پر کوئی آیت ہمارے رب کی طرف سے، کہہ دیجئے کہ اللہ قادر ہے اس پر کہ نشانیاں اتارے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہاں پہ ٹاپک پورا ہوتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جن کے دلوں میں ہدایت کی طلب نہیں ہوتی وہ اسی طرح کے ڈھکوسلے کرتے ہیں، یہ ہو جائے تو پھر کریں گے، پھر آئے یہ وجہ ہے اس لیے نہیں آتے، یہ کرسی ٹھیک نہیں، یہ جگہ ٹھیک نہیں، یہ سردی نہیں، یہ گرمی نہیں، اصل بات یہ کہ ان کو بھوک نہیں ہے۔ جس کو بھوک ہوتی ہے وہ پلیٹ پہ نہیں جھگڑتا کہ پلیٹ کس رنگ کی ہے، شیشے کی ہے، اسٹیل کی ہے، وہ کھانا کھانا چاہتا ہے۔ کسی کا ہدایت کی کال کے جواب میں فرمائشی پروگرام شروع کر دینا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ ان کے دلوں میں ابھی طلب پیدا نہیں ہوئی۔ تو یہاں تک ہمارا دس روکے گا، دو آیات اوپر موضوع کی تکمیل کے لیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آواز آ رہی ہے؟ آواز ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ اوکے ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ جی کیسی لگی آپ کو سورت الانعام؟ آج آپ کی نئی سورت تھی اور بہت خوبصورت سورہ ہے، مویشیوں کے بارے میں، حلت اور حرمت اس کے بارے میں تذکرہ ہے، بہت سارے احکامات ہیں اس میں بھی، بہت خوبصورتی کے ساتھ۔ دیکھیے جب مکی دور کی یہ سورہ ہے نا، تو اس ٹائم میں جب احکامات آتے اور انسان کسی وقت وہ ابھی کرنا نہیں چاہتا لیکن اللہ تعالیٰ اسے یہ کام کروانا چاہتے ہیں، اس وقت ہو سکتا ہے کہ کسی کا مائنڈ اس وقت تک تیار نہ ہو، لیکن صحابہ کرام جب کوئی حکم ملتا تھا تو وہ فوراً کیا کہتے تھے، ان پر ایک کیفیت طاری ہوتی تھی اور فوراً کیا کہتے تھے جب کوئی حکم ملتا تھا؟ ہم نے البقرہ میں پڑھا ہے نا، سمعنا واطعنا، فوراً اس کا یہ، ہاں جی، اگلا سٹیپ یہ ہوتا تھا۔ تو جہاں تک پڑھنے کے بعد ہمارے ذہن میں جو ایک سوال آنا چاہیے وہ یہ کہ کوئی بھی حکم آتا ہے نا، اگر مشرکین کی بات ہے، اگر کافرین کی بات ہے یا مومنین کی بات ہے، اس میں سب سے اونچا درجہ جو مومنین کو ملا ہے وہ کس وجہ سے ملا ہے؟ کہ سمعنا واطعنا، پہلا ایمان، اور اس کے بعد یہ نو لاجکس اور نو وائی وین ویئر ہاؤ، ٹھیک ہے، یہ ہم نے نہیں پوچھنا کسی بھی بارے میں، اس حکم کی حکمت کیا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں ابھی فی الحال سمجھ نہ آئے، یہ ہمارے دماغ میں अभी समझ की कमी है, लेकिन वो बाद में हमें समझ भी आ जाती है और बिल्कुल सही होती है जी। लेकिन ये कि हमें अपने काम में ये बात सबसे पहले रखनी है कि समयाना व अतौना। आप देखिए कि उस टाइम में कितनी कश्मकश थी, क्योंकि दावत हक जो पहुंच रही थी और इंतहा किस्म की जो मुखालफत का सामना करना पड़ रहा था उन लोगों को, और इंतहा किस्म की जो तकलीफ थी और मुजाहमत थी फरीकैन की तरफ से, किसकी बिना पर? सिर्फ और सिर्फ इस्लाम और ईमान की बिना पर, राइट। कि इस्लाम कबूल करने वालों की तादाद जो है वो बढ़ रही थी, और लेकिन उन पर जुल्म और सितम ज्यादा से ज्यादा हो रहे थे, और कि आखिरकार आके हिजरत करना पड़ी। तो इंशाल्लाह ताला हम इन तमाम आयास को देखते हैं और कुछ मुश्किल अल्फाज को भी देख लेते हैं। लेकिन मक्की सूरत की बहुत खूबसूरत एक बात ये होती है कि मुझे ये लगता है पर्सनली कि इंसान का ईमान जो है ना और बढ़ता है। और देखिए इस सूरत में तौहीद की बहुत ज्यादा बात है, आखिरत की बात होती है, रसालत होती है, तौहीद होती है, अल्लाह पर ईमान और मजबूत होता है ना। तो आप लोग भी जब ये ऐसी सूरत सुने और उनमें जरूर अपने लिए गौर और तदब्बुर जरूर किया कीजिए कि मुझे इससे क्या मिल रहा है ना इन आयात को सुनकर। आप देखिए कि अच्छा ये बताइए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम शुरू करते हैं। आया फर्स्ट में जो बात है ज़ुलुमात और वन्नूर, ज़ुलुमात क्या चीज यहाँ पर बताई गई है, ज़ुलुमात क्या है और नूर क्या है, बेशक एक एक पॉइंट में आप लिख दीजिए। जी व्हाट इज ज़ुलुमात और व्हाट इज नूर? आप देखिए कि ज़ुलुमात प्लूरल में है, कुफर एंड हिदायत दीन इस्लाम, ये ज़ुलुमात हमेशा जमा में आता है, ठीक है। गुमराही और हिदायत है, कुरान और हक है, और जो नूर है वो क्या है? नूर एक ही आता है हाँ, और तौहीद की रोशनी है, नूर हिदायत है, वही है, ईमान है, ठीक है, रिसालत है जी, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आगे आइए, तो ये बताइए कि तम तरून आयत नंबर टू, इसका रूट क्या है, तम तरून का रूट क्या है? मीम रोया, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मक्कन्नाहुम मतलब लिखिए, मक्कन्नाहुम आयत नंबर सिक्स, मतलब लिखिए मक्कन्नाहुम जगह दी हमने उनको, हम उनको और ना हमने, ठीक है माशाल्लाह, बसाया उनको हमने और जगह दी हमने उनको या कुव्वत दी हमने उनको, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मिदरोरा, मिदरोरा का रूट क्या है? मिदरोरा आयत सिक्स ये है, मीम दाल रो जी, दाल रो रो, ठीक है, नो मीम, दाल रो रो, ठीक है। अच्छा के रोस, के रोस क्या चीज है, ये मतलब भी लिखिए रूट भी लिखिए, के रोस क्या है? कॉफ रो तो रुबाई है ये, कॉफ रो तो सीन, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और मतलब क्या है इसका, किसको बोलते हैं? जी कागजों में, ठीक है, रिटन ऑन पेपर्स, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह फहाको, फहाको इसका रूट क्या है? आयत टेन, फहाको हाफ, माशाल्लाह। अच्छा एक वर्ड है आयत नंबर 14 में, देखिए युतइमु, युतइमु का रूट क्या है और इसका मीनिंग क्या है? عين ميم تو عين ميم ویری گڈ کھلاتا ہے ٹھیک ہے اچھا اگر عین کے اوپر زبر آ جائے تو پھر کیا ہوگا یوت عامو ہوگا تو پھر کیا ہوگا روٹ ایک ہی ہے تو عین میم لیکن عین کے نیچے زیر ہے تو کھلاتا ہے اور اگر عین کے اوپر زبر ہو تو کیا ہوگا اور کھلایا جائے گا جی پھر مطلب ہوتا ہے وہ کھلایا جاتا ہے ٹھیک ہے چینج ہو جائے گا میننگ تو اس لیے ویری کیئرفل دمہ فتح کسرہ ویری کیئرفل انشاءاللہ ٹھیک ہے اچھا یمسسک اللہ روٹ لکھئے یمسسک کا روٹ بتائیے میم سین سین الحمد للہ ویری گڈ ماشاء اللہ یعرفونہ مطلب لکھئے یعرفونہ پورا میننگ لکھئے جی عرفا ٹھیک ہے اور میننگ کیا ہے وہ پہچانتے ہیں اس کو ٹھیک ہے وہ پہچانتے ہیں اس کو اکنا کیا ہوتا ہے اکنتن آئی 25 پردہ اور یفقہوہو اسی سے آگے ہے یفقہوہو کچھ بتائیے فقہ فا قاف ہا ٹھیک ہے الحمدللہ اور اچھا ایک ورڈ ہے ینہونا اس کا بتائیے روٹ ینہونا نون ہا اور یا جی آئی 26 ہے اور اب بتائیے ینہونا دیر از اے ڈفرنس ینہونا اینڈ ینہونا ٹھیک ہے ینہونا کا روٹ کیا ہے جی ین اونا کا روٹ بتائیے دور ہونا یہ تو مطلب ہے نا یہ ین اونا دور رہتے ہیں نون حمزہ یا نون حمزہ یا سو بی کیئرفل ٹھیک ہے ین ہونا اینڈ ین اونا بہت آر ڈفرنٹ ٹھیک ہے چلیے آگے ہے 28 میں ورڈ دیکھیے لعادو لعادو میننگ اس کا روٹ بھی لکھیے اور میننگ بھی بتائیے عین واو دال عود ٹھیک ہے اور میننگ کیا اس کا مطلب کیا ہوگا البتہ لوٹ آئیں پلٹ آنا البتہ پھر کرنے لگے ٹھیک ہے تو ویری کیئرفل کہ جب یہ لام آپ تجوید میں پڑھیں گے تو اس کو اسٹریچ بالکل نہیں کرنا رائٹ لعادو اس میں آپ آج کل مودود پڑھ رہے ہیں نا تو لعادو کون سی مد لعادو آ کون سی مد ہے آ میں لعادو مد اصلی اور اگر لام کو اسٹریچ کریں گے تو یہ بالکل میننگ نیگیٹو میں چلا جائے گا تو لا آدو بالکل نہیں پڑھنا ٹھیک ہے تو لام از البتہ اور اگر اسٹریچ کریں گے تو بالکل میننگ ڈفرینٹ ہو جائے گا ان شاء اللہ ویری کیئرفل एक और मैं आपसे पूछ लेती हूँ, फिर इंशाल्लाह आपका टाइम हो चुका है। यस्तजीबु का रूट लिखिए, आयत नंबर 36 में है। यस्तजीबु जीम वाव बा, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, जीम वाव बा, और मीनिंग क्या है? जी मतलब क्या है? जवाबदेही करते हैं, कबूल वही करते हैं, ठीक है। जवाबदेही करते हैं और सब लिखा कीजिए, इन्नमा यस्तजीबुल्लदीना यस्माउन, कबूल करते हैं वही, ठीक है। बात यही है कि वही कबूल करते हैं जो लोग यस्माउन सुनते हैं। चलिए यहीं पर रुकेंगे इंशाल्लाह, और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके लिए बेहतरीन फहम और हिकमत और शऊर अता फरमाए, और आप कुरान को सोच समझ कर और गौर और फिक्र और तदब्बुर के साथ पढ़ें और अमल में लेकर आए। अल्लाह ताला हामिलीन कुरान के साथ आमिलीन कुरान भी आपको बनाए और बात को आगे फैलाने वाला बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آپ لوگ اپنے اگلے سیشن کے لیے ریڈی رہیے، آپ کا اگلا سیشن ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
पेज नंबर 21 से तो अल्लाह ताला से मदद मांगते हुए शुरू करते हैं। पहला अमल जिस पर फरिश्तों के नजूल की बात है, और वो क्या है? वो अमल के जिनकी अदायगी पर फरिश्ते उतरे। पहली चीज, बावजू सोने वाले के लिए फरिश्ते का नजूल, यानी जो वजू की हालत में सोता है अल्लाह ताला उसके लिए फरिश्तों को कैसे रखता है, आइए पढ़ते हैं। जिन खुश नसीब लोगों पर फरिश्ते नाजिल होते हैं, इनमें से एक किस्म इन लोगों की है जो तहारत की हालत में सोते हैं। कौन सी? पाकी की हालत। कैसी, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये रात को सोने के लिए जब बिस्तरों पर आते हैं तो बावजू होते हैं। अल्लाह ताला इनके वजू के सबब इनके लिए फरिश्ता मुकर्रर फरमा देता है जो इनके साथ रात बसर करता है। वो जब भी रात को करवट बदलते हैं तो मुकर्रर करदा फरिश्ता इनके लिए मगफरत की दुआ करता है। यानी आप तो रात को पता नहीं 20 दफा करवट लें कि 40 दफा लें, फरिश्ते को पता है कि हर करवट पे उसने आपके लिए दुआ करनी है। अब ये बात कह दी गई, कोई भी कह दे नहीं, इंशाल्लाह आप इस पे जब भी आएंगे, जो बात आपको कोई वजीफा, कोई बात, कोई अमल करने को, कोई पढ़ने को, कोई जिक्र अस्कार दिया जाएगा, साथ उसकी दलील होगी। अब ये बात कोई भी कह दे तो क्या उसको हम मान लेंगे? नहीं मानेंगे। हम क्यों मानेंगे? क्योंकि इसकी दलील है। दलील क्या है हदीस में, आइए देखते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अच्छा, अब चूंकि हदीस के अल्फाज है ना, तो हदीस तो अरबी में ही होती है, हम तर्जमे में पढ़ तो लेते हैं मफहूम समझने के लिए। और एक ऐसी खूबी है जो मैं आपको बताऊं, फिर आप सब जरूर साथ मेरे पढ़ेंगे, और वो क्या है कि हदीस पढ़ने वाले को अल्लाह के नबी ने दुआ दी हुई है, नदरुल्लाहुल मरा, अल्लाह उस बंदे का चेहरा तरोताजा रखे, फ्रेश लुकिंग। चेहरे की खूबसूरती की भी बात है, और वैसे भी देखिए आप इन अरबी के अल्फाज को देखिए, ये नबी सल्लम की जुबान से निकले हुए अल्फाज हैं। सिर्फ शऊर बेदार करने को कहूं कि रात को कोई एक डायलॉग बोलता है और मन चले लोग दिन में उसका जुमला सारे शहर में फिरा रहे होते हैं। कोई आने का बोल हो या कोई एक फिल्म का कोई डायलॉग हो तो वो तो करें, उस पर तो कोई अजर नहीं है, लेकिन नबी सल्लम की जुबान के एक एक लफ्ज को अदा करना ये मोहब्बत की बात है। तो मैं एक एक लफ्ज तोड़ के पढ़ने की कोशिश करती हूँ, आप मेरे साथ दोहराइएगा। तो हिरू हाजिल अजसादा तहरकुमुल्लाह फइन्नहु लैसा मिन अब्दिन यबीतु ताहिरन इल्ला बात माहु फी शारिही मलकुन ला ينقلب ساعه
من الليل
الا قال. اب یہ جو آگے دعا کے لفظ ہے نا, یہ فرشتہ کرتا ہے. کیا؟ اللہم اغفر لعبدک فإنہ بات طاہرا. اب اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. حدیث کا حوالہ نیچے لکھا ہوا ہے. ناصر الدین البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے. جامع صغیر میں 3936 نمبر کی روایت ہے. اس کے اندر کیا کہا گیا اب اس کا ذرا سا ہم ترجمہ پڑھیں. فرمایا, آپ ساتھ ساتھ ہائی لائٹر رکھیں گے نا, تو جو چیز الگ سے ذرا ہائی لائٹڈ ہوتی ہے اس کو اگر آپ اچھے طریقے سے لیں گے, ہائی لائٹ کر لیا کریں, اس پہ چھوٹے چھوٹے اپنے سٹکی نوٹس لکھ لیں گے تو انشاءاللہ اسے آپ کو فائدہ ہوگا. ان جسموں کو پاک کرو, اللہ تمہیں پاکیزگی عطا فرمائے. جو بندہ بھی طہارت کی حالت میں سوئے, یقیناً ایک فرشتہ اس کے ساتھ رات بسر کرتا ہے. جب بھی وہ شخص رات کے کسی وقت کروٹ بدلتا ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے, اے اللہ اپنے اس بندے کو معاف فرما, یقیناً وہ باوضو سویا تھا. آپ دیکھیے کہ آپ محسوس کریں اس کو, رات کا سناٹا ہے, سب گھر والے سو رہے ہیں. اس وقت تو کوئی آپ کی ماں بھی نہیں جاگ رہی ہوگی جو آپ کے لیے دعائیں کرے. آپ سے محبت کرنے والے بچے بھی آپ کے لیے دعائیں نہیں کر رہے. امام کعبہ بھی سو گئے ہوں گے جو سب کے لیے دعا کرتے ہیں, لیکن فرشتہ مقرر کر دیا گیا جو آپ کے لیے دعائیں کرتا ہے. اور آپ ذرا اس جملے کو محسوس تو کریں, اپنے بندے کو معاف فرما. آپ ذرا اپنا نام تو لکھے بندہ, اپنی اس بندی, یعنی اپنا نام لکھے, میں اپنا بول دوں. فرشتہ کہہ رہا ہے اللہ عفت کو معاف فرما. یہ کتنی بڑی سعادت ہے, کیونکہ قرآن پڑھنے کے بعد سب سے زیادہ خوف بندے کو اپنے گناہوں سے آتا ہے. اور ہم مرتے جاتے عادتن بھی کبھی کبھی لوگوں سے کہتے ہیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. یعنی مان ہی رہے ویسے دعاؤں میں آپ یاد رکھیے گا. آپ ہمیں کوئی نہیں یاد, لیکن ہم آپ ہمیں یاد رکھیں. کوئی رکھ بھی لے کتنا کو کوئی یاد رکھے گا. اور پتہ نہیں اس کے اور رب کے بیچ میں کتنے حلل ہیں, کتنے بیریئر ہیں جو اس کی دعاؤں کو قبول ہونے سے روک رہے ہیں. یہ ایک الگ موضوع ہے, اس کو چھوڑ دیں ابھی. فرشتے پاک, نافرمانی نہیں کرتے, حرام نہیں کھاتے. فرشتوں کے اندر کوئی ایسی بات ہی نہیں کہ جن کی وجہ سے ان کی دعائیں رد ہوں. وہ آپ کے لیے کہہ رہے ہیں تو آپ بتائیے کہ ان کی دعا قبول ہوگی کہ نہیں. اور عمل کتنا کو بڑا جی, کہ پہاڑ ڈھانا ہے. ہر مہذب انسان رات کو سونے سے پہلے واش روم یوز کر کے برش کرتا ہے, کپڑے چینج کرتا ہے, اپنے آپ کو فریش اپ کر کے بیڈ پہ لے کے جاتا ہے نا. کیا ہم دن کے گندے مندے پاؤں لے کر اپنے بیڈ پہ جاتے ہیں؟ کیا ہم ایسے ہی منہ میں کھانے کی بو ہے اور ہم چلے جائیں گے بیڈ پہ؟ منہ بھی کئی دھوتے ہیں, اگر منہ پہ کچھ لگایا ہوا ہے تو کلینزر اور ٹونر اور نہ جانے کیا کچھ کر کے منہ کو صاف کرتے ہیں نا. کتنے کم لوگ ہیں, چلے کچھ تو ہوں گے, جو شاور لے کے بھی سوتے ہیں. کیا اس میں اتنا سا وضو مشکل ہے؟ لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں, ابھی سے بتا دوں, اس کو شیطان اتنا مشکل کر دے گا. منہ دھلا لیتا, پاؤں نہیں دھونے دیتا. لوگ کہتے ہیں پاؤں نہ دھونے ہوتے تو وضو بڑا آسان تھا. پاؤں دھوئیں گے تو آپ کے پاؤں بھی صاف ہیں, آپ کے بیڈ شیٹس گندی نہیں ہوں گے, ہر وقت آپ کے گھر میں لانڈری کے ڈھیر نہیں لگے ہوں گے. تو بہرحال عادت بنائیں گے. ابھی اور فائدے سنیے, پھر اس پہ ہم اکٹھا عمل کی باتیں لیں گے. اس کے علاوہ جب ایسا شخص بیدار ہوتا ہے تو تب بھی نازل ہونے والا فرشتہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے. اس کی دلیل عبداللہ بن عمر کی حدیث سے. پہلا کیا تھا؟ رات کو کروٹ کے دوران اس کی سائڈس کو چینج کرنے کے دوران. اب کیا ہے؟ جب وہ بندہ صبح اٹھتا ہے تو کیا اس کے لیے ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من باتا طاہرن باتا فی شیاری ملکن فلم یستیقظ الا قال الملک. اللہم اغفر لعبدک فلان فإنه بات طاہرا. جو شخص باوضو سوئے تو اس کے ہمراہ ایک فرشتہ ہوتا ہے. جب بھی وہ بیدار ہوتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے, اے اللہ اپنے فلاں بندے کو بخش دے, یقیناً وہ حالت طہارت میں سویا تھا. پہلے نے کروٹ میں دعا کی, دوسرے نے آپ کے صبح اٹھتے ہی آپ کو دعا دے دی. باوضو سونے کا ایک اور فائدہ بھی لے لیتے ہیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دہرائیے گا, ما من مسلم یبیت علی ذکر طاہرا ف فيتعارُ من الليل فيسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. ذکر اور اذکار کر کے با وضو سونے والا مسلمان رات کو بیدار ہونے پر دنیا و آخرت کی جو بھلائی اللہ تعالیٰ سے طلب کرتا ہے تو وہ بھلائی اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتا ہے. پہلی بات میں کیا تھا کہ کروٹ پر فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں, دوسری روایت میں تھا کہ جب آپ اٹھتے ہیں تو کرتے ہیں, تیسری میں کہ رات کو آپ خود جو مانگتے ہیں اور آپ اپنے ہسبینڈ سے پوچھ لیجئے یا جو بھی آپ کے ساتھ سوتا ہے ہم رات کو بھی بولتے ہیں, اور جو دن میں کرتے ہیں نا ہم وہی بولتے ہیں. بعض دفعہ آپ کو اپنے ہی بولنے سے آپ کی آنکھ نہیں کھل جاتی, کروٹ بدلتے ہیں, استغفر اللہ, الحمد للہ, سبحان اللہ, تتجاف جنوب انل مداجی پڑھ چکے ہیں سورہ سجدہ میں. تو رات کو جو بھی دعا کریں, اور آپ دیکھیں کہ ہم بستر پہ لیٹ کے اپنے سے بھی تو باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا, کبھی کوئی یاد آ گیا اس کی دعا کر دی, ماں باپ پہ خیال آ گیا ان کے لیے کہہ دیا, بھائی کے لیے آ گیا, بہن کے لیے کرتے ہیں نا, تو یہ اللہ کی طرف سے ہماری ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک اور خوبصورت چیز بن جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں باوضو سونے کی وجہ سے اس دعا کو قبول کر لیتے ہیں. اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ سوال کرنے پر خواہش کو پورا کیا جائے گا, نزول ملائکہ کے ساتھ چاہت بھی پوری ہوگی. ہم چاہتے ہیں نا ہماری چاہتیں پوری ہوں, وشز, ہماری خواہشات پوری ہوں. نیز نازل ہونے والا فرشتہ اس کے لیے عظیم سعادت بھی ہے. طہارت کی حالت میں سونے والا اگر مرے گا تو فطرت پر مرے گا, اور اگر جیے گا تو خیر پر جیے گا. فطرت پر مرنے سے کیا مراد ہے؟ ابھی شاید آپ میں سے کچھ کو مشکل لگے یہ بات, بس اتنا کہہ دے کہ لا الہ الا اللہ پہ مرے گا, توحید پہ مرے گا, مسلمان ہو کے مرے گا. اور اگر زندہ ہوگا خیر پہ آئے گا, تو خیر کے بھی دو معنی قرآن سے ہمیں پتہ چلتے ہیں, کیا ہے؟ بھلائی پہ, اور اس کے ساتھ ان الانسان لحب الخیر لشدید, یعنی مال ملے گا, بھلائیاں ملیں گی, دنیا کے بھی بینیفٹس ملیں گے اس کو. پھر ایک اور بڑی خوبصورت دعا ہے جو آپ کو ہم نے یہاں یاد کروانی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. حضرت برا سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تو سونے کے لیے بستر پر جائے تو وضو کر جیسے نماز کے لیے وضو کرتا ہے, پھر دائیں کروٹ پر لیٹ جا اور کہہ, پہلے میرے ساتھ دہرائیں گے آپ بھی, اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت, دوسری طرح بھی پڑھ لیجئے, وفوضت امری الیک ولجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. آپ ذرا اس کا اردو ترجمہ دیکھیں, اور میں اس دعا کو پڑھنے کے بعد واقعی اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتی ہوں, اتنا خوبصورت اس کا ترجمہ ہے. یا اللہ میں نے اپنا نفس تیرے تابع کیا. نفس کیا کہتے ہیں بھلا ہمیں؟ تیرویں پارے کی پہلی آیت پڑھ چکے ہیں آپ بھی, وما ابری نفس ان نفس لامارہ تم بسو. نفس ہمیشہ بندے کو برائی کا حکم دیتا ہے, اسی کو نفس سے امارہ بھی کہا. آج ہم اپنے بچوں کے آگے بعض دفعہ اس لیے مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان کا نفس ان کو کچھ ایسے کام کرنے پہ مائل کرتا ہے جو ہم نہیں چاہتے کہ وہ کریں, لیکن وہ ہماری نہیں سنتے. اسی طرح شوہر چاہتے ہیں کہ بیویاں فلاں کام نہ کریں, پر وہ اپنے نفسانی خواہشات میں لگ جاتی ہیں. اسی طرح بیویاں چاہتی ہیں ان کے شوہر فلاں کام نہ کریں, وہ چیز نہ دیکھیں, وہ نہ سنیں, ادھر نہ جائیں, لیکن ان کا نفس ان کو مجبور کرتا ہے. اور بعض دفعہ کیا سچ بتائیے, آپ اپنے ہاتھوں خود نہیں مجبور ہوتے؟ کیا آپ نے آج تک کی زندگی میں کم از کم 10 سے 15 دفعہ یہ نیت نہیں کی کہ میں نے آج کے بعد غیبت نہیں کرنی؟ پھر کیوں ہوتی ہے؟ وما ابری نفس ان نفس لامارہ بسوء. تو جب میں اور آپ اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہیں, اسی طرح ہم سب کے لوپ ہولز ہوتے ہیں, شارٹ کمنگز ہوتی ہیں, ہمارے اندر کچھ کمیاں ہوتی ہیں, ہمیں شرمندگی بھی ہوتی ہے, بار بار ہمیں شرمندگی ہوتی ہے اس چیز سے, لیکن ہم کیا کہتے ہیں, عادت پڑ گئی ہے. یہ جو ہماری بری عادت ہے نا, وہ بھی نفس ہے. اب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اے اللہ میں نے اپنا نفس تیرے آگے جھکا دیا. کیا مطلب؟ میرے اس نفس کے بت کو مجھے انا سے نکال, مجھے اپنا بندہ بنا. اتنے غیر محسوس طریقے سے نفس اللہ کے آگے جھکنے لگتا ہے کہ وہی کیفیت آ جائے اللہ کرے حضرت ابراہیم کی جو اللہ نے کہہ دی, اس قال لہ ربہ, بولیے اسلم, قال اسلمت لرب العالمین. دیکھیے وہ لفظ اور یہ اللہمہ کے بعد والا لفظ ایک ہی ہے نا, اسلمت نفسی. آپ دوبارہ اس لفظ پہ نظر رکھیں اور میرے منہ سے وہ آیت کا حصہ سنیں, اس قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت. ابراہیم نے جو جملہ بولا اور کر کے دکھایا, آپ وہ دعا کریں اور اپنے لیے بھی یہاں دعا کریں کہ اللہ میرے نفس کو اس طرح اپنے آگے مسلمان کر دے, جھکا دے جیسے ابراہیم جھک گئے. نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا, نہ اپریسیشن مانگی, نہ ایفس اینڈ بٹس, چل پڑے کود پڑے. اور سورت صافات میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں دونوں باپ بیٹوں کے لیے, فلما اسلما, دونوں باپ بیٹے مسلمان ہو گئے پھر ہم نے ان کو بچا لیا. تو سچی بتاؤں بات ساری اتنی ہے, یہ نفس ہے جو نہیں ابھی تک مسلمان ہوا. وہ کہتا نا کہ من اپنا پرانا پاپی, برسوں میں نمازی نہ بن سکا. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی ہرائے, یہ من پاپی ہے. پاپی کہتے ہیں گناہگار کو, پاپ. ہم نمازی نہیں بنتے نہ مسجدیں بنوا دیتے ہیں. تو یہ اسلام اسلم تو اب آج رات کو جب آپ بستر پہ جائیں تو اس کو پڑھیں گے اور دیکھ کے پڑھیں. ابھی کوئی بات نہیں, بک تو اب ہاتھوں میں آئی گئی ہے نا. آپ دیکھیے گا ایک وقت آئے گا یہ کتاب اب آپ کی وہ ہینڈ بک بن جائے گی, کیونکہ اس میں اتنے چھوٹے چھوٹے وظیفے ہم پڑھنے والے ہیں کہ وہ سب وظیفوں کی کتابیں پیچھے ہو جائیں گی اور اللہ کے نبی کی زبان سے سکھائے ہوئے جملے ہمارے پاس آئیں گے. تو اللہم اسلمت نفسی الیک, پھر آپ دیکھیے وفوضت امری الیک, اور معاملہ تیرے سپرد کر دیا. کون سا؟ سارے ہی معاملے ہیں. کتنے معاملے میرے آپ کے ساتھ؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اگر 50 ایشو ہے نا, تو آپ اپنے سنیریو کو آگے لیتے جائیں تو آپ کے پاس 500 ایشوز ہوں گے. فون اٹھاتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ اب کدھر سے ایشو آ گیا. پر فوز عمری لائی, لیکن یقین کریں, یہ دیکھیں یہ ہے میرا پوٹلا, اللہ میں نے تجھے پکڑایا, میں جا رہی ہوں سونے. فوز عمری اللہ, اے اللہ میں نے اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا, چاہے دین کا ہے چاہے دنیا کا ہے, چاہے بچوں کا کوئی غم ہے, کوئی اللہ نے آپ کے اوپر مشکل ڈال دی ہے, لوگوں نے آپ کو غلط سمجھا, لوگ آپ کو مس انڈرسٹوڈ کریں, یہ رات کو کہہ کے سوئیں, ورنہ پھر ٹرنکلائزرز کھانی پڑتی ہیں. اور آپ دیکھیں اسی ایک دعا کی وجہ سے بندہ کتنا پرسکون ہوتا ہے. گھوڑے بیچ کے سوتا ہے, گاڑیاں بیچ کے سوتا ہے, وہ کہتا گئے جاتے کہتے ہو تو کہتے رہو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی تھے, لوگ ان کو باتیں بھی کرتے تھے نا تو کہتے تھے پتہ نہیں کس کی بات کر رہے ہیں, میں تو محمد ہوں, یہ مزمم پتہ نہیں کون ہے, مجھے تو نہیں پتا یہ کون ہے, میری ماں نے تو میرا نام محمد رکھا. تو یہ جو میں اور آپ اپنے معاملے رکھ کر بستر پہ سوتے ہیں نا, اس سے ہماری سٹریچ ہوتا ہے, ہمارے شولڈر کھنچ جاتے ہیں. اگر آپ میں سے کسی کو فیل ہوتا ہے نا کہ وہ کندھے کھنچے ہوئے ہیں اور بوجھ ہے اور سر بوجھل ہے, تو آپ اس دعا کو پڑھیں, اللہ فوز عمری اللہ فوزت عمری الیک. پھر تیسری چیز اس دعا میں, ول جا تو زہری الیک, اور میں نے اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کیا. یعنی فوزت عمری الیک, معاملہ تجھے دے دیا. تھوڑا سا اس کو دیکھیے گا پیچھے سے, اللہم اسلمت نفسی الیک, اے اللہ میں نے اپنا نفس تیرے تابع کیا. وفوضت عمری الیک, معاملہ تیرے سپرد کر دیا. والجات ظہری الیک, اور اپنی پشت تیری طرف جھکا دی. یہ جو بیچ میں چہرہ آتا ہے نا, اس کا لفظی ترجمہ اس میں نہیں دکھ رہا مجھے, اس لیے اس کو آپ بے شک انڈر دی بریکٹ کر دیں. تیسری چیز, والجات ظہری الیک, اور اپنی پشت تیری طرف جھکا دی. پشت کیا ہوتی ہے؟ کمر, بیک. مراد ہے کہ میں لیٹنے لگی ہوں, آئی ایم گوئنگ ٹو سلیپ, آئی ایم لینگ ڈاؤن. اور کس طرح لیٹ رہی ہوں؟ رغبت ہوں و رحبت نہیں لائک, رغبت اور شوق. کیسے؟ یعنی اے اللہ میں بستر پہ لیٹ رہی ہوں, رغبت بھی اور شوق بھی ہے اور ڈر بھی ہے. کس بات کی رغبت ہے؟ تتجاف جنوب من المداجی یادون ربهم خوف و تمان. ایمان والے کو خوف ہوتا ہے کہ اللہ جہنم میں نہ ڈال دے, اور تما ہوتا ہے جنت کا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ بستر پہ اس طرح سو رہی ہوں کہ خوف بھی آ رہا ہے کہ مر گئی تو کیا ہوگا, کہیں جہنم تو جائے گی, اور جنت کی امید بھی لگا رہی ہوں, اور تو میرے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا. اور ساتھ ہی کہہ دیا, لا ملجا ولا منجا منکا, نہیں ہے کوئی پناہ گاہ اور نہیں ہے کوئی نجات کا مقام. ملجا کے وہی جگہ جو آپ پڑھتے ہیں نا, لجو لام جیم حمزہ اس کا روٹ ہوگا, اور منجا لفظ نون سے, نون جیم حمزہ, نجات. یعنی نہ تو کوئی پناہ دے سکتا ہے اور نہ کوئی نجات دے سکتا ہے مگر تو ہی. کرنا کیا ہے؟ الا الیک، تیرے ہی طرف ہے. آمنت بکتابک، ایمان لے آئی میں یا لے آیا میں تیری اس کتاب پہ. الذی انزلتا، جو تو نے نازل کی. دیکھیں سوتے وقت کلمہ نہیں پڑھ رہے کہ قرآن پہ ایمان لا کے سو رہی ہوں. وبنبیک، اور تیرے اس نبی پر جو الذی ارسلتا، تو نے ہماری طرف بھیجا. کتنی پیاری دعا ہے، اس سے زیادہ سبمیشن اور محبت بھرے اللہ سے اتنی پیاری بات کون کرے گا. جیسے ایک ڈائیلاگ ہوتا ہے نا، ایک محبت بھرا ایک نوٹ ہوتا ہے، لو سٹوری. اس سے پیاری کیا ہوگی کہ اللہ جی میں لیٹنے لگی، اللہ جی اب میں سو رہی ہوں، اللہ جی اب آپ یہ، اللہ جی اب یہ، اللہ جی یہ. اور اس حدیث میں تو صرف اتنی بات تھی نا، یہ بخاری کے الفاظ ہیں کتاب و دعوات کے، اور مسلم میں بھی ہیں، لیکن صحیح مسلم میں ایک تھوڑا سا اضافہ بھی ہے، اس کو بھی دیکھتے ہیں. اس دعا کے بعد آپ نے فرمایا، فائن متا من لیلتک مت علی الفطرت وان اصبحت اصبت خیرا. فرمایا اگر اس رات تو مر گیا تو فطرت پر مرے گا، یعنی اسلام پر، اور اگر تو نے صبح کی تو تو نے بڑی خیر کو پایا. اب آپ دیکھیے کہ ایک عمل ابھی تک ہم نے ڈسکس کیا، رات کو باوضو سونا. یہ جو آخری حدیث سنی نا، اس میں آپ کو ایک مزے کی بات ایڈ کراؤں، اس میں نہیں لکھی کیونکہ یہ تو اس تناظر میں نا، یہ حدیث اللہ کے نبی برا بن عازب کو سکھا رہے تھے یہ دعا. یہ برا جو ہے نا، ان کا پورا نام ہے برا بن عازب، عین الف سین سے. نوٹس لیں لیکن لیں انشاء اللہ تعالی. اچھا جی، اب ہوا کیا کہ اللہ کے نبی نے جب ان کو یہ دعا سکھائی نا، تو کہا کہ برا ذرا آپ مجھے بھی سنائیے. اچھا استاد کون ہوتا ہے، خود ہی بولے؟ نہیں، وہ پھر شاگرد کو کہتے ہیں ریپیٹ کریں، سنائیے ذرا کیا سمجھے. اچھا انہوں نے یہ دعا سنانی شروع کی. اب ہمارے تو سامنے لکھی ہوئی، ہم تو ایسے ہی پڑھ دیں گے، وہ تو میموری سے پڑھ رہے تھے. پوری دعا پڑھتے پڑھتے اب ذرا نظر ڈالیے گا، میں بتاؤں گی کہاں سے غلطی ہوئی. سب کچھ کہنے کے بعد آخری لائن دیکھیے گا، آمنت بکتاب الذی انزلتا وبرسولک الذی ارسلتا. یعنی لفظ نبی کو رسول کہہ دیا انہوں نے، اور آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے. فرق کیا ہوتا ہے، اس کو بھی آپ چھوڑ دیں. ہر نبی رسول نہیں ہوتا، لیکن ہر رسول جو وہ نبی بھی ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے، انہوں نے آپ کو بتانے میں کیا کہہ دیا، رسول کہہ دیا. معنی کے اعتبار سے کوئی غلط نہیں تھا، کوئی ایگزیجریشن نہیں تھی، اللہ کے نبی کا مقام نہیں بڑھایا، کوئی غلو نہیں کیا. لیکن آپ نے ان کو کیا کہا، برا ایسے نہیں کہو، جو لفظ میں نے تمہیں سکھائے ہیں وہی بولو. وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، بہت بڑی دلیل ہے. کس بات کی؟ قرآن کی دعا یاد کر رہے ہیں آپ، حدیث کی دعا یاد کر رہے ہیں، جو الفاظ ہے نا وہی یاد کریں. ہمارے کلچر میں ماشاءاللہ وہ مرچ مسالہ ڈالتے ہیں، کمی بیشیاں، فروٹ پہ بھی ہم چاٹ مسالہ مرچیں ڈال کے کھاتے ہیں. اگر واقعی انگور کی زبان ہوتی تو رو ہی پڑتا. اور وہ جو پھر آنسو بہتے، وہ کیلا کہتا میرے پہ نمک ڈائے، وہ جو امرود ہے وہ کہتا مرچ بھی لگی تھی، وہ کہتا کھٹا بھی تھا، وہ کڑوا بھی تھا، اور وہ کہتے ہیں بڑی گھل گئی ہے، بڑی مزے کی ہوگی. وہ رو رہے ہوتے ہیں بےچارے، یہ آنسو ہوتے ہیں فروٹ کے جو ہمارے فروٹ کے اندر آتے ہیں. لیکن بہرحال ہمیں عادت ہے کچھ چیزوں کو بڑھانے کی نا، تو ہم کہتے ہیں یہ کیا بات ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ تو کوئی بات نہیں ہے. ہم کیا کہتے ہیں، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب المیزان. تو یہ جو آخری تین لفظ ہیں نا، یہ چاٹ مسالہ ہے، اس کو نکال دیں، بس رک جائیں. اس نے کہا کر لو. دیکھیے ناروے کی حکومت آپ کو کوئی کام کہے تو کر کے ہی اس میں چار لفظ بولتے نہیں، میرا لے یہ بھی ڈال دیں بیچ میں اس فارم کے اندر، دو چار جملے تو بڑے فائدے کے ہوں گے. کان سے پکڑ کے آپ کو نکال دیں گے آفس میں سے کہ آپ جائیے، ہم نے آپ کو فارم میں چینجز کے لیے نہیں بلایا، فارم فل کرنے کو کہا. بات سمجھ گئے؟ تو ایک عمل آپ کے میرے لیے کتنا آسان ہو جائے گا. کتنے لوگ ہیں اس پہ نیت کرتے ہیں کہ آج سے فرام ٹو ڈے ہم باوضو سوئیں گے. اب اس میں چند ذہن میں سوال آ سکتے ہیں، میں خود جواب دے دوں کیونکہ پھر شاید آپ کے ذہن میں آئے ہیں کہ نہیں، باوضو تو سوئے تو سوتے ہی تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. بیسیکلی نیند وضو کو نہیں توڑتی، یہ ایک بڑی گہری بات ہے، لیکن جسم سے ہوا نکلنے کا ڈر زیادہ ہوتا ہے نیند کی حالت میں، اس لیے وضو ٹوٹتا ہے. اس لیے نیند سے قیاس کر لیا جاتا ہے کہ سونے سے وضو ٹوٹتا ہے. تو ٹوٹ جائے، کوئی عقل استعمال کرے، ابھی سو جاؤں گی تو بھی تو وضو ٹوٹنا ہی ہے تو میں کرتی نہیں. نہیں، آپ کو مجھے جو کہہ دیا نا اتنے کام پہ رہ جائیں، اس کے بعد باقی باتوں پہ چھوڑ دیں. پھر دوسری بات کہ پیریڈز ہیں، پھر وضو کریں کہ نہ کریں. میں آپ کو پورے یقین سے اس بات کا آپ کو یقین دلاؤں، جو کام آپ عام دنوں میں روٹین سے کرتے ہیں وداؤٹ پیریڈز کے ڈیز میں، اگر آپ کی عادت بن گئی تو ڈیورنگ دس پیریڈ اللہ تعالیٰ آپ کو ویسے ہی عزت دے دے گا. یہ بات بھی حدیث سے ہی پتہ چلتی ہے کہ صحت کے دنوں میں انسان جو کام کرتا ہے بیماری میں بھی اس کو اس کا اجر ملتا ہے. ایک واقعہ بھی ہے بہت مشہور کہ ایک شخص کو مسجد میں کچھ لوگ ڈھونڈ رہے تھے تو لوگوں نے کہا وہ آج تو نہیں آیا, روز ایسے آتا ہے لیکن آج تو نہیں آیا. تو انہوں نے کہا نہیں, ہم فرشتے ہیں, اللہ نے ہمیں کہا کہ وہ اس وقت مسجد میں عبادت کر رہا ہے. کہا نہیں, روز آتا ہے لیکن آج گھر پہ ہے کیونکہ آج آ نہیں پایا. کہا اچھا, اسی لیے پھر اللہ نے ہمیں کہا کہ چونکہ روز آتا ہے تو اگر آج صحت مند ہوتا تو آج بھی آتا. ٹھیک ہے, یہ چیز ہے. پھر اسی طرح طہارت کو جس حد تک بھی لے لیجئے, وضو کرنا ہے کہ حج وضو کر لیجئے, غسل لینے کی حاجت ہے تو غسل بھی کر لے, جو جس حد تک کر سکتا ہے کرے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غسل کی کیفیت ہوتی تھی اور اب سو جاتے تھے, لیکن فجر کی نماز سے پہلے پہلے غسل کرنا لازم ہے, یعنی جس کی وجہ سے انسان کی پھر کوئی عبادت ضائع نہ ہو, یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے, تو آج چیک لسٹ میں پہلی چیز باوضو ہونا, کوئی مشکل تو نہیں ہے نا. پھر اسی طرح دیکھیں سورت ملک اگر پڑھنے کی عادت ہے وہ پڑھے, وہ پھر ایک لمبی کہانی چلے گی. میں اس میں آپ کو اور بھی چیزیں ایڈ کرا دوں, چلے وضو تو کرنا ہے کچھ اور بھی کر لیں, پر مجھے اجازت نہیں کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ فرشتوں کے اترنے کی بات. حالانکہ آپ کو پتہ سونے کے آداب میں رات کو سورت ملک پڑھنے کی بات ہے, وہ شفاعت کرے گی لیکن اس میں فرشتوں کی بات نہیں ہے. تو ایک نیکی کریں گے نا, آپ دیکھیں گے آپ کا دوسری کو بھی دل کرے گا, پھر دوسری کے بعد تیسری کو بھی کرے گا ان شاء اللہ تعالیٰ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, السلام عليكم ورحمة الله. Okay, Alhamdulillah, beautiful session, right? آپ سب نے اس کو نوٹ ڈاؤن کیا جو آج ہم نے اس سب کچھ پڑھا اور سنا؟ الحمدللہ. Yes. کیونکہ جیسے بار بار میں اس چیز کو ریپیٹ کہتی ہوں نا کہ بک تو ہمارے پاس بہت ساری ہوتی ہیں, یہ بک بھی ہے اور بھی بکس ہیں, لنکس بھی ہوتے ہیں. آج کل تو دنیا بھر کے ہر چیز آپ کی رینج میں, جسٹ ود ان اے کلک, رائٹ. لیکن یہ کہ اچھا سبین, آپ کو وائس صحیح نہیں ہے؟ یہاں پہ وائس اوکے بتائیے, سب کے پاس وائس اوکے ہے ان شاء اللہ. سسٹر فاطمہ ذرا چیک کیجیے گا کیوں ہماری کو وائس لو جا رہی ہے. کیا الحمد للہ ٹھیک ہے, یہاں پہ وائس اوکے الحمد للہ ٹھیک ہے. سو وٹ واز آئی سیئنگ کہ بار بار کا ریمائنڈر جو ہوتا ہے نا کہ اپنے نوٹس اپنے ہاتھوں سے لکھنا, رائٹ. ایک تو یہ کہ لکھنے سے بھی ایک طرح سے آپ کو یاد رہ جاتا ہے کہ آپ نے یہ چیز کہیں لکھی تھی, اور وہ آپ کا فولڈر ہو تو الحمدللہ وہ آپ کے پاس ہوتا ہے کہ ہاں آپ نے اس جگہ پہ لکھی ہے, رائٹ. تو آپ کو ڈھونڈنے میں بھی آسانی ہوتی ہے. میری لو ہے, اچھا ان شاء اللہ فاطمہ ہماری چیک کر لیجیے. اوکے الحمدللہ ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بات کہ ہم نے یہ اتنی پیاری پیاری باتیں پڑھی ہے نا, اور یہ سب کس کا نتیجہ تھے, کس کو ملیں گی یہ ساری چیزیں, کس پر فرشتے نازل ہوں گے, کیا کام کریں ہم کہ فرشتوں کا نزول کا باعث بنے. جو عمل کریں گے, واٹ عمل, وہی تو ہم نے پوچھے کہ ہم نے کس عمل کی بات کی ہے آج پورے سیشن کے دوران. وضو کے سونے سے, وضو کر کے سونا, یس با وضو سونا, ویری گڈ ماشاء اللہ, کہ رات کو سونے سے پہلے بالکل جس طرح ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اس طرح ہم وضو کر کے اور ہم اپنی دعائیں پڑھ کے ذکر کر کے جب ہم سوتے ہیں تو پھر ہم ان سب چیزوں کے ایون ان لیکن وہ دو بیفور سلیپنگ, جی وہی بات ہوئی نا کہ جب ہم عام طور پر ہمارے روٹین میں ہوتا ہے نا کوئی کام کرنا, رائٹ, ہم روز رات کو وضو کر کے سوتے ہیں, رائٹ. تو پھر حیض کے دنوں میں بھی ہوتا کیا ہے, ایک تو یہ کہ عادت ہوتی ہے تو خود بخود آپ کا رخ ادھر ہوتا ہے اور آپ وضو کرنے لگ جاتے ہیں, لیکن جو عام دنوں میں کرتا ہے وہ ایسی رخصت کے دنوں میں اگر نہیں بھی کرتا تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اس پر بھی ویسا ہی اجر اللہ تعالی ہمارے لیے لکھ دے. ٹھیک ہے, نیند بھی سکون کی آتی ہے, آئی ہیو نوٹڈ الحمدللہ. کیونکہ پھر ہم ایک فرشتے کے اس میں آ جاتے ہیں نا پناہ میں, اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے, رائٹ؟ الحمدللہ. سو جس کسی کو نیند نہ آ رہی ہو نا اور اس کو احساس ہو جائے کہ وضو نہیں ہے, ٹھیک ہے, وضو کر لے. اگر وضو ہے پھر بھی نیند نہیں آ رہی, نیت کیجئے کہ میں ذرا دو رکعت نفل پڑھ لیتی ہوں, دیکھیے کیسی فٹافٹ نیند آئے گی. پھر یہ کہ اور جو چیزیں انشاءاللہ ہم آگے پڑھتے رہیں گے کہ اور کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, لیکن یہ کہ تسبیح پانچواں جو ہے وہ بھی آپ کو بہت سکون کی نیند دیتی ہے, ٹھیک ہے. سو اینی ویز انشاءاللہ یہ ساری چیزیں تھیں ہمارے پاس باوضو سونے والے کے لیے کہ فرشتے کا نزول ہوتا ہے, کس طرح وہ دعائیں مغفرت کرتا ہے ہمارے سونے پر, ہمارے کروٹ لینے پر, ہمارے جاگنے پر, رائٹ. اور پھر یہ کہ ہم اگر کوئی دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے بھلائی کی ہے, کوئی بھی خیر کی, تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں, وہ بھلائی عطا کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر یہ جو دعا تھی نا جو لاسٹ میں ہم نے پڑھی, علامہ اسلمت نفسی الیک, رائٹ, اور اس میں عربک کا پارٹ جو مسنگ تھا اور اردو ترجمے موجود تھا, اگر آپ لوگ لکھنا چاہیں تو اس کو لکھ لیجئے, ووجہت وجہی الیک, ٹھیک ہے, یعنی اور میں نے رخ کر دیا اپنا اپنے چہرے کا تیری طرف, ٹھیک ہے. ووجہت وجہی الیک, اس دعاؤں کی کتابوں میں آپ کو یہ دعا بالکل ہر اس میں ملتی ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں. الحمدللہ, چلیے انشاءاللہ کافی ہے یہاں تک, تو ہم پھر بریک پہ جاتے ہیں. اوکے, ریڈی فار بریک؟ انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو انشاءاللہ ہم اپنی دوسری بک بھی کریں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحثیت معلم, اور انشاءاللہ اپنے بخاری سیشن بھی کریں گے, ٹھیک ہے, بإذن اللہ. چلیے پھر ہم بریک پہ جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
الله ربنا هو الإله, له من الأسماء ما اصطفاه, الواحد الحي كذا المليك, والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله, له من الأسماء ما اصطفاه, الواحد الحي كذا المليك, والملك المالك لا شريك. والصمد السيد والمبين, والأحد العظيم والمتين, وإنه الحق العلي الأعلى, المتعالي الوتر قد تجلى. الله ربنا هو الإله, له من الأسماء ما اصطفاه, الواحد الحي كذا المليك, والملك المالك لا شريك. وإنه المجيد والعليم, والقادر القدير والحليم, وإنه السميع والبصير, والأول الآخر والستير. الله ربنا هو الإله, له من الأسماء ما اصطفاه, الواحد الحي كذا المليك, والملك المالك لا شريك. والظاهر الباطن والكبير, والوارث الرقيب والنصير, سبحانه البارئ والمصور, والقابض الباسط والمسعر. الله ربنا هو الإله, له من الأسماء ما اصطفاه, الواحد الحي كذا المليك, والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك حجا حقا تعبدا ورقا، لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك وسعتيك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك إله الحق لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. Welcome back everyone. الحمد لله. چلیے انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے اپنے نیکسٹ سیشن کی طرف، ٹھیک ہے؟ آپ کو جب بریک پہ جانے سے پہلے بتایا جاتا ہے تو اس کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ آپ اپنی بکس کو اپنے پاس ڈیسک پہ لائیں، رائٹ؟ جو بریک سے پہلے کی تھیں ان کو واپس رکھ دیجئے، اور بریک کے بعد والی اب بکس واپس لے آئی ہیں، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. That's what I do. It's not necessary کہ آپ کریں، لیکن ایک تجویز کر لیجئے، رائٹ؟ الحمدللہ. چلیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم، اوکے؟ انشاءاللہ اس کا لیسن نمبر 20، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ 19 ڈفرینٹ اینگلس ہم پڑھ چکے اس تعلیم کے دوران، کہ کس طرح سے ہم نے دعویٰ پریکٹس کرنی ہے، کس طرح سے اپنے عمل کے لیے چیزیں لینی ہیں. الحمدللہ. پیج نمبر ہے 204, بالکل صحیح الحمدللہ. پہلے اجمال پھر تفصیل, ٹھیک ہے؟ چلیے انشاءاللہ ہم لیسن پڑھتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس میں سے اپنے عمل کے لیے کیا کیا کیا, کیا کیا لیا, اور آگے بڑھنے کے لیے ہم اس کو کس طرح سے استعمال کریں گے. ٹھیک ہے, شروع کریں. سب کے پاس اوپن ہے پیج نمبر 204. یس, اوکے, الحمدللہ. چلیے پھر شروع کرتے ہیں بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
اس کو دیکھیں گے, پیج نمبر ہے 204. اجمال کہتے ہیں جملہ یعنی مختصر, کسی چیز کا کمپریہنسو ذکر کرنا, اور پھر تفصیل یعنی اس کو کھول کے بیان کرنا, فصل یا فصل تفصیل سے. یہ بھی ایک بہت ہی خوبصورت انداز ہوتا ہے کہ لوگوں کو پہلے اپنی بری بات کا خلاصہ دے دیا جائے تاکہ وہ خوش بھی ہو جائیں کہ آج ہم کیا کیا سیکھیں گے, اور انتظار بھی کرنے لگیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو یقین ہو کہ ہم اس ایک محفل میں بہت کچھ سیکھ کے اٹھیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ پھر اس میں بعد میں اس کی تفصیل دی جائیں. تو ذہن بھی اس انداز سے ہاتھوں میں رہتے ہیں. بعض دفعہ ذہن پھر بہت بکھر جاتے ہیں جب ہم شروع میں ایک بات بہت لمبی کر دیں, پھر دوسری بہت دیر بعد کریں, تو خلاصہ نہیں آتا. مجھے یہ بات کہتے ہوئے آر کے پی کلاس جو رب کا پیغام میرے نام ہے, اس کا وہ وقت یاد آ رہا ہے کہ جب ہم پہلے مقاصد لکھا کرتے تھے سبق کے, اس رکوع کے, پھر ایک ایک کو کھولتے تھے, تو اس سے کافی شروع میں ہی ذہن فوکس ہو جاتا ہے کہ آج ہم کیا کچھ پڑھیں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس معاملے میں کیا اسوہ حسنہ ہے. تو طلباء کی توجہ لینے کے لیے اور ان کے شوق کو بڑھانے کے لیے اور معلومات کو اچھی طرح ذہن نشین کروانے کے لیے ایک اسلوب کیا ہے کہ معلم پہلے مختصر طور پر گفتگو کا خاکہ پیش کرے, پھر تفصیل اس کی بیان کرے. اس انداز کی حکمت امام ابن ابی جمرہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ مختصر طور پر خبر دینے کی صورت میں نفس کو مضمون سے آگہی ہو جاتی ہے, پھر وہ اس کی تفصیل جاننے کا شوق رکھنے لگتا ہے, اور اس کے سننے پر اس کا اثر گہرا اور فائدہ بڑا ہوتا ہے. تو یہ چیز بھی ذہن کو بالکل فوکس کرنے والی ہوتی ہے. چند باتیں دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے. مسترد نہ ہونے والی دو دعائیں. امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی, انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنتانی لا تردانی او قلما تردانی, الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعده بعضهم بعدا. دو دعائیں رد نہیں ہوتی یعنی مسترد نہیں ہوتی, یا شاید کم ہی مسترد ہوتی ہوں گی. کون سی؟ اذان کے وقت کی دعا اور جنگ کے وقت جب کہ باہم گتھم گتھا ہو کر وہ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہوں. اب پہلے آپ نے کیا کہا, دو وقت کی دعا رد نہیں ہوتی, سننے والے کا شوق بڑا ہوگا, تو پھر آپ نے وہ دو وقت بھی بتا دیے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دو چیزیں نئی کٹھی دینے کی بجائے پہلے ایک نئی چیز بتا دی جائے, پھر جب لوگ اس کو ایبزارب کر چکے ہوں تو پھر اس کے بعد دوسری چیز بتائی جائے. اگلی مثال ہے حلاوت ایمان پانے کے لیے تین خصلتیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت انس سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کی, ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان. کون سی تین چیزیں؟ اَن يَكُون اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا, وَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ, وَن يَكْرَهُ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُكْذَفَ فِي النَّارِ. تین خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں وہ موجود ہوں اس نے ان کے ساتھ ایمان کی مٹھاس کو پا لیا. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس کے نزدیک کون سی چیزیں؟ نمبر ایک, اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوں, سب سے زیادہ پیار ان دونوں سے ہو. پھر دوسری بات, وہ کسی بھی شخص سے محبت اللہ تعالیٰ کے لیے کرے. اور تیسری بات یہ کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو اس طرح نہ پسند کرے جس طرح آگ میں ڈالے جانے کو نہ پسند کرتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ پہلے تو لفظ حلاوت الایمان اتنا خوبصورت, پھر تین باتوں کا تذکرہ کیا جس سے شوق اور ابھرا, اور پھر جب ایک ایک کر کے بات بتائی تو کتنی محبت آئی ہوگی صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ پر اس بات کو سن کر. تو یہاں انداز وہی ہے, ہم حدیث کے باقی الفاظ پہ زیادہ غور نہیں کریں گے تاکہ ہم موضوع سے نہ ہٹیں, لیکن حدیث اپنی جگہ بڑی خوبصورت بھی ہے اور رغبت دلانے والی بھی ہے. ایک اور مثال ہے پورا منافق بنانے والی چار خصلتیں. امام بخاری نے عبداللہ بن عمر بن العاص سے روایت نقل کی, ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا ومن کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعہا. چار چیزیں کون سی؟ پہلی چیز اذا تمنا خان واذا حدث کذب واذا عاہد غدر واذا خاصم فجر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار خصلتیں جس کسی میں ہوں وہ خالص منافق ہے, اور جس میں ان میں سے ایک خصلت ہو تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ دے. جب اسے امین بنایا جائے تو وہ خیانت کرے, جب بات کرے تو جھوٹ بولے, اور جب کسی سے عہد کرے تو وفا نہ کرے, اور جب کسی سے لڑے تو حق اور انصاف سے دور ہو جاتا ہے. اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو شروع میں چار باتیں بتائیں جس سے خوف آیا کہ اللہ پورا منافق انسان ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد جب ایک ایک چیز بتائی تو اس سے رغبت جو تھی وہ بڑھتی گئی اور انسان اپنا محاسبہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو اس سے ایک تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا ہے کہ اللہ ہمارے اندر ان میں سے ایک بھی نفاق کی بات نہ ڈالے, اور دوسری بات ہم نے انداز سیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پہلے لوگوں کو شوق دلا لیا کرتے, اس کے بعد پھر اس بات کی ڈیٹیلز بتاتے. اب دیکھیے کہ ہمارے ذہن کی کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں. ہم جب اپنے ذہن کو فوکس کر دیتے ہیں ایک چیز کے اوپر تو پھر وہ دوسری چیز لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اس کے برعکس جب ہم اس طرح سے نہیں کر پاتے تو اس کا نتیجہ کوئی بہت زیادہ اچھا نہیں نکلتا. اگلی مثال ہے جنت میں لے جانے والے پانچ اعمال. امام طبرانی رحمہ اللہ نے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمس من جاء بهن مع الایمان دخل الجنہ. کون کون سی چیزیں؟ من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئهن ورکوعهن وسجودهن ومواقيتهن وصام رمضان وحج البيت ان استطاع اليه سبيلا وادى الامانه. قيل يا نبي الله صلى الله عليه وسلم وما اداء الامانه؟ قال الغسل من الجنابه, ان الله لم يامن ابن ادم على شيء من دينه غيرها. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے ساتھ جس نے پانچ کام کیے وہ جنت میں داخل ہو گیا. کون سے پانچ کام؟ پہلی چیز جس نے پانچوں نمازوں کی اور اس کے وضو رکوع سجود اور اوقات کی حفاظت کی. دوسری چیز رمضان کے روزے رکھے. تیسری چیز استطاعت یعنی توفیق ہونے کی صورت میں بیت اللہ کا حج کیا اور امانت کو ادا کیا. عرض کیا گیا اللہ کے نبی امانت کا ادا کرنا یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا غسل جنابت. اللہ تعالیٰ نے انسان پر اس کے سوا دین کی کسی چیز میں اس قدر اعتماد نہیں کیا. تو اب دیکھیے کہ حدیث بڑی واضح بھی ہے, رغبت دلانے والی بھی ہے, انسان کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہے کہ اگر میں یہ کام کر لوں تو اس وقت میرے ساتھ کیسا معاملہ ہوگا. لیکن یہاں تھوڑی سی بات شاید آپ کو سمجھ نہ آئے, اور وہ کیا ہے کہ امانت کے ادا کرنے اور غسل جنابت کا آپس میں کیا ربط ہے, اور خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر اس کے سوا دین کی کسی چیز کے بارے میں اس قدر اعتماد نہیں کیا. مطلب یہ کہ یہ انسان کی آپشن پہ چھوڑ دیا. انسان جب اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ غسل کرتا ہے اور اس کو کوئی دوسرا نہیں بتا سکتا کہ تم پہ یہ حالت آئی ہوئی ہے, تو گویا کہ ایک قسم کی امانت تھی اس کے اوپر جو اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ادا کر دی. تو اس سے ہمیں اس عمل کی خوبصورتی اور اس کی سچائی کا بھی پتہ چلتا ہے. پھر اسی طرح اگلی دلیل ہے علامات قیامت میں سے چھ. امام احمد اور طبرانی نے حضرت معاذ بن جبل سے روایت نقل کی, وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ
عليه وسلم ست من أشراط الساعة موتي وفتح بيت المقدس وموت يأخذ في الناس كقعاص الغنم وفتنة يدخل حربها بيت كل مسلم وأن يعطى الرجل ألف دينار فيتسخطها وأن تغدر الروم فيسيرون بثمانين بندا تحت كل بند اثنا عشر ألفا. چھ باتیں قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں. نمبر ایک میرا انتقال یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فوت ہونا. فتح بیت المقدس ہو چکی. ایسی موت جو لوگوں کو بکریوں کی موقع پر ختم کر دینے والی بیماری کی مانند ہوگی. فتنہ جس کی بربادی ہر مسلمان کے گھر میں داخل ہوگی. آدمی کو 1000 دینار دیا جائے گا اور وہ ان کو قلیل تصور کرتے ہوئے ناراض ہوگا اور رومی بدہدی کرتے ہوئے 80 جتھوں میں روانہ ہوں گے. ہر جتھے میں 12,000 افراد ہوں گے. اب آپ دیکھیے کہ اس میں کچھ نشانیاں ہو چکی, کچھ ابھی ہوں گی, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے انگلیوں پہ گن کے ایک ایک چیز اگر بتانے والی کیفیت رکھی تو سننے والے کو یہ باتیں پھر بھولتی نہیں ہیں. پھر اس کے بعد اگلی حدیث ہے سایہ الہی میں 7 قسم کے لوگوں کا داخل ہونا. امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت نقل کی. سبعۃن یذلہم اللہ فی ذلہ یوم لا ذل الا ذلہ. کون کون سے وہ لوگ ہیں؟ الامام العادل والشاب نشا فی عبادت ربہ ورجل قلبہ معلق فی المساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقن علیہ ورجلون تهم رات ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجلون تصدق اخفا حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجلون ذکر اللہ خاليا ففادت عيناه. 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دیں گے جبکہ اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. امام عادل اپنے رب کی عبادت میں مصروف نوجوان, مسجدوں سے دل لگانے والا شخص یعنی مسجدوں کے ساتھ جس کا دل لٹکا رہے, محبت الہی کی بنیاد پر ملنے اور جدا ہونے والے دو شخص, عزت اور حسن والی عورت کے مطالبے کا ان الفاظ میں جواب دینے والا شخص کہ یقیناً میں اللہ سے ڈرتا ہوں, یعنی جب کوئی عورت اس کو اپنی طرف بلائے تو یہ آگے سے کہے انی اخاف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, چھپا کر صدقہ کرنے والا شخص کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی دائیں ہاتھ کے خرچ کرنے کا علم نہ ہو, اور وہ شخص کے تنہائی میں ذکر الہی سے اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو رواں ہو جائیں. 7 لوگ اور اللہ کے عرش کے سائے میں. سوچئے تو صحیح, تپتی دھوپ میں ہلکا سا سایہ مل جائے تو انسان اپنے آپ کو خوش قسمت محسوس کرتا ہے, کہاں پھر اس دن جہاں انسان اتنی گرمی محسوس کرے اور اس کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان 7 قسم کے لوگوں میں ہی کرے اور قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے. پھر اس طرح ایک اور روایت ہے 10 جنتی لوگوں کے بارے میں. امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال عشرۃ فی الجنۃ ابو بکر فی الجنۃ و عمر فی الجنۃ و علی و عثمان والزبیر وطلحة وعبد الرحمن وابو عبیدة وسعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم قال فعد هؤلاء 9 وسکت عن العاشر فقال القوم ننشدك اللہ یا ابا العوری من العاشر قال نشدتمونی باللہ ابو العوری فی الجنہ قال ہوا سعید ابن زید ابن عمر بن نفیل رضی اللہ عنہ. رسول اللہ نے فرمایا 10 اشخاص جنت میں داخل ہوں گے, ابو بکر جنت میں, عمر جنت میں, علی, عثمان, زبیر, طلحہ, عبد الرحمن, ابو عبیدہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اجمعین, یہ سب جنت میں داخل ہوں گے. راوی نے کہا انہوں یعنی سعید رضی اللہ عنہ نے ان 9 اشخاص کا شمار کیا اور 10ویں کا نام لینے خاموش ہو گئے. لوگوں نے عرض کیا ابو اور انہوں یعنی سعید رضی اللہ عنہ نے ان 9 اشخاص کا شمار کیا اور 10ویں کا نام لینے سے خاموش ہو گئے. لوگوں نے عرض کیا ابو اور یہ ان کی کنیت تھی حضرت سعید بن زید کی.
ہم آپ کو اللہ کی قسم دیتے ہیں، ہمیں بتلائیے کہ دسواں شخص کون ہے؟ انہوں نے کہا، تم نے مجھے اللہ کی قسم دی ہے تو سنو کہ ابو العور جنت میں داخل ہوگا، یعنی حدیث روایت کرنے والے خود بھی انہی لوگوں میں سے تھے، سبحان اللہ. انہوں نے ذکر کیا وہ یعنی ابو العور سعید بن زید بن عمر بن نفیل ہیں. کتنے خوش قسمت لوگ تھے، اللہ ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق دے کہ ہمیں بھی دنیا میں رہتے ہوئے فرشتے جنت کی خوشخبریاں دیں کہ تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. آج نبوت کے تار تو نہیں ہے، لیکن ہر بندہ اللہ تعالیٰ سے اچھے گمان رکھتے ہوئے اچھے کام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ہی اس قسم کی خوشخبریاں دلوا سکتے ہیں. پھر اگلی حدیث، پہلے اجمالی پھر تفصیلی بشارت. امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاہ ما لم یحدث. دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر له اللہم ارحمہ. یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی جائے نماز میں بیٹھنے والے پر بے وضو نہ ہونے تک فرشتے درود بھیجتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیجئے، اس پر رحم فرما دیجئے. اب دیکھیں کہ ابتدا میں جائے نماز میں باوضو ہوئے بیٹھے ہوئے شخص کے لیے بتایا کہ فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں، پھر بعد میں اس کی ڈیٹیلز بھی بتائیں. تو یہ چیز بھی خوشی کا باعث ہے کہ ایک انسان اس دنیا میں ہی اس بات کی خوشخبری پالے کہ فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ جو کچھ بھی کسی نیکی کے بدلے میں انسان کو کل ملنے والا ہے، سچ ہوتا ہے ایسے ہی، اور جس گناہ سے رکنا ہے اور اس کے بدلے میں جو کچھ ہوگا، یا جس کام کا کوئی گناہ ہو وہ ویسے ہی ہوتا، لیکن ہمیں نہ بتاتے نفس صلی اللہ علیہ وسلم، تو قیامت کے دن تو ہم مارے جاتے نا. شاید میں اپنی بات سمجھا پا رہی ہوں کہ نہیں. اللہ کے نبی کے ذریعے سے اگر ہمیں نیکیوں کا پتہ نہ چلتا اور گناہوں کے وبال کی خبر نہ ہوتی تو ہم تو مارے جاتے. یہ تو ایسی نا کہ جیسے کوئی ناروے میں آئے اور سیٹ بیلٹ نہ باندھے، جب اس کو پکڑا جائے وہ کہے جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. ایسا واقعہ ہوا کہ شاید کوئی ایئرپورٹ سے ہی آ رہے تھے یا ایک آدھا دن ہوا تھا اور سیٹ بیلٹ نہ باندھنے کے اوپر ان کو روک لیا گیا اور شاید 700 کرون دیے گئے. تو انہوں نے کہا جو بھی تھیں کہ میں تو بھی پرسوں آئی اور مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. تو انہوں نے کہا اس کے بعد تمہیں ہمیشہ یاد رہے گا، اور دے دیا ان کو فائن. اس وقت تم کوئی نہیں بولتے. تو آپ سوچیے کتنا بڑا احسان ہے اللہ کے نبی کا. قانون تو وہی ہے نا، ہم تھوڑی کتابیں پڑھتے ہیں، لیکن جب ہمیں یہ لاس پتہ چل جاتے ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ شکر ہمیں کسی نے بتا دیا. تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہ قوانین ہم تک اللہ کے نبی کی صورت میں پہنچے، یقیناً یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے احسانوں میں سے ایک بڑا احسان ہے. پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو خوشخبری دی تو اس میں ادنا اور اعلیٰ دونوں قسم کی بشارتیں موجود تھیں نا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بات کو سامنے رکھا. اس پر امام ابن ابی جمرہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ بشارت میں مسنون طریقہ یہ ہے کہ اس کی ابتدا ادنا اور اختتام اعلیٰ سے ہو، کیونکہ اس سے مسرت زیادہ حاصل ہوتی ہے. حدیث شریف سے اس کا بھی ثبوت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت کو پہلے مختصراً بتاتے اور پھر اس کی تفصیل آپ نے بتائی. تو بہرحال ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ انداز اختیار کرنا چاہیے جس سے لوگوں کو اچھا لگے. اب یہ دیکھیے کہ یہ موضوع ایک ایسا ہے کہ عموماً لوگ اس پہ غور نہیں کرتے. جیسے میرے ذہن میں پریکٹیکلی اس کی کچھ چیزیں جو آتی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے ہسبینڈ سے کوئی چیز منگوانی، اب آپ ان کو دیکھتے شروع کرتے ہیں، دودھ بھی لے آئیں، سبزی بھی لے آئیں، پھل بھی لے آئیں، یہ بھی لے آئیں، یہ بھی لے آئیں. ہو سکتا ہے وہ لے آئیں لیکن ان کو یاد نہیں رہے گا کہ آپ نے کیا کیا کہا تھا. 4 لے آئیں، 2 نہ لائیں، 2 لے آئیں، 4 نہ لائیں، یاد نہیں رہے گا. اچھا طریقہ کیا ہے؟ آپ پہلے سے خود لسٹ بنا چکے ہو. لیٹس سی، اگر 5 چیزوں کی لسٹ بنی تو آپ اپنے میاں سے کیا کہیں؟ 5 چیزیں لے کے آنی ہیں. جب آپ 5 کا لفظ بولیں گے نا تو وہاں جا کے انگلیوں پہ گنیں گے، 1 تو ہو گئی، دوسری تو یاد آ جائے گا کہ ہاں کوئی چیز بھولی ہوئی ہے کیونکہ 5 کہیں تھی اور یہ تو ابھی 3 آئی ہیں. اس طریقے سے وہ لوگ آپ کی بات پہ عمل زیادہ اچھی طرح کریں گے. ہو سکتا ہے آپ کو پوچھ لیں فون کر کے، یاد آ جائے، کچھ بھی ہو تو پوائنٹ دے کر بات کریں. اسی طرح چھوٹے بچوں کو کوئی بات کہتے ہوئے بھی یہ طریقہ کار بہت اچھا ہوتا ہے. بچوں کو یہ تو بہت اچھی طرح یاد رہتا ہے کہ آپ نے کہا تھا میں 5 کینڈیز دوں گی ہاں، 5 چاکلیٹ دوں گی. لیکن آپ اس طرح سے پہلے لوگوں کو چھوٹی بات کہیں پھر بڑی، کس طرح جیسے آپ نے کسی کو 2-3 باتیں کہنی ہے تو آپ کہیں میں آپ سے 3 باتیں کرنا چاہتی ہوں، ریڈی 1 2 3. تو آپ دیکھتے ہیں کہ اگلا بندہ واقعی فوکس ہوتا ہے، اور ایک تو اس کو یہ تو جسوس ہوتا ہے کہ اگلی بات کیا ہے، تو وہ آپ کی پہلی بات پہ غصہ نہیں کرے گا آپ کی بات سن کر. مجھے آپ سے 3 باتیں کرنی ہے، کچھ ٹائم ہے آپ کے پاس؟ تو وہ فوراً پھر سننے کے لیے تیار ہو جائیں گے. پھر اسی طرح اسٹوڈینٹس ہیں تو آپ ان کو کہیں آج کا پہلا ہوم ورک یہ ہے. جیسے آج کل ہم نور اللہ نور کورس کر رہے ہیں تو اس میں اکثر چیزوں کو ہم ہوم ورک کی صورت میں لیتے ہیں، تو میں پرپسلی جانتے بوجھتے بولتی ہوں کہ آج کا پہلا ہوم ورک یہ ہے. پھر بیچ میں دوسری کوئی چیز آئے گی تو کہتی ہوں چلے آج کا دوسرا ہوم ورک یہ ہے. پھر جب مجھے خود بھی بھول جاتا ہے کہ میں نے کتنے دیے تو پھر میں کہتی ہوں چلے اب اگلا ہوم ورک یہ ہے. تو کوشش کرنی چاہیے اس طرح سے کہ دوسرے کو تھوڑا سا پہلے ذہنی طور پہ تیار کیا جائے پھر دوسری طرف رکھا جائے. اسی طرح مزید چیزوں پہ بھی غور کر سکتے ہیں.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اتنا پیارا سا لیسن تھا نا، حالانکہ جب ہم نے اسٹارٹ کیا تو ہمیں لگ رہا تھا پتہ نہیں اتنا مشکل ٹاپک ہے، اس میں کیا ملے گا ہمیں. ہاں الحمد للہ، لیکن ہمیں وہی بات جو ہم بار بار پڑھتے ہیں نا، وما ارسلنا کا اللہ کا فتح للناس بشیرا ونذیرا، رائٹ؟ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو دنیا والوں کے لیے، لوگوں کے لیے کیا بنا کر بھیجا؟ بشیرا ونذیرا، رائٹ؟ بشیر اور نذیر، خوشخبریاں دینے والا اور اگلے جو کچھ ہونے والا ہے اس سے آگاہ کرنے، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سارے اگلی چیزوں سے بھی آگاہ کر دیا اور ساری خوشخبریاں بھی ہمیں دی. اب وہی بات کہ جب ہمیں خوشخبری ملتی ہے تو ہمارا دل چاہتا ہے نا کہ اس کام کو کیا جائے، رائٹ؟ جس چیز سے ڈراوا دیا جائے تو اس سے ویسے ہی دل پہ خوف طاری ہو جاتا ہے، اس سے بچنے کو دل چاہتا ہے، رائٹ؟ لیکن خوشخبریاں کرنے والے جی بالکل بچتے ہیں، اور جن چیز کے اور جن چیزوں کی وجہ سے یا جن چیزوں کی خوشخبریاں دی جاتی ہیں، دل چاہتا ہے نا کہ وہ کیا جائے یا وہ کام کیا جائے کہ جن کی وجہ سے ہم بھی ان خوشخبریوں کو پانے والے ہو سکیں، رائٹ؟ الحمدللہ. تو ہمیں آج کے اس میں جو مین فوکس تھا وہ کیا تھا کہ بات کو اسٹارٹ خوبصورتی سے کیا جائے، رائٹ؟ یہ جو اجمال کی بات ہے اور پھر تفصیل، تو اس سے کیا بات پتہ چلی ہمیں، یہ بتائیے. ہمارے دعویٰ ٹیکنیک میں ہمیں اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اگر ہم کسی کو بات بتانے جاتے ہیں تو ہم کیسے بتائیں؟ پوائنٹ وائز بتائیں، بالکل بالکل صحیح، رائٹ؟ یعنی مختصر ان کے پہلے شوق کو بڑھائیں، ایک دم سے پہلے یہ نہیں بتائیں کہ آج مجھے اتنے گھنٹے کی بات کرنی ہے، وہ کہیں گے ابھی ہمارے پاس 1 گھنٹے کا ٹائم ہی نہیں ہے. ٹو دا پوائنٹ، یس الحمدللہ. توجہ دلائیں، ان کے توجہ اپنی طرف کریں، رائٹ؟ ان کے شوق کو بڑھائیں. دیٹس دا مین تھنگ، کہ ہم نے دوسرے کے شوق کو اجاگر کرنا. ایکچولی سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے اندر جو ہے نا اس چیز کی طلب ہوتی ہے اور وہ کئی سال سے اس کے اندر دبی بھی ہوتی ہے، کہیں دوسری چیزوں کے اندر دب دب کے وہ بیچاری کہیں نیچے دب جاتی ہے، یس بالکل. لیکن وہ چیز اس کو نہیں مل رہی ہوتی جس چیز کی تلاش ہوتی ہے. لیکن جب وہ ہمارا شوق اور کسی چیز کو لینے کا، جیسے آپ دیکھیں دنیاوی طور پہ ہم کوئی چیز کسی کو بتاتے تو تب بھی تو وہ فوراً آتے ہیں نا. تو یہ جو چیز جس کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، یہ شوق ہم ان کو نہیں دلاتے، उनको, क्योंकि उस चीज का मजा भी नहीं है ना, तो उसके लिए पहले हमें शौक दिलाना पड़ेगा। आहिस्ता 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 उन तहों को जो उनके ऊपर बैठ गई है ना, उस तलब के ऊपर बैठ गई है, उन तहों को उतारना है। यस, छोटी छोटी बातें पहले बता के उनकी तहों को उतारें, उनके शौक को बढ़ाएं, और वो जो तलब पीछे छुपी हुई है उसको बाहर लाएं, फिर देखिए कैसे भागते हैं वो भी सब इंशाल्लाह। तो शौक को उजागर करना है, ठीक। फिर इस तरह की खुशखबरियां बतानी, तो उससे भी दिल जाता है ना, और दुआ देनी, राइट। कितनी प्यारी प्यारी दुआएं हमें मिलती हैं, और हमने आज उस वाले सेशन में भी देखा था ना, ऐसे अमाल के फरिश्ते होते हैं, तो उसमें भी हमने देखा था कि दुआ जो है किसी को देना, उससे दूसरे का दिल नम होता है। तो इंशाल्लाह हमने ये सब चीजों को अपने अमल में लेकर आना है, ठीक है। ओके, इंशाल्लाह एवरीवन इज क्लियर ऑन दिस पॉइंट कि किस तरह से एकदम से तफसील नहीं शुरू करनी, बल्कि पहले मुख्तसर बात करके दूसरे की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करानी है, उसके शौक को बढ़ाना है, और फिर अपनी अगर उसको डिटेल चाहिए तो फिर उस पर मजीद और उस बात की कि जो मुख्तसर बात की है उसकी डिटेल दी जाए। यस, ग्लैड टाइडिंग, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसको दोबारा देख लीजिएगा, बड़ी प्यारी प्यारी सारी अहादीस है, और एटलीस्ट अपने लिए तो हम जितनी मर्जी दफा इसको चाहे पढ़ें और इससे खुशखबरियां लें, ठीक है इंशाल्लाह। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपने सही अल बुखारी के सेशन की तरफ, ठीक। बुक्स आपके पास मौजूद, इंशाल्लाह देख लेते हैं आज कौन सी हदीस से हमने शुरू करना है। हम किताबुल वुदू हमने शुरू किया था, ठीक है, और उसकी दो अहादीस भी हमने पढ़ी थी लास्ट सेशन में। इंशाल्लाह तीसरी अहादीस से हम शुरू करेंगे, ठीक है। सब ओपन कीजिए, किताबुल वुदू को ओपन कर लीजिए। मेरे पास पेज नंबर 148 है, आप लोग देखिए क्या पेज है, थर्ड बाब है, और 112 अहादीस से इंशाल्लाह शुरू करेंगे, ठीक है। सब रेडी, सबके जितने भी डिफरेंट नंबर है सब ओपन कर लीजिए। ओके गुड, माशाल्लाह यू आर ऑन द पॉइंट, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह, बहुत मोहब्बत से सब अपने अपने दिलों में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और फिर हम हदीस शुरू करते हैं, कि इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے صحیح بخاری کا اگلا سیشن شروع کریں گے ہمارا آج کا سیشن حدیث نمبر 112 اور کتاب الوضو سے شروع ہوگا کتاب کا پیج 148 ہے آئیے دیکھتے ہیں آج کا پہلا ٹاپک باب نمبر 3 ہے لا یتودعو من الشکی حتی یقینا لا نہیں یتودعو وضو کرے من سے الشک کی شک حتی یہاں تک کہ یستیقینا یقین ہو جائے یعنی شک سے وضو نہ کرے یہاں تک کہ حدث کا یقین نہ ہو جائے کیا مطلب ہے اس کا کہ جب انسان کو شک ہو کسی چیز پہ کہ میرا وضو ہوا ہے کہ نہیں وضو ٹوٹا ہے کہ نہیں تو پھر اس پہ وضو نہ توڑے ابھی پڑھیں گے حدیث تو آپ کو انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گی بات عن عبد اللہ ابن یزید الانصاری رضی اللہ عنہ انہ شکا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن زید انصاری سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا حال بیان کیا کیا کہا اس کا شکا جو ہے نا شکایت کرنا وہی مطلب ہے شکوا شکایت یعنی ایک شخص کے بارے میں یہ بات آپ نے بیان کی وہ کون سا شخص تھا الرجل الذی یخیل الیہ یہ وہ شخص تھا جس کا خیال تھا اپنے بارے میں انہ بے شک وہ یجد الشیء فی الصلاۃ پاتا ہے کوئی چیز نماز میں اشارہ ہے کہ اس کو نماز میں یہ وہم ہو جاتا ہے کہ میرے جسم سے ہوا خارج ہو گئی ہے تو سوال کیا کہ اب وہ کیا کرے، یا آپ کے بھی کوشچنز تھے پچھلے سیشن میں کہ وضو ٹوٹ جائے تو کیا کیا جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فقالا، تو آپ نے فرمایا، لا نہیں ینفتل، نہ وہ پھرے، او یا لا نہیں ینصرف، وہاں سے ہٹے، یعنی نہ تو وہ نماز چھوڑے نہ اس جگہ سے ہٹے، حتی اسما صوتن او یجد ریحن، یہاں تک کہ اس کو آواز آ جائے یا پھر اس کی بدبو کو پالے. دیکھیں اتنا خوبصورت کرائیٹیرین اللہ کے نبی نے ہمیں دے دیا کہ وضو کب ٹوٹتا ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں جسم سے ہوا خارج ہونے کی نشانی. نمبر ایک کہ آواز آتی ہے، تھوڑا سا پریشر کے ساتھ جب نکلتا ہے جسم سے کچھ تو آواز آتی ہے، آواز آ جائے پھر سمجھیں گے کہ آپ واقعی جسم سے ہوا خارج ہوئی ہے. اور دوسری چیز ہے اگر آواز نہیں آتی تو بیڈ سمیل، جو ایک سب جانتے ہیں کہ جسم کے اندر جو فاسد مادے ہوتے ہیں اور گندگی، اس کی وجہ سے آتی ہے. تو بدبو خود کو محسوس ہو یا آواز آئے، پھر آپ سمجھیں گے کہ آپ کا وضو ٹوٹا ہے، محض شک کی بنا پر نہ ہو. اب آپ کے ذہن میں ایک سوال ہونا چاہیے کہ شک کیوں ہوتا ہے؟ کیا نماز میں شک ہو سکتا ہے کہ میرا وضو ٹوٹا ہے جبکہ نہ ٹوٹا ہو؟ تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی بار کہا کہ دشمن ہے تمہارا شیطان جو تمہارے پیچھے پڑا رہتا ہے. شیطان نے اس چیز کی قسم کھائی تھی کہ اس نے انسان کو جنت سے دور کرنا ہے، لہٰذا وہ دن رات سوتے جاگتے ہر وقت میں انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے. روایت میں یہاں تک ملتا ہے کہ جب ایک انسان وضو کرنے لگتا ہے تو اس کو وضو میں الجھا دیتا ہے. کبھی اس کو کہتا ہے کہ تیرا تو ابھی وضو ہی نہیں ہوا، کبھی اس کو وسوسوں میں ڈال دے گا، کبھی کچھ، کبھی کہے گا ابھی تو تجھے واش روم میں جانا ہے. اور آپ خود پرسنلی فیل کریں کہ جب آپ وضو کرنے کے لیے واش روم یوز کرتے ہیں تو آپ کو پیشاب کرنے کے بعد دوبارہ پھر فیل ہوتا ہے، ابھی اٹھتے ہیں پھر کہتے ہیں لگتا ہے کچھ رہ گیا، پھر کرتے ہیں. وہ اصل میں ٹال رہا ہوتا ہے کہ آپ کی نماز کا وقت ٹل جائے، پھر آپ بیٹھتے ہیں پھر بیٹھتے ہیں پھر اٹھتے ہیں. پہلے وہ آپ کو وضو سے روکتا ہے، یہ اس کا پہلا اسٹیپ ہے. پہلے تو ویسے ہی نہیں بڑھنے دیتا نا، یہ کہہ کر کے جی نمازیں تو معاف ہیں اور ہم تو بہت نیک ہیں اور لائک دس، اور نمازوں سے کیا ہوتا ہے. خیر جب ایک بندہ ارادہ کر کے بیٹھ ہی جاتا ہے تو پھر ہو گیا، وضو کرنے میں الجھا دیا. حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس کو اتنا وضو میں الجھاتا ہے کہ اس کو کہتا ہے تیرا تو حصہ نہیں گیلا ہوا، وہ پھر بیچارہ وضو کرتا ہے، پھر کہتا ہے نہیں تیری کونیاں خشک ہیں، وہ اسی میں پڑا رہتا ہے کہ اس کی جماعت کی نماز سے لی جاتی ہے. خیر بندہ وضو کر کے نکلتا ہے، جائے نماز پہ کھڑا ہونے لگتا ہے، پھر شیطان آ جاتا ہے، کبھی وسوسے کبھی کچھ. جب آپ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے ہیں تو بس اب وہ دشمن کیا کرتا ہے، وہ آپ کے پاس کیسے آتا ہے؟ یہ جسم میں ہوا بنتا ہے، پھر آتا ہے، وہ جان کی آوازیں نکالے گا، اچھا پیٹ میں گڑ گڑ ہو رہی ہے، کچھ ہو رہا ہے. دو چیزیں بہت زیادہ فیل کریں گے نماز کے ساتھ ہی. ایک تو یہ کہ اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں جو سارا دن ادھر ادھر کھیلتے رہیں گے، ان کو کیئر ہی نہیں ہے، جس وقت آپ نماز شروع کریں گے نا وہ آپ کے صف کے آگے سے بھاگیں گے. آپ جا کے آزمائیے گا، اسکول میں بھی یہی چیز ہے، مسجدوں میں بھی یہی چیز ہے، گھروں میں یہ شیطان لے کے آتا ہے. بچہ رونے لگ جاتا ہے، بالکل صحیح انہوں نے کہا کہ بچے کو رلا دے گا، یعنی اس کی پوری کوشش ہے کہ آپ کی نماز سے توجہ ہٹ جائے. خیر اب جسم سے ہوا کی وہ ایسی آوازیں کرتا ہے تو بغیر کسی کے، صرف پیٹ آپ کو کچھ فیلنگ آ رہی ہے، یہ سم ٹائم فیل بھی ہوتا ہے کہ شاید جسم سے کچھ نکلا، تو اسے نماز نہیں توڑیں جب تک کہ یہ نہ ہو. اور آپ لوگوں نے فیل کیا ہوگا، بلکہ آپ فیل کیجئے گا، جن سسٹرز کو اس طرح کی تکلیف ہوتی ہے جسم سے ہوا نکلنے کی یا کچھ، جب ایسی حالت ہوتی ہے نہ تو اس میں آواز آتی ہے نہ بو آتی ہے، تو پھر آپ اس کو اگنور کیجئے، اس پہ زیادہ بات نہ کیجئے. تو یقین کے ساتھ یہ کام کرنا ہے. یہاں سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ ہمارا دین جو ہے نا یقینی چیزوں پہ پیچھے لگاتا ہے، محض شک اور وہم کی ہماری نماز میں کوئی جگہ نہیں ہے اور اس سے اوپر رکھنا چاہیے. اور جو بندہ شک کرتا ہے نا اس کو ہر چیز میں پھر غلط چیز نظر ہی آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ انسان کو بہت ایزی گوئنگ فیل کروایا ہے، اور یہ نہیں کہ ہر وقت اسی بوجھ میں پڑے رہو. اچھا ہمارے ہاں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنا بڑا ایشو کیوں بناتے ہیں؟ میں بدگمانی سے ہٹ کے یہ بات کروں گی، نماز، روزہ، حج، زکات یہ دین کے پلرز ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ دین کی مراد نہیں ہے. دیز آر دا ٹولس، دیز آر ناٹ دا منزل، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا آخری مدعا یا جو چیز مطلوب ہے وہ نہیں ہے. نماز، روزہ، حج، زکات کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں یار کرتا ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کو ملیں، ہم دنیا میں اللہ کے پیغام کو عام کریں، ہم نبی کے مشن پہ چلیں، ہم دنیا میں اللہ کے دین کو غالب کریں. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، جو اللہ نے نبی سے کام لیا تھا کہ پوری دنیا میں اللہ کا دین غالب ہو. ہم سب سے اللہ یہ چاہتا ہے. اچھا شیطان کیا کرتا ہے؟ اور اس میں مدد ہو جاتی ہے ان کی، ان بہت محدود طریقے سے دین کی سوچ رکھنے والے دینداروں سے جو ہر وقت نماز روزے کو اصل بنائی رکھتے ہیں. وضو ادھر کرو، پانی مٹی کے لوٹے سے کرو، بیٹھ کے کرو، قبلہ رخ کرو، صابن نہیں لگا سکتے، بیری کے پتوں سے کرو، اور وضو کرتے ہوئے یوں کرو، پاؤں اوپر رکھو، نیچے رکھو. اتنا اس میں الجھ گئے کہ امت کو آج لگ رہا ہے صرف نماز کے ہی مسئلے ہیں، صرف حج کے ہی مسئلے ہیں، روزے کے ہی مسئلے ہیں. دین مسائل کا نام نہیں ہے، مسائل سے نبٹنے کا نام ہے۔ اگر آپ نماز کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اتنا الجھاتے ہیں کہ اس پہ آج امت بٹ گئی، آج آپ دیکھیے ہمارے فرقے کیوں بن گئے اتنے۔ عموماً فرقے میں فرق نماز کا، اور نماز میں کوئی یہ نہیں کہتا فرض نہ پڑھو، کوئی یہ نہیں کہتا رکوع نہ کرو، قیام نہ کرو، سب مانتے ہیں۔ بحث کس میں کہ قیام کرتے وقت ہاتھ کدھر باندھو اور سجدہ کیسے کرو۔ تو جب آپ حدیث میں ایک طریقہ پڑھ لیتے ہیں تو ریلیکس، ایزی گوئنگ، اس سے بڑھ کے آگے چلو۔ میں آپ کو اس کی مثال دوں گی کہ اگر کسی کو پتا چلے کہ دشمن آ گیا ہے سرحد پہ، اب اس کو کیا کرنا ہے؟ دشمن کا مقابلہ کرنا ہے نا، کہ کسی بھی طرح وہ اس دشمن کو ملک کے اندر آنے سے روک سکے، دیٹس اٹ۔ اب وہ اس میں پڑ جائے کہ دشمن کے لیے تیر خریدوں، کہ تلوار خریدوں، کہ موٹی خریدوں، کہ پتلی خریدوں، کس کمپنی کی خریدوں، کس برانڈ کی خریدوں، دشمن آئے گا اتنے دیر میں آپ کو مار کے چلا جائے گا۔ آج امت کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، معذرت کے ساتھ، یعنی آج ہم اتنے چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں الجھ گئے کہ ہم نے لوگوں کو صرف دین کی انتہا نماز آئی، حالانکہ یہ ابتدا تھی، یعنی وہ چیزیں جو پیک نہیں تھی، بیس تھی جس پہ دین کھڑا ہوتا ہے، آج امت اس سے غافل ہے، اور اسی لیے اوپر سے سارا معاملہ بکھرا ہوا ہے۔ جس دن نماز، روزے، حج، زکات کو اصل رکھے، میرا اللہ سے تعلق ہے، ہاں سلو کما رہی تو مونی اصلی، نبی نے کہا جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ویسے پڑھ لو، دیٹس اٹ۔ اس میں بحثیں نہیں کرنی چاہیے، علم لے لیں۔ ابھی آپ حدیث سے یہ پڑھ رہے ہیں، اللہ نے زندگی دی، آپ کو نماز کی بک بھی پڑھا دیں گے۔ ایک ایک مسئلہ جو وہ حدیث سے اخذ ہے، دو تین مہینے میں آپ اپنی نماز کو ایکسیلنٹ درجے پہ اللہ کے نبی کی نماز کے برابر کر دیں، دیٹس اٹ، پھر کان بند۔ اس کے بعد اگر کبھی آنے والے وقت میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ حدیث جس پہ میں آج سے 4 سال سے عمل کر رہی ہوں، اب آج کی ریسرچ سے کچھ اللہ نے علم والے ایسے اٹھائے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ ضعف ہے، یہ ٹھیک ہے، حدیث ہے، یقین ہے، سچی بات ہے، وہ لے لیں گے، دیٹس اٹ۔ ہم ان باتوں کو بحث نہ بنائیں، نمبر ایک، جھگڑوں کا ذریعہ نہ بنائیں، پبلکلی کبھی ڈسکس نہ کریں، گھروں میں، شادیوں میں، محفلوں میں۔ آج وہ عورتیں مرد بھی آپس دوسروں کو نمازوں کے مسئلے بتا رہے ہوتے ہیں جن کو پوری نماز کی شاید ایک دفعہ بھی حدیث سے پڑھنے کا موقع نہیں مل سکا۔ تو لہٰذا ان چیزوں کے اوپر، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فتوے نہیں دینے چاہیے۔ اگلا باب دیکھیے، تخفیف فی الوضو، ہلکا وضو کرنا۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اب یہاں عنہما کیوں آیا، سب بتا دیں، ایک ہی ساتھ بول دیں، میں نئے لوگوں کے لیے ایسی باتیں دہراتی ہوں تاکہ وہ بھی انجوائے کریں۔ جی بتائیے، ابن کون ہے؟ بیٹا، عبداللہ۔ عباس کون ہے؟ باپ۔ بیٹا بھی صحابی ہو اور باپ بھی صحابی ہو تو دونوں کا نام آ جاتا ہے، یعنی جو صحابی ایسے جن کے باپ بھی مسلمان تھے تو ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کی جگہ رضی اللہ عنہما آتا ہے۔ کتنے خوش قسمت بیٹے ہیں کہ جو اپنے باپ کے ساتھ بھی اسی سنت کو لگواتے ہیں۔ کیا کہا انہوں نے؟ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناما، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ یہ جو ناما کا لفظ ہے، نم، نوم، نوم کس کو کہتے ہیں؟ نیند کو۔ کہاں لکھا ہے؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، آیت الکرسی میں، کہ اللہ کو نہ اونگ آتی ہے پکڑ۔ نوم جو ہوتا ہے نا، نیند کا ابتدائی درجہ ایسا ہوتا ہے، سینا ہوتا ہے ابتدائی درجہ جس کو آپ اونگ کہتے ہیں، اور نوم ہوتی گہری نیند۔ نوم کا ملتا وہ لفظ آپ نے اور بھی پڑھا، جنہوں نے آیت الکرسی کی تفسیر سنی ان کو یاد آئے گا، وہ کیا ہوتی ہے؟ نیام۔ نیام کیا ہوتی ہے؟ جس نے تلوار کا کور، تو تلوار نیام میں جا کے سو جاتی ہے کیونکہ وہ کام نہیں کرتی۔ جیسے میرے پاس بھی گھر میں ایک چھری ہے جس کا اوپر کور ہے، کور میں ڈال دیں تو وہ ظاہر سیف ہو گئی، تو وہ بھی یہی لفظ ہے کہ اللہ کے نبی سوئے، حتی یہاں تک کہ نفخہ، ان کی آواز ابھرنے لگی، یعنی خراٹے آنے لگے۔ نفخہ کا مطلب ہوتا ہے آواز، جیسے تھوڑی سی غرغراہٹ ہے نا، تو مراد یہ کہ آپ اتنی گہری نیند سوئے کہ خراٹے بھرنے لگے۔ ثم صلى، پھر آپ نے نماز پڑھی، ولم يتوضا، پھر وضو بھی نہیں کیا، وربما، اور ایسا پھر بھی ہوا، یعنی آپ نے نماز پڑھی، وضو بھی نہ کیا، اور کہتے ہیں کہ ایسی بات ہوئی، قالا، پھر کہا، استجا حتى نفخ ثم قام فصلى، پھر کہتے ہیں کہ کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ کروٹ پر لیٹے یہاں تک کہ سانس کی آواز آنے لگی، پھر بیدار ہوئے تو آپ نے نماز پڑھی۔ اب اس حدیث سے کیا پتا چلتا ہے؟ پہلی بات دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خراٹے بھرنے لگے اور اٹھ کر آپ نے بغیر وضو کے نماز پڑھی۔ پھر راوی کہتے ہیں کہ کبھی ایسا بھی ہوا کہ اللہ کے نبی کروٹ پٹ لیٹے، یعنی پہلی صورت ہی بیٹھ کے، دوسری صورت ہی لیٹ کے، اور آپ کی آواز بھی، پھر اٹھے تو نماز پڑھی۔ اب اس سے ہم نے تو ابھی یہ بات پڑھی ہے، آگے پڑھیں گے، اس میں آپ نے تو نہیں ابھی پڑھی، لیکن یہ کہ سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیوں نہیں ٹوٹا؟ اس کے بارے میں حدیث سے پتہ چلتا ہے، اللہ کے نبی کے جب معراج کا موقع تھا تو اسے ایک رات پہلے چند فرشتے آئے، تو انہوں نے اللہ کے نبی کو ڈائگنوز کیا کہ اچھا یہ ہیں وہ جن کو ہم نے لے کے جانا ہے۔ تو اس وقت ان فرشتوں نے آپس میں جو بات کی تھی، اس میں ایک بات یہ تھی کہ یہ نبی ہے کہ جس کی آنکھ سوتی ہے لیکن اس کا دل نہیں سوتا، یا دل سوتا ہے تو آنکھ نہیں سوتی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غافل ہو کے نہیں سوتے تھے. عام انسان اگر ایسا گہرا سو جائے کہ خراٹے آنے لگے لیٹ گئے تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں ہمارے لیے کیا بات ہے کہ اس طرح سے کبھی معاملہ ہو. پھر اس میں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابن عباس ایک اور روایت میں کہتے ہیں کہ آپ جب اٹھے تو آپ نے پانی سے بھرے ہوئے ایک پرانے مشکیزے سے ہلکا سا وضو کیا، یعنی اعضاء زیادہ پانی نہیں ڈالا یا اعضاء کو صرف ایک بار دھویا. تو یہ دونوں باتیں موجود ہیں، کبھی ایک عمل ہوا کبھی دوسرا ہوا. اگلا باب دیکھیے، اسباغ الوضو، مکمل کرنا وضو کو، اچھی طرح سے وضو کو کرنا. عن اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، دفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عرفتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے عرفہ سے، یعنی ایک دفعہ عرفہ سے لوٹے. آپ کا عرفہ کون سی جگہ؟ عرفات، یعنی جہاں حج کیا جاتا ہے. اور یقیناً یہ وہی وقت ہوگا جب آپ حجت الوداع سے آئے تھے، آپ نے پوری زندگی میں ایک ہی حج کیا تھا، اس کے بارے میں یہ ذکر ہے. حتی یہاں تک کہ اذا، جب کان تھے وہ بھی شاب بھی ایک گھاٹی کے پاس، شاب کہتے ہیں گھاٹی، تنگ سی جگہ ہوتی ہے پہاڑیوں میں، نزلہ پھر اترے بشاب بھی اس گھاٹی کے پاس، فبالا پھر پیشاب کیا. جو بالا کا لفظ ہے نا، پیشاب کرنا، یورینیٹ کرنا، بال کہتے ہیں عربی زبان میں پیشاب کو. ثم تودا، پھر آپ نے وضو کیا، ولم نہیں، یصبغ الوضو، اور پھر پورا وضو نہیں کیا، یعنی تھوڑا سا وضو کیا. فقلت، تو میں نے کہا، الصلاۃ یا رسول اللہ، کیا نماز کا وقت ہو گیا؟ فقال، الصلاۃ امامک، آپ نے فرمایا نماز آگے جا کر پڑھیں گے. مراجعے کے بھی وقت تو نہیں ہوا، لیکن آپ نے وقت سے پہلے وضو کر لیا اور ان کو بتایا کہ آگے جا کر پڑھیں گے. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ فرقیبہ، پھر وہ سوار ہو گئے. رقیبہ سے مراد ہوتا ہے خاص طور پہ اونٹ پہ یا سواری پہ سوار ہونا. فلما، پھر جب جال مزدلفہ تھا، پھر آپ پہنچ کے مزدلفہ میں، نزلہ، آپ کو ہے نا کہ مزدلفہ ہی جاتے ہیں نا عرفات سے، تو حجت الوداع کا موقع ہے. آپ وہاں سے پہنچے مزدلفہ، پھر آپ اترے، فتودا، پھر آپ نے دوبارہ پورا وضو کیا. فس وضو، بہت اچھی طرح وضو کیا. ثم اقیمت الصلاۃ، تو پھر اقامت کہی گئی نماز کی، یعنی تکبیر کہی گئی. فصل المغربہ، پھر آپ نے مغرب پڑھی. پھر ثم اناح کل انسان بعیرۃ فی منزلتی، پھر باندھ دیا ہر ایک نے اپنے اونٹ کو اس کی جگہ پر، یعنی اونٹ جو صبح سے چل رہے تھے ان کو ایک جگہ بٹھا دیا. ثم پھر اقیمت العشاء، یعنی اقامت کہی گئی عشاء کی. فصلی، پھر نماز پڑھی. ولم، اور نہیں، یصلی بینہما، ان کے درمیان کچھ اور پڑھا. اب اس میں دو تین باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ نماز کے آنے سے پہلے، وقت سے پہلے وضو کیا جا سکتا ہے، اور یہ پسندیدہ عمل ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان وضو کر کے انتظار کرتا ہے تو اس کا اجر شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو فارغ کرنے کے لیے ایک کونے کا انتخاب کیا، شاب یعنی گھاٹی یا گڑھ ہے. تو سر عام ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. عرب لوگ بالکل کھلے عام سامنے بیٹھ کر ایسی حاجات سے فارغ ہوتے تھے، تو اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا. پھر دوسری بات ہے کہ سفر تھا تو آپ نے وضو پورا نہ کیا، یعنی ہلکا سا وضو کیا. اصل میں یہ جو حدیث ہے نا، یہ آپ کو بتا رہی ہیں کہ وقت کی مناسبت سے آپ وضو ہلکا بھی کر سکتے ہیں، پورا بھی کر سکتے ہیں. آگے ہم پڑھیں گے. ہلکے وضو سے مطلب ہوتا ہے کہ بس ایک ہی دفعہ آپ نے ہر روز کو دھویا، اور پورا بھاری کرنا، پورا کیا یعنی تین دفعہ کر کے کرنا. اور انشاءاللہ ہم اس کے طریقے میں پڑھیں گے کہ ایک دفعہ جس نے کیا اس کا وضو پورا ہوتا ہے. زیادہ سے زیادہ تین ہے، تین سے زیادہ دفعہ کوئی جگہ نہیں دھوئی جا سکتی. پھر اس میں ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ سفر میں بھی اللہ کے نبی نماز کا اہتمام کرتے تھے. کون پڑھے گا سفر میں نمازیں؟ جو حضر میں پڑھتا ہے، جو گھر میں پڑھتا ہے. سفر میں تو ہر چیز اپ سائڈ ڈاؤن ہوئی ہوتی ہے، کچھ سمجھ ہی نہیں آتا، وقت نہیں بعض دفعہ پتہ چلتا ہے، لیکن جن کا دل نماز میں لگا ہوتا ہے وہ نماز کے لیے تیاری کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ مغرب اور عشاء اکٹھی پڑی، کیا بڑی بات ہے. یہ ویسے ادائیں نہیں سمجھ آتی جو حج کے موقع پہ ہیں. یہاں کہتے ہیں نماز کا وقت ہو جائے تو فوراً نماز پڑھو، حج پہ چلے جائیں، آپ دیکھیے عرفات کا دن ہے جس کو آپ اتنے اہتمام سے جاتے مناتے ہیں، وہاں جا کے نمازوں کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ظہر کو سر سے پڑھ رہے ہیں، پکڑے ہیں کھڑے ہیں، کوئی کام بھی نہیں، رو رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، گرمی ہے، پریشانی ہے، کوئی نہیں، ظہر کے اور عصر کو ساتھ پڑھتے ہیں. پھر مغرب کا وقت شروع ہو رہا ہے، سب چلو نکلو عرفات سے، نکلو مزدلفہ. کبھی سمجھ ہی نہیں آتی، ہم کہتے ہیں نکلنا نماز پڑھے گا، یہاں نہیں پڑھنی، تم نے وہاں پڑھنی ہے. اصل میں حج جو نا ہماری مرضیاں توڑتا ہے، ہماری انا کا بت توڑتا ہے. اور آج جو لوگوں نے صرف نماز روزے کا حال بنا دیا ہے، وہ کبھی بھی اس روح کے ساتھ حج اور عمرہ کر ہی نہیں سکتے کہ جو اصل میں اس میں روح دینی مقصود ہے. اللہ تعالیٰ اصل میں یہ سکھاتا ہے کہ جب میں کہوں کرو تو کرو، جب میں چاہوں روکو تو رک جاؤ. پھر آپ دیکھیے کہ اتنا انسان تھک چکا ہوتا ہے عرفات سے، مزدلفہ آنے کی وجہ سے، بعض دفعہ پیدل جانا پڑتا ہے، ٹریفک جام ہوتا ہے، ہر ایک اپنا ایکسپیرینس ہوگا ماشاءاللہ جو آج کر چکے ہیں. تو نماز آپ نے جا کے مزدلفہ میں ہی پڑھنی ہے، وہاں تو ذرا سننے سے بیس ہو جائے تو لوگ مسئلے پوچھتے ہیں، دم دے دیں، قربانی کریں، ہمارا حج قبول ہوا کہ نہیں. جو ہی ادھر سے جہاں سوار ہوتے ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، پھر یہ فرض نمازوں کا بھی کوئی مسئلہ نہیں، اور شادی بیاہ کے قبلے بھی فرق ہے. تو اصل جو چیز ہے نا وہ یہ سیکھنے کی ہے کہ انسان اللہ کے حکموں کو مانے. اب آپ دیکھیے، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ اللہ کے نبی عرفات سے نکلے تو مزدلفہ میں آ کے اپنی نماز پڑھی. آج پوری دنیا سے جو لوگ حج کرنے آتے ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں نا، کوئی سے اپوزٹ کیوں نہیں کرتا کہ دیکھو عرفات تو بھر گیا، اتنے جو لوگ ہیں تو میں ایسا کرتی ہوں، میں پہلے مزدلفہ میں چلی جاتی ہوں، ادھر کے ریچول کر کے میں عرفات آتی ہوں، چلے میں مینا میں نہیں جاتی، سیدھا مکہ چلی جاتی ہوں. وہاں تو وہ چار پانچ دن یوں بندہ ایسے ہوتا ہے نا جیسے لکیر کا فقیر بنا ہوا ہے. اللہ کہتے یہ سیکھو، طواف کرتے تو کیوں سیکھو، کیا کر رہے ہو، ان الصلاتی و نسکی. یعنی حج اور عمرہ بھی مجھے لگتا ہے کہ ہماری زندگی میں وہ نہیں ہے اس وقت جو کرنے کی ضرورت ہے. بعض دفعہ میں لاکھوں روپیہ دیکھتی ہوں، لوگ لاکھوں روپیہ سے بنا اپنے ملک کا روپیہ لگاتے ہیں حج اور عمرے کے شوق میں، لیکن آپ ان کو علم کے لیے بلائیں تو بہت کم ہے آتے. سیکھ کے حج کرنا یا عمرہ کرنا اور بغیر سیکھے کرنا، اس میں وہی حساب ہے جو شروع میں ہم نے بات کی، پوری تیاری کے ساتھ کہیں جانا یا ایسے اٹھا کے کوئی بستر سے نکال کے آپ کو لے جائے. بلیو می ریئلی، کچھ لوگ تو بالکل ایسے وہاں پہنچے ہوتے ہیں کہ جن کی نماز بھی ٹھیک نہیں ہوتی، بےچارے مسئلہ ہی پوچھ رہے ہوتے ہیں، گھبراہ ہی ہوتے ہیں، ہاں یہ ہو گیا دم تو نہیں، ہائے بال نظر آ گیا دم تو نہیں، چہرے پہ کپڑا لگ گیا دم تو نہیں ہے. تو اس کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کو لینے کی توفیق دے، اور اس کے بعد جب بھی کبھی اللہ ہمیں حج عمرے پہ لے جائے ہم جانے سے پہلے بھرپور تیاری کے ساتھ جائیں اور ان مسائل کو سمجھ کر جائیں. اگلا باب دیکھیے گا، غسل الوجہ بالیدین من غرفۃ واحدہ. غسل الوجہ، چہرے کو دھونا، بالیدین دونوں ہاتھوں سے، من غرفۃ چلو واحدۃ ایک، یعنی ایک ہی چلو بھر پانی ہے بس اس سے منہ کو دھو لینا، یہ بھی جائز ہے. ان ابن عباس رضی اللہ عنہما انہ توضا، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے وضو کیا، فغسل وجہہ، پھر اپنا منہ دھویا، اخذ غرفۃ من مائی، پھر اسی طرح کا ایک چلو لیا پانی کا، فمد مزہ، پھر اس سے کلی کی، مد مزہ کیا تھا کرنا جو ہم منہ میں پانی ڈال کے چھوڑتے ہیں، بہا ساتھ اس کے، پھر اس کے بعد وستنشقا، پھر اس کے بعد ناک میں پانی ڈالا، وہی جو ہم وضو کرنے کا طریقہ ہے، ثم پھر اخذا، پکڑ لیا، غرفتا، ایک چلو میں مائن پانی کا، فجالا بہا ہاکزا، پھر اسی طرح آپ نے ایک دفعہ پھر کیا، یعنی آپ نے ایک چلو پانی لیا ہاتھ سے ملا کر اس سے منہ دھویا، پھر ایک چلو لیا اپنا دایاں ہاتھ دھویا، اور اسی طرح سے ادافہ الى یدہ الاخرى، پھر دوسرے ہاتھ کو دھویا، فغسل بها وجهه، پھر اپنے چہرے کو دھویا، ثم اخذ غرفة من ماء، پھر پانی کا ایک چلو لیا، فغسل بها یدہ الیمنى، پھر اس سے اپنا دایاں ہاتھ دھویا، ثم اخذ غرفة من ماء، پھر آپ نے اپنے ہاتھ میں پانی لیا، فغسل بها یدہ الیسرى، پھر اس سے بایاں ہاتھ دھویا لیفٹ، ثم مسخ، پھر اس کے بعد اپنے مسخ کیا براسی ہی اپنے سر کا، ثم اخذ، پھر لیا غرفت چلو من ماء، پانی کا، فرش علی رجلہ الیمنى، پھر اس کو بہایا اپنے دائیں پاؤں پر، حتی یہاں تک کہ غسلہا، اس کو دھویا، ثم اخذ غرفت اخرى، پھر آپ نے پانی لیا دوسرے ہاتھ میں، اور فغسل بها یعنی رجلہ الیسرى، پھر اسے دھویا دوسرے کو یعنی بائیں کو، ثم قال، پھر کہا، ہا کذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا، یہ ہے وہ طریقہ جس پہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا، رواح البخاری. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ایک حدیث میں پورے وضو کا طریقہ آ گیا. اس میں آپ کو طریقہ سمجھ آ گیا جو بہت آپ کو شاید عجیب لگا ہوگا کہ ایک چلو بھرتے ہیں اور اسی سے ایک کام کر رہے ہیں، پھر دوسرا چلو بھرتے ہیں تو دوسرا. چلو کیا ہوتا ہے؟ دونوں ہاتھوں کو جوڑنا، ٹھیک ہے، اور بعض دفعہ ایک ہاتھ سے یعنی جسٹ لائک ایسے کرنا، اس سے بھی ثابت ہے. تو ہم انشاءاللہ چند روایتیں اور پڑھ لیں تاکہ آپ کو ایک حدیث سمجھ آئے گی، اب دوسری بھی آ جائے گی، تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے اس کا وضو کا پورا طریقہ آپ کو بتائیں گے یہاں اللہ کے حکم سے. پھر اگلا باب دیکھ لیجئے، ما یقول عند الخلا، بیت الخلا جانے کی دعا، یعنی جب واش روم میں جائیں یوز کریں تو پھر کیا کریں. ان انس رضی اللہ عنہ قال، حضرت انس سے روایت ہے، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے تھے بیت الخلا میں، یہ جو لفظ ہم بولتے ہیں نا بیت الخلا، بیت کہتے ہیں گھر کو، خلا خالی کرنا، خلاصی لینا، یعنی گندگی دور کرتے ہیں نا، इंग्लिश में एक्सक्रीशन के मानों में कि जब अपनी बॉडी से कुछ चीजें एक्सक्रीट करना चाहते हैं तो उस जगह पे जब अल्लाह के नबी जाते तो कौला कहते. आप सब भी दोहरा लीजिए मेरे साथ, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस. अल्लाहुम्मा ए अल्लाह इन्नी बेशक मैं आऊज़ु पनाह में आती हूँ बिका तेरी मिन से अल खुबूसी नापाक जिन्नों वल खबाइस और नापाक जिन्ननियों से. यानी ये मुज़क्कर है खुबूस और खबाइस मानस है. अब ये जो जिन्ननियों का लफ्ज हम बोलते हैं ये हम अपनी समझ के लिए बोलते हैं, लफ्जी मतलब यही है कि नापाक चीजों और इसी तरह उनकी नापाकियों से तेरी पनाह में आते हैं. अब आप देखिए कि ये दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों मांगते थे. पहली बात देखिए कि शैतान का टेस्ट बड़ा गंदा है, वो हमेशा गंदी जगहों पे रहता है. उसको फिजिकली भी जो गंदगी होती है फिल्थ है और ट्रैश है वो अच्छा लगता है, और मॉरली भी उसको फिल्थी चीजें अच्छी लगती हैं. लाइक उसको यानी क्लब्स और शराब और रंग और साज आवाज, ऐसी जगह जहां शैतान के काम अच्छे हों उसको वो अच्छी लगते हैं. जब एक इंसान बाहर होता है, जैसे अब मैं और आप बाहर हैं इस वक्त, नंबर एक हम दुआएं पढ़ते हैं, सुबह शाम की दुआएं भी आयतुल कुर्सी भी है. दूसरी बात है हम कवर्ड होते हैं, ये बड़ा गहरा नुक्ता है. जब हम कवर्ड होते हैं ना तो शैतान का वार हम पे नहीं होता. इसको ऐसे इमेजिन कीजिए कि जैसे सर्दी है तो जिस्म कवर्ड होगा तो है तो सर्दी बाहर लेकिन हमारे जिस्म तक नहीं पहुंचती. या बाहर कोई जर्म्स हो और आपने अपने मुंह पे कोई मास्क लगा लिया तो वो जर्म्स नहीं जाते ना. जो ही हम बाथरूम में जाते हैं नंबर एक कि हम बाथरूम में अल्लाह का जिक्र नहीं कर सकते. दूसरी बात है हम जिस्म से कपड़ा हटाते हैं अपनी जरूरत के लिए, जो ही जिस्म से कपड़ा हटा शैतान नाचता हुआ हमारे ऊपर आ जाएगा. इस्लाम में जो न्यूडिटी को नापसंद किया गया, वल्गर ड्रेसेस को, गंदे कपड़े पहनने से और जिस्म भी झलके पतले और ऐसे वैसे, उसके पीछे हिकमत ये है कि जब कोई औरत या मर्द अपने सतर का एहतमाम नहीं करता, उसका जिस्म झलकता है, फौरन शैतान उस पर आता है. फिर वो कभी उसको बहका देगा, कभी पहले तो नचवाएगा और क्या कुछ करेगा, बाद में घर आके डिप्रेशन के दौरे डलेंगे और न जाने क्या होगा. तो अंदर जानकर हम पनाह ले लेते हैं. यहाँ ये याद रखिए कि आज के दौर में जब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह टॉयलेट्स मौजूद हैं, उसके दरवाजे भी हैं लॉक्ड है, तो दरवाजे से अंदर जाने से पहले बाहर पढ़ लीजिए. अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो हमारे टॉयलेट भी गंदे नहीं है. आज जो ये बहुत शिद्दत पे लोग चले जाते हैं ना वॉशरूम के अंदर वॉशरूम के बाहर, तो वॉशरूम आज क्लीन है. देखिए ना अगर आप अभी सफाई करें तो आपके बाहर कॉरिडोर और वॉशरूम में क्या फर्क है. आप पढ़े इसमें इंशाल्लाह माउ तहूरा पानी पाक करता है, पानी पाक कर देता है आपकी जाहरी को गंदगी नहीं. आपने डिटर्जेंट डाले सोप डाले जिफ डाला जो भी डाला साफ हो गए ठीक है. लेकिन पहले दौर में गंदगी वहां पड़ी रहती थी, जैसे आपने भी कभी आज से 20-25-30 साल पहले देखा होगा ये कुछ. तो लिहाजा बेहतर है कि आप बाहर ही पढ़े, लेकिन बरहना होने की हालत में और गंदगी की हालत में पढ़ने से बेहतर है कि आप बाथरूम में जाने से पहले पढ़ लें ठीक है. तो ऐसी ये शऊर की बात है, इसको पढ़िए. चलिए यहाँ तो सिर्फ इतनी बात है, ये बताइए कि बाथरूम से बाहर आने की क्या दुआ है. सब पढ़ दें गुफरानका. अब गुफरानका क्यों कहा, बाथरूम से निकले हम कोई फिल्म देख के थोड़ी निकले हैं जो हम कह रहे हैं गुफरानका अल्लाह तेरी बख्शिश चाहिए. जी इतनी देर अल्लाह तेरा जिक्र नहीं कर सकी इस पे तू मुझे माफ कर दे. और अल्लाह हो सकता है कि मैंने वक्त ज्यादा लगा दिया हो, आज तो बाथरूम में जाके मैगजीन ना पढ़े और वहां जाके, आगे तो लोग मैगजीन पढ़ते थे अब जाके वहां मैसेज चेक करते हैं कि फारिग बैठे साथ मैसेजिंग कर लें, तो अवॉइड करना चाहिए. आप देखिए कुछ लोग वॉशरूम में बहुत टाइम लगाते हैं ना, सिर्फ एक छोटी सी बात हम कहां मरना चाहेंगे. जहां बंदा ज्यादा लगाता है वक्त वहां चांसेस बढ़ जाते हैं ना उसकी मौत के आने के. तो क्या हम वॉशरूम में मरना चाहते हैं, हम ऐसी गंदगी में मरे. तो ये वो जगह है जहां से बस खुलासी छुड़ाएं और वापस आए. अब मसला क्या है कि जब पैसे इतने लगाए हैं बाथरूम पे तो अब इस्तेमाल ना करें. जब घर बनते हैं यहाँ तो मजबूरी है कि सीधी सीधी चीजें हैं, लेकिन अपने मुल्कों में जाके देखे सबसे ज्यादा पैसा बाथरूमों पे लगता है. यानी गोया के शैतान के बेडरूम पे सबसे ज्यादा पैसा लगाते हैं. हमारा बेडरूम सादा सा और शैतान का बेडरूम इतना है. कौन सा शैतान का बाथरूम है ना, तो वहां जब पैसा लगाया फिर उसमें सारे कुजी कुजी चीजें भी हैं तो फिर जाके अंदर दिल तो लगेगा. वहां फिर डेकोरेशन पीस भी लोग रख देते हैं, भाई इसकी क्या मुसीबत है, वो मैचिंग है रख रहा है अच्छा लग रहा है. तो इन चीजों को बस ऐसा सिंपल सा रखें कि वहां आपका दिल ना लगे. और मैंने ऐसे बाथरूम भी देखे कि बाथरूमों में म्यूजिक भी, और अब आप ढूंढने ना चले जाएं और जो शावर है कर्टन उसके अंदर स्पीकर लगे और उसके अंदर MP3 प्लेयर है, जो मर्जी गाए सुने नाए. पहले लोग खुद गाते थे आते भी हैं और गाते भी हैं. तो ये फुरसुदा बातें, मोमिन का ये मिजाज नहीं होता. जिनको किसी की को परवाह नहीं वो तो ऐसे काम कर सकते हैं. तो लिहाजा इन चीजों को, बहुत सारी और भी खराबियां आजकल हमारे वॉशरूम्स में, लेकिन कम से कम अपने आप को बचाने के लिए इन सारी दुआओं का एहतमाम करने की जरूरत है. پھر اگلا باب دیکھیے، ود الماء عند الخلائی، بیت الخلا کے پاس پانی رکھنا. اب آج ہماری تو ٹوٹیوں میں پانی آتا ہے، گرم بھی آتا ہے ٹھنڈا آتا ہے، پھر اس کا ٹیپ سیٹ کر لو، سیٹ لو کتنا پریشر ہے، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. تو کیا ہے اس حدیث میں؟ انت نے عباس رضی اللہ عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل الخلا، ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بیت الخلا میں گئے. یہ خود فرماتے ہیں فوضعت له وضوءا، یہ کیا آگے لفظ بھائی؟ وضوءا کہتے ہیں، میں نے وہاں رکھا ان کے لیے وضو رکھا، اور وضو کے پانی رکھا، وضو کا پانی رکھا، وضو کا پانی رکھا. فقالا، تو آپ نے باہر آ کر پوچھا، من ودا حاضا، یہ کس نے پانی رکھا ہے؟ فاخبرا، تو میں نے ان کو بتا دیا. فقالا، پھر آپ نے کہا، اللہم فقہو فی الدین، اے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما. سبحان اللہ، کیا بات ہے. یہ دعا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس دی تھی. آپ نے دیکھا کہ یہ دعا کب دی تھی؟ دعائیں دل سے نکلتی ہیں، یاد رکھیے. جو خدمت کرتا ہے وہ ہمیشہ لیتا ہے، خدمت میں عظمت ہے. بڑے لوگ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی کو خوشی ہوئی. ایک آپ کسی سے کہتے ہیں یہ کرو، وہ بھی کوئی کر دے تو وہ بھی ٹھیک ہے، وہ اطاعت ہے، لیکن اس میں آپ کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے. یہ وہ کام ہے جس کو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، اور ایک دم باہر آ کے دیکھا پانی بھی، یہ کس نے رکھا؟ مراد یہ کہ اور کسی کو نہیں سمجھ آئی، ان کو آ گئی. اچھا، تو اللہم فقہو فی الدین. اور آپ کو تھا کہ حبر الامہ کا لقب ہے ابن عباس کا. اللہ کے نبی نے ان کو دعا دی تھی، اور آپ نے کہا تم میں سے جس نے قرآن کی تفسیر پڑھنی ہے وہ عباس سے پڑھ لے. اور آج بھی ان کی تفسیر موجود ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ علم میں برکت دے. ہمیشہ پرانے اسلاف جو ہمارے ان کی تفاسیر کو دیکھا کریں، تو آپ کو اس میں سے بہت بڑے بڑے جوہر دکھیں گے. ظاہر ہمیں لگتا ہے کہ وہ تو عام باتیں تھیں، آج کے دور میں بہت الیبوریٹڈ ہے، حالانکہ میں اس کو بالکل نہیں مانتی. پچھلی دور کی تفاسیر کی الفاظ مشکل ہوتے ہیں، اس لیے بہت سارے لوگ ان سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے. تو بہرحال یہ دعا ملی، آپ بھی میرے ساتھ یہ دعا دہرا لیں، اللہم فقہو فی الدین، اے اللہ فقہ دے ان کو دین کی. فقہ سے مراد یہاں سمجھ بوجھ ہے. تو میں بھی آپ کے لیے اور آپ میرے لیے یہ دعا کریں، ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں حقیقت میں دین کی سمجھ دے دے. بہت سارے دیندار ہوتے ہیں، حافظ بھی ہوں گے، عالم بھی ہوں گے، لیکن فقہ بالکل اور چیز ہے. اور فقہ کہتے ہیں سمجھ بوجھ کو، یعنی جس وقت جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہی کرنا. اگلا باب دیکھ لیں، تستقبل القبلۃ ببول ولا غائط، قضاء حاجت کے وقت قبلہ رخ کر کے نہ بیٹھنا. یہ بہت معروف مسئلہ ہے ہمارے ہاں کہ کیا ٹوائلٹس کا رخ ہم قبلے کی طرف کریں نہ کریں. اس کو پڑھیں پھر انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یعنی ان سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، اذا اتا احدکم الغائط، جب کوئی آئے تم میں سے قضاء حاجت کے لیے، فلا پس نہ، یستقبل القبلتا، وہ منہ کرے قبلہ کی طرف، اور ولا، اور نہ، یولیہا زہرہو، نہ اس کی طرف پشت کرے، شرقو او غربو، بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لیا کرو. اب آپ دیکھیں یہاں مشرق اور مغرب کیوں کہا؟ کیونکہ مدینہ میں قبلے کا رخ جو تھا وہ جنوب کی طرف تھا. آپ دیکھیں نا، یوں نہ کرو یہ مشرق ہے یہ مغرب ہے، بلکہ جنوب کی طرف کر لو، یعنی اپنے ملک کی طرف سے مشرق اور مغرب جو ہوگا. اچھا، اب یہ بات ہے تو اس سے اگلی حدیث پڑھیں. اس مسئلے کو ابھی آپ پینڈنگ پہ کریں، کیونکہ اس سے اپوزٹ بات بھی آئے گی، تو دونوں کو ملا کے آپ کو انشاءاللہ جو آج ہم کریں وہ دلیل مل جائے گی. باب دیکھ لیجئے، من تبرز علی اللبنتین، من جو کوئی تبرز فارغ ہوتا ہے، اللہ اوپر، اللہ لبینتین، دو اینٹوں پہ، یعنی اینٹوں پر بیٹھ کر قضاء حاجت سے فارغ ہونا، کھلی جگہ میں لوگ بیٹھتے تھے، اس کا ذکر ہے. عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان بے شک ناسن یقولن، لوگ کہتے تھے، اذا قعدت علی حاجتک، پس جب تم اپنی قضاء حاجت کے لیے بیٹھو، فلا تستقبل القبلتا، تو نہ تو قبلے کی طرف منہ کرو، ولا بیت المقدس، اور نہ بیت المقدس کی طرف، لقد، تو تحقیق، ارتقیتو، میں سوار ہوا، یومن، ایک دن، علی ظہری بیت لنا، اپنے گھر کی چھت پر، کہتے ہیں ایک دن میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھ گیا، فرائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ اوپر، لبنتین، دو اینٹوں پر، مستقبلاً، جن کا رخ تھا بیت المقدس، بیت المقدس کی طرف، لحاجتی ہی، اپنی حاجت کے لیے. اسی طرح ایک اور روایت میں یہ تک آتا ہے کہ اللہ کے نبی قبلے کی طرف پشت کر کے بیٹھے ہوئے تھے. تو اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کیسی ہیں اس کو سمجھ لیجیے. دیکھیے پہلے دور میں لوگ کھلی جگہوں پہ جاتے تھے، اوپن میں، نہ کہ ادھر ادھر کوئی اور معاملہ ہوتا تھا. تو اس صورت میں سچویشن اور تھی. آج ہمارے آپ کے پاس واش روم کے ارد گرد دیواریں بھی ہیں, اور لٹرلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ واش روم ایسے ہیں کہ اس میں کوئی اور پوزیشن ممکن ہی نہیں ہوتی. میرا خیال ہے لنڈن کے لوگ تو اس سے بہت زیادہ آگاہ ہوں گے. سم ٹائم آپ ہاف باتھ روم جو سیڑھیوں کے نیچے بنواتے ہیں, یا آپ کا کوئی بہت چھوٹی سی جگہ آپ کہتے ہیں چلے ایک سیپریٹ ٹوائلٹ لگ جائے, اب آپ کے پاس چوائس ہی نہیں ہے, تو اٹس اوکے, نو پرابلم. ایز سون ایز جب آپ دیواروں کے اندر ہیں تو ڈزنٹ میٹر, لیکن جب کوئی اوپن میں جائے, جیسے آج کل ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کرتے کیونکہ سفر میں بھی جاتے ہیں تو راستوں میں الحمد للہ پکنک اسپاٹس ہیں, ریسٹنگ ایریاز ہیں, اور کچھ نہیں تو میک ڈونلڈ کا باتھ روم تو ہے ہی ہے نا, تو اس لیے ایسی بات نہیں ہے. اوپن میں کریں تو پھر قبلہ رخ منہ یا بیک کرنے سے اوائڈ کرنا چاہیے. اللہ کے نبی کا جو عمل ہمیں دکھ رہا ہے یہ اس دور کے حالات کے مطابق تھا. تو جو بات میں نے آپ کو بتائی ہے خلاصے میں بتائی ہے کہ واش روم کے اندر موجود ہیں آپ, تو پھر اگر قبلے کی طرف پیر ہو گیا, منہ ہو گیا, تو نو پرابلم. کتنی تو بیچ میں جہتے ہیں. اسی سے ایک معروف مسئلہ جو میڈ ان پاکستان مسئلہ یا انڈین ہوگا, وہ کیا کہ جی سوتے ہوئے قبلے کی طرف پاؤں نہیں کرنے. سنا ہوا یہ آپ نے مسئلہ؟ ٹھیک مسئلہ ہے نا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیے ظاہری تعظیم بہت اچھی ہے, جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے تعظیم بھی ہوتی ہے, لیکن ایسی باتوں میں الجھ جانا اور اصل کو چھوڑ دینا نہیں, اس کی کوئی روایت کوئی سند نہیں کہ قبلے کی طرف منہ نہیں کرنا. بلکہ ایک دور ایسا ہے آپ کو ہوتا ہے کہ قبلہ لوگوں کے لیے ایک ایسا مرکز تھا کہ ایک بچہ تھا قبلے میں پیدا ہوا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ظاہری تعظیم بہت اچھی, جان کے کوئی غصے میں نہ, برا کب ہوگا کوئی کہ ہاں میں نے جان کے قبلے کی طرف منہ کرنا ہے, جان کے میں نے قبلے کی طرف پاؤں کرنا ہے, دیٹس اٹ. تو ہمارے ہاں ماشاءاللہ ظاہری تعظیم تو بہت ہے, اسی میں سے یہ ایک چیز ہے. پھر اسی طرح امام بخاری کا موقف کیا ہے کہ بیت الخلاء میں قضاء حاجت کے وقت قبلے کی طرف منہ یا پشت کرنے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے, وہی بات آ گئی. یہ پابندی کب ہے؟ بیرون آبادی یعنی اوپن میں جب لوگ کرتے ہیں یہ معاملات تب ہوگا. چلیے عورتوں کی بھی ایک بات پڑھ لیتے ہیں کہ عورتیں کیا کریں. خروج النساء الی البرازی, عورتوں کا قضاء حاجت کے لیے باہر نکلنا. پہلے دور میں گھروں میں ٹوائلٹ نہیں ہوتے تھے, لوگ اس کو پسند بھی نہیں کرتے تھے. ایون جب گھروں میں بھی ہوئے تھے, آپ کو پتا ہے کہ گھر کے بیک پہ ہوتے تھے. آپ یہاں رہنے والے بہت اچھی طرح سمجھیں گے کہ جب گھر کی ویڈتھ تھوڑی ہوتی ہے لیکن ڈیپتھ زیادہ ہے نا, تو جو آج بہت سارے لوگوں کا بیک روم ہے وہاں پہلے باتھ روم ہوتے تھے. یہ جو لوگ ہیں انہوں نے بھی گھروں کے اندر نہیں بنائے تھے, وہ بیچ میں سے جو سمجھ لیجئے کہ لان ہے اس کو گزار کے وہاں جاتے تھے. لوگ اس کو منحوس سمجھتے تھے کہ گھر کے اندر گندگی اور بدبو, اور ریئلی اگر فطرتن دیکھا جائے آج تو انتظامات اتنے اچھے ہیں نا, آپ کے فین بھی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا فریشنرز بھی ہیں اور آٹو سپریز بھی ہیں, تو پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. تو لہٰذا باہر جاتے تھے, تو مکہ میں مدینہ میں تو حالات ہی فرق تھے. تو عورتیں کیسے جاتی تھی, حضرت عائشہ سے سنتے ہیں. عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کن یخرجن باللیل, کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کی جو ازواج تھی وہ رات کے وہ قضاء حاجت کے لیے نکلتی تھی. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ کتنی پیاری عورتیں, فرسٹ لیڈیز آف دی ورلڈ, لیکن وہ کہاں جاتی تھی؟ باہر جاتی تھی. رات کو کیوں جاتی تھی؟ پردے کے لیے. ظاہر میں نہ آئے, حیا نہ ہو, خاموشی کا وقت ہے, مرد نہیں ہوتے, اور ایک قسم کی باری لگی ہوئی تھی. سارے لوگ چونکہ اوپن میں جاتے تھے تو پتا چلا کہ عورتیں بھی گئیں تو مرد بھی چلے گئے, تو اسے اوائڈ کرنے کے لیے وہ رات کو جاتی تھی. ازا جب تبرسنا الی المسانی, جب وہ مسانے کی طرف جاتی تھی, وہو سعید افیح, اور وہ ایک کھلی جگہ تھی, یعنی یہ جگہ کا نام لکھا ہوا ہے, یعنی کھلی سی جگہ تھی وہاں جاتی تھی. وہو سعید افیح, وہ ایک جگہ تھی وہاں کھلی سی. فکان عمر, اور تھے عمر, یقول للنبی, جی کہتے تھے نبی کو. سبحان اللہ, عمر کی غیرت آج اللہ ہم سب کے مردوں کو دے دے. ان کو رات کو عورتوں کا نکلنا بھی پسند نہیں تھا قضاء حاجت کے لیے, تو آ کے اللہ کے نبی سے کہا کرتے تھے احجب نساء کا, پردہ کروا دیجیے اپنی عورتوں کو. فلم یقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلوا, لیکن رسول اللہ ایسا کرتے, یعنی جب حکم نہیں تھا آیا ہوا پردے کا, اور حضرت عمر کو غیرت آتی تھی کہ ان عورتوں کو کوئی دیکھ نہ لے, تو لہٰذا اللہ کے نبی نہ کرتے. اب ہوا کیا, ایک دن خرجت سودا ابن تو زما, ایک دن نکلی سودا بنت زما, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکنڈ وائف تھی, بوڑھی عورت تھی, اور ایک دن وہ قضاء حاجت کے لیے باہر نکلی. زوج النبی, جی جو نبی کی بیوی تھی, لیلتن, راتوں میں, من اللیالی, ایک رات, العشا, عشا کے بعد, یعنی عشا کے وقت حضرت سودا جو تھی قضاء حاجت کے لیے نکلی. وکانت امرأت طویلتن, وہ ایک طویل قامت عورت تھی, یعنی لمبے قد کی خاتون تھی. مراد یہ کہ ذرا خال حلیہ ان کا عام عورتوں سے فرق تھا تو پہچان جاتی تھی. ہوتا ہے نا انیوژل ہائٹ ہو یا بندہ موٹا زیادہ ہو یا لمبا زیادہ ہو تو دوسری عورتوں میں پہچانا جاتا ہے, تو خیر وہ لمبی تھی تو حضرت عمر پہچان گئے. فناداہا عمرو, تو عمر نے ان کو پکارا, الا قد عرفناک یا سودۃ, آگاہ رہو سودا ہم نے تم کو پہچان لیا ہے. حرصاً علی ان ینزل الحجاب, اس سے حضرت عمر کی یہ خواہش تھی کہ حجاب کا حکم اترے. فانزل اللہ عز و جل الحجاب, تو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے پردے کا یہ حکم. یہ بخاری کی روایت ہے. حضرت عمر کے مانگے ہوئے پردوں کا آج عورتوں نے کیا کر دیا. آپ کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں جنت دکھائی گئی اور وہاں ایک محل تھا جہاں حضرت عمر کا نام لکھا ہوا تھا. تو اللہ کے نبی وہاں سے پلٹ آئے, پیچھے اس کے کوئی عورت تھی اور مطلب وہاں بیٹھی ہوئی تھی. تو بعد میں اللہ کے نبی نے جب یہ خواب بیان کیا تو آپ نے کہا کہ میں عمر کے محل کے قریب بھی نہیں گیا, پلٹ آیا کہ مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی. کیونکہ عمر یہ نہ کہے کہ میرے محل میں کوئی عورت تھی, تو اللہ کے نبی آپ کیوں گئے. میں سوچتی ہوں کہ اگر ہم واقعی حضرت عمر کی اس مزاج کو آج لا کر دیکھیں تو ہمارے اپنے کتنے مسئلے ختم ہو جائیں. اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رات کو بھی وہ پردے میں گئی ہوئی تھی, تبھی تو عمر نے کہا کہ سودا پردے کے باوجود تمہیں پہچان گیا ہوں. یعنی عمر کو غصہ آ رہا ہوتا تھا کہ عورتیں کیوں نکلتی ہیں. دیکھیں جس کے اندر غیرت ہوگی نا, اس کو عورتوں کا باپ پردہ نکلنا بھی پسند نہیں ہوگا. عورتوں کا تو کیا مردوں کا پسند نہیں ہوگا. تو لہٰذا یہ ساری چیزیں دیکھ کر ہمیں وہ مزاج سمجھ آتا ہے جو ہمارے دین کا ہے اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں رکھتا ہے. اب آج تو ایسی کوئی چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں اس لیے ہم نہیں سمجھتے, لیکن اس پہ قیاس کرتے ہوئے ہم باقی دوسری چیزوں کو تو سامنے رکھ سکتے ہیں. کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں ان ساری باتوں کے بارے میں جو بھی ہم نے پڑھا؟ جی اب
جیسے ہم گھر میں جاتے ہیں نا, ابھی ہم گھر میں آتا ہے کہ لوگ سو رہے ہیں, سوتے
جی. ان کا سوال ہے کہ حرم میں اکثر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور عموماً لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ اگلی نماز کے انتظار میں ہوتے ہیں, پھر بیٹھ کے اونگ بھی لگتی ہے تو پھر اٹھ جاتے ہیں. تو یہ بہت اہم سوال ہے, سن لیجئے. اس طرح بیٹھنے سے اگر اونگ آ جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا. بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئی, آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے تھے اس طرح کرسی پہ یا گاڑی میں تھے اور ایک دفعہ سونگ آئے اور جھٹکا آئے اٹھ کے, اس کی حکمت ہے. میں نے کتاب و طہارہ جو پڑھائی تھی اسٹوڈینٹس نے سنی ہوئی یہ بات. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری باڈی میں اس طرح کا چیک, ہمارے پرائیویٹ پارٹس کے اندر, وہ ایک دفعہ سے وہ بند ہو جاتا ہے. جب کوئی لیٹتا ہے نا تو وہ وال کھل جاتا ہے. لیٹتے ہی ہوا خارج ہونے کے چانسز زیادہ ہے. رات کو آپ ہوتے ہم سوتے ہیں تو ہم سب کی ہوا نکلتی ہے. صبح آپ کبھی اٹھ کے فوراً جب بیٹھ کے جب باتھ روم میں جاتے ہیں تو بھی جسم سے ہوا نکلتی ہے. تو جب لیٹتے ہیں نا تو وہ جسم سے ہوا نکلنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. جب بیٹھے ہیں, اگر بیٹھنے میں نیند بھی آ گئی تو چانسز ہیں کہ ہوا جسم سے نہیں نکلے گی, کیونکہ یہاں وال آپ کا کلوز ہے. یہ اصل حکم ہے. ہمارے لیے جو آخری مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ اونگ آ گئی ہلکی سی. صحابہ خود کہتے ہیں کہ ہم مغرب کے بعد عشاء کے انتظار میں بیٹھے ہوتے تھے, اونگتے تھے, بیٹھتے تھے, اور اتنے میں میری آنکھ بھی لگ جاتی تھی اور مؤذن اذان دیتا تھا اور ہم اسی وضو سے اٹھ کے نماز پڑھ لیتے. ٹھیک ہے, چلیے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد, فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے صحیح بخاری کا اگلا سیشن شروع کریں گے. ہمارا آج کا سیشن باب الوضو یعنی کتاب الوضو ہی کی کنٹینیوشن ہے اور حدیث نمبر 121 سے ہم شروع کریں گے. کتاب کے پیج کے حساب سے دیکھیں تو یہ پیج نمبر 52 کے مڈل میں ہے اور نیا باب ہے. اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت چھوٹے چھوٹے باب ہیں, چیپٹرز کہہ لیجئے, باب کہہ لیجئے, ٹاپکس کہہ لیجئے. تو اب جو ٹاپک ہے ہمارا وہ چلے گا الاستنجاؤ بالماء. پیچھے ہم نے دیکھا کہ وضو کرنے کے مختلف چیزیں, اور آپ یہ سمجھتے جا رہے ہیں کہ امام بخاری نے یہاں ترتیب نہیں رکھی کہ وہ ترتیب سے بتایا جائے بلکہ مسائل کے لیے رکھے. انشاءاللہ اینڈ پہ ہم اس ٹاپک کو پورا ڈیٹیل سے گو تھرو کریں گے اور جو چیزیں رہ جائیں گی اس کو دیکھیں گے. اب ہم دیکھتے ہیں باب الاستنجا. استنجا کیا ہے؟ نون جیم حمزہ, یہ وہی لفظ ہے جس سے لفظ نجات ہے. نجا, نجوتا, نجات, کچھ اس طرح کیے. تو الف سین تا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ٹو سیک, کچھ پانا. پیچھے بھی باب ہو چکی, باب استفال ہے. تو گویا کہ نجات پانا. ٹھیک ہے, یہ تو اس کی لفظی وضاحت ہو گئی, لیکن یہاں اس سے مراد کیا ہے کہ قضائے حاجت سے فارغ ہو کر یعنی اپنی ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد گندگی سے نجات پانا. جسم کے اوپر کچھ نہ کچھ گندگی رہ جاتی ہے تو کس طرح کی جائے. یہاں پہلی جو حدیث ہے اس میں ہم دیکھیں گے پانی سے, اسی طرح آگے ہم دوسری چیزوں کو بھی دیکھیں گے. روایت ہے ان انس رضی اللہ عنہ قال حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرجا جب وہ نکلی حاجتی ہی اپنی حاجت کے لیے حاجت کا لفظ یہاں کنایا ہے ٹوائلٹ کے لیے یعنی اپنے آپ کو صاف کرنا پیشاب اور پاخانہ یہاں حاجت کہہ دیا گیا یہاں سے بھی آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام جب بات ضرورت کی پیش بھی کرتے تھے تو بہت کھل کے نہیں بات کرتے تھے یعنی اپنی حاجت کے لیے نکلے تو سمجھ آ گیا کہ کون سی حاجت ہے حاجتیں اور بھی بہت سی ہوتی ہیں لیکن یہاں خاص طور پہ ٹوائلٹ یوز کرنے کی حاجت پھر کیا ہوا اجیو میں آیا اجیو آیا انا میں و غلامن ایک اور لڑکا یہ کون سا تھا اس کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی اور مدینہ کا لڑکا تھا وہ بھی آپ کے ساتھ چل پڑا مانا ہمارے ساتھ ساتھ اداوت من مائن ایک برتن اداوا کہتے ہیں برتن کو من مائن پانی کا یعنی حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے نکلتے تو میں اور ایک دوسرا لڑکا آپ کے ساتھ پانی کا ایک برتن لے کر جاتے پھر آپ اسے استنجا کرتے حدیث ہے باپ کے استنجا کرنے میں تو یہ تو بات صاف سمجھ آ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے استنجا کرتے تھے ٹھیک ہے یہاں اس حدیث کے ساتھ آپ دیکھیے کہ ایک کوشچن ذہن میں آ سکتا ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں ساتھ جاتے تھے بلکہ یہ بات ابھی یہاں دیکھتے جائیں گے تو اور بھی حدیثوں میں ہم دیکھیں گے اگلی روایت میں بھی ہے پھر ابن عمر کا بھی ہے اور اسی طرح ابو قتادہ کی ایک روایت آ رہی ہے تو ذہن میں کوشچن آ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی کیوں جاتا تھا نا اور کیا کوئی کسی کے ساتھ جا سکتا ہے تو پہلی بات یہ کہ حضرت انس آپ کے خادم تھے اور دوسری بات یہ ہے کہ بزرگ کی خدمت کرنا یا بڑوں کی خدمت کرنا حتیٰ کہ اس قسم کی چیزوں میں بھی جہاں کے بالکل پرائیویٹ میٹرز ہوتے ہیں تو یہ دعائیں لینے کا ذریعہ بھی ہوتا ہے عاجزی بھی آتی اور تیسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں لے جاتے تھے ساتھ سکھانے کے لیے نبی کا ہر کال اور فعل اور عمل جو ہوتا ہے وہ امت کے لیے نشانی ہوتی ہے آگے ہم پڑھیں گے کہ کوئی صحابی بتا رہا ہے میں نے تین ڈھیلے پکڑے کوئی کہتا ہے یہ پکڑا تو اللہ کے نبی نے منع کیا تو یہ تعلیم کے لیے بھی ہوتا تھا کہ کرنا چاہیے اور یاد رکھیے کہ بڑوں کو خدمت کرنے میں کبھی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے ہمارے کلچر میں ایک عجیب سی رسم آ گئی یہ پچھلے کچھ 15-20-25 سال میں کہ نہیں نہیں ہم کسی سے خدمت نہیں کریں ہمیں کسی کا محتاج نہ کریں نہیں تم اپنی زندگی جیو کبھی شادی ہوتی ہے تو اکثر مرد تم بھی تم خوش رہو ہماری خیر ہے کبھی آپ یہ جملہ نہ بولیں وہ آپ کے اس جملے پہ عمل کریں گے نہ سمجھی میں تو بعد میں آپ کو غصہ آئے گا اب یہ ان کو ہوش ہی نہیں یہ تو پوچھتے ہی نہیں ہے اٹھتے ہی دیر سے ہیں ہم تو کھا چکے ہوتے ہیں پھر ہی آتے ہیں ان کی تو اپنی جینے ہیں اور حقیقت ہے کہ ایک ساتھ رہنے والے گھر ہوٹل تو نہیں ہوتے کہ جس کا جب دل چاہا اٹھا اور جب دل چاہا اس نے کھانا آرڈر کر دیا تو گھر گھر کا بنتا ہے جہاں بڑے اور چھوٹے مل کے رہتے ہیں سونے کے ٹائم جاگنے کے ٹائم کھانے پینے کے ٹائم وغیرہ اکٹھے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ بہت زیادہ ہارمنی ہو جاتی ہے تو پہلے تو ہم کہہ دیتے ہیں لیکن بعد میں وہ بچے بچیاں بہو بیٹیاں جب ویسی بن جاتی ہیں تو ہمیں پھر برا لگتا ہے پھر ہم کہتے ہیں دیکھو شروع میں تو ایسی تھی اب ایسی ہوگی وجہ یہ کہ ہم نے ان کو بہت خراب کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے خدمت لینے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے تھے یہ آگے بھی آئے گی بات لیکن یہاں بھی صرف اتنی بات پہ رہتے ہیں کہ پانی سے استنجا کیا جاتا ہے آگے ہم پڑھیں گے ڈھیلوں کا استعمال بھی جائز ہے نجاست دور ہو جاتی ہے لیکن بیسٹ تھنگ جو ہے وہ پانی ہے کیونکہ پانی جو ہے پاک کرنے والا پھر اسی طرح ایک اور روایت میں بھی اسی موضوع کو لیا گیا اور اگلا ٹاپک تھوڑا سا اس سے مختلف کیا ہے حمل الانزتی مل مائی فی الاستنجا حمل اٹھانا الانز برچی چھریاں مختلف کی ہوتی ہیں نا کوئی چھوٹی ہوتی ہیں کوئی بڑی ہوتی ہیں تو برچی عموماً وہ ہوتی ہے جس کے ساتھ کھودا جاتا ہے کوئی زمین کے اندر بعض دفعہ آپ دیکھیں کسی کی نوک لمبی ہوتی ہے کوئی راؤنڈ ایج والی ہوتی ہے اگر آپ پاکستان کے کسی گاؤں سے اگر آپ کا گزر ہو اتفاق ہو تو کبھی کدال کئی اور اسی طرح کی کچھ اور آری وغیرہ اس طرح کی چیزیں تو یہ انزا لے کے ساتھ جانا پانی میں استنجا کے لیے کیسے ہوگا اس کو ہم پڑھتے ہیں وفی روایت تھی اور اسی روایت میں یعنی پیچھے سے جو بات چل رہی تھی اسی جب بھی کوئی حدیث فی روایت تھی ہو تو مراجع کے انہی کی یعنی انس ہی کی ایک اور روایت میں کیا ہے من ما ان پانی کے ساتھ و انزتی اور برچھی یستنجی وہ استنجا کرتے تھے کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمائی پانی کے ساتھ بخاری کی روایت ہے اب آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ برچھی کیوں لے گئے پہلی بات دیکھیے کہ آج کے دور پہ قیاس مت کیجئے گا کہ اگر آپ ایسی کوئی چیز اٹھا کے جائیں تو کسی کو شک ہوگا کہ آپ تو ہتھیار لے کے جا رہے ہیں اور جہاز میں آپ برچھی ساتھ رکھ لیں کہ میں ٹوائلٹ میں جا رہا ہوں تو یہ بات نہیں ہے ہر چیز کی ایک حکم اور وجہ ہوتی ہے عرب لوگ کھلی جگہوں پہ جاتے تھے اور وہاں کی زمین پتھریلی تھی پہلی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ پتھریلی زمین پہ اگر وہ قضاء حاجت کرتے تو پھر پیشاب کی چھینٹوں کے واپس آنے کا خطرہ ہوتا تھا۔ تو وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جہاں بیٹھنے کا ارادہ ہوتا تھا وہاں زمین کو تھوڑا سا کھود لیتے تھے، ہلکا سا جب نرم کر لیتے تھے، ابزاربنگ ہو گئی، تو پھر وہاں چھینٹے نہیں آتے تھے۔ ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ دور نکلتے تھے، جب ظاہر ہے کہ لوگوں کی نظروں سے دور ہونے کے لیے جنگلوں میں چلے جاتے تھے یا تھوڑی سی آبادی سے دور، تو ڈر ہوتا تھا کہ راستے میں کوئی مضی جانور نہ آئے۔ بعض دفعہ سانپ پھر رہے ہوتے تھے، وہاں بعض دفعہ بچھو ہو سکتے ہیں، تو یہ ورچھیسلی بھی لی جا سکتی ہے کہ ایسے جانوروں سے واسطہ نہ پڑے، اور اسی طرح پھر کوئی جانور بھی آ سکتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ صحراؤں اور جنگلوں میں تو کچھ بھی کسی وقت ہو سکتا ہے، اور اسی طرح سے پھر ایک اور چیز ہے کہ کوئی اور انسان کا خطرہ، کوئی ڈاکو، کوئی چور، تو یہ قسم کا حفاظت کے لیے تھا۔ تو اللہ کے نبی اس کو لیتے تھے۔ ہمیں اس سے کیا پتہ چلا کہ اگر انسان ٹوائلٹ کے لیے جائے قضاء حاجت کے لیے تو ضرورت کی چیزیں ساتھ لے جا سکتا ہے، اور بعض دفعہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہوتی تھی انزہ وہ چوڑی سی ہوتی تھی، بالکل ذہن میں وہ کئی ٹائپ کی ایک چیز رکھ لینا، تو ضرورت پڑتی تو کبھی کبھی اس کو ایز اے سترا اپنی حفاظت اور اپنی آڑ کے لیے بھی استعمال کرتے تھے کہ دوسروں کی نظروں سے چھپ سکے۔ ٹھیک ہے، پھر اگلا باب کیا ہے؟ النہی عن الاستنجاء بالیمین۔ النہی منع، ممانعت، پروہیبیٹیشن۔ عن الاستنجاء، استنجا کرنے کی، بالیمین دائیں ہاتھ سے۔ اب یہ دیکھیے کتنا اہم ایشو ہے اس وقت کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں۔ عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، اذا جب شریبا پیے احدکم، کوئی ایک تم میں سے، فلا پس نہیں، یتنفس فی الینائی، سانس لے برتن میں، یعنی جب کوئی پانی پینے کی کوئی چیز پیے تو برتن میں سانس نہ لے۔ جیسے اگر یہ پانی رکھا ہے تو میں اس کو پینے کے دوران ساتھ ساتھ اس میں سانس لوں گی، تو وہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اور دوسرا حکم، و اذا ات الخلاء، جب کوئی بیت الخلاء کے لیے آئے، فلا یمسا، تو نہ چھوئے، ذکرہ، اپنی شرمگاہ کو، بھی یمین ہی، اپنے دائیں ہاتھ سے، فلا یتمسخ، اور نہ مسخ کرے، بھی یمین ہی، دائیں ہاتھ سے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ حضرت قتادہ، آپ ان کا بہت کم ذکر سنیں گے، یہ ان خوش قسمت صحابہ کرام میں سے کہ اللہ کے نبی نے ان کو کہا کہ جس نے کسی بہترین شخص سوار کو دیکھنا ہو وہ ابو قتادہ ہے۔ بڑا خوبصورت ان کا ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ کس طرح ایک موقع پہ یہ اپنی برچھی لے کر اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کے نکلے، اور کس طرح سے انہوں نے دفاع کیا تھا ایک موقع پہ۔ یعنی بہت ہی مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہر ایک کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی ایک خوبی دے دیتا ہے، پھر اس کی وجہ سے اس کا نام آ جاتا ہے۔ ان کا نام آپ کو علم میں نہیں دکھے گا، ان کا نام آپ کو بہت زیادہ جنگوں میں نہیں دکھے گا، لیکن کوئی ایک آدھ واقعہ ہی انسان کی شہرت کا سبب بنتا ہے۔ تو شاہ سوار بہت اچھے تھے، ایسے اچھل کے گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے اور ان کا نشانہ نہیں چوکتا تھا۔ اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کر جب تیر مارتے تھے تو دور سے دور جانور جو اس کو بھی یہ کر لیتے تھے۔ تو اللہ کے نبی لوگوں کی چھوٹی چھوٹی خوبیوں کو بھی اپریشیٹ کرتے تھے، تو آپ نے کہا کہ یہ بہترین شاہ سوار ہے۔ پھر دوسری بات ہے کہ جب کوئی پانی پیے تو سانس نہ لے۔ کیوں نہ لے؟ اللہ کے نبی نے سائنس نہیں پڑھی تھی، لیکن آج ہم نے تھوڑی سی پڑھ لی۔ جب ہم سانس باہر چھوڑتے ہیں تو ہمارے جسم سے کاربن ڈائی آکسائڈ نکلتی ہے، اسی طرح جسم کے اندر جو بھی کوئی جرمز ہیں یا جو بھی میٹابولزم کے ذریعے سے جسم میں ڈیٹیریشن ہوئی ہوتی ہے، اس کا کچھ نہ کچھ اثرات ہے، ریڈیشنز ہیں، ہمارے جسم سے کچھ ریز نکلتی ہیں، تو وہ پانی کے اندر آئیں گی۔ اور لیکوڈ کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ یہ ابزارب کر لیتا ہے، ڈیزالو کر لیتا ہے۔ اگر آپ پانی کا کوئی گیس چھوڑتے ہیں، آپ کوک اور سیون اپ اور یہ فیزی ڈرنکس میں دیکھتے ہیں کہ مکس ہو چکی ہوتی ہے نا، تو کوئی بھی چیز ہوگی تو وہ ڈالیں گے۔ اب وہی چیز جو آپ کے لنگز نے اتنی محنت کر کے نکالی، آپ نے پھر ڈالی، یہی بات ہو گئی نا، اس لیے آپ نے اس سے منع کر دیا، اور مایوب بھی لگتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بیت الخلاء میں آئے تو اس میں ایک اور بہت اچھی بات ہے کہ دائیں ہاتھ کو استعمال نہ کرے صفائی کے لیے، کیونکہ دائیں ہاتھ اللہ تعالیٰ نے برکت والا رکھا ہے، اس کو کھانے پینے کے لیے رکھا ہے، اس کو پڑھنے لکھنے کے لیے رکھا ہے، اور یہ قسم کے شرف کی علامت ہے۔ انسان جب اپنی ضروریات سے فارغ ہوتا ہے تو یہ بھی تو ایک ضرورت ہی ہے نا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ساتھ پھر بایاں ہاتھ بھی دیا۔ اور اب آپ دیکھیے کہ اگر آج کلچر یہ بن جائے کہ کھائیں بائیں ہاتھ میں، تو ہمیں نہیں پتا کہ شیطان اندر کھاتے پھر ایسے لوگوں سے جا کے شاید اپنی طہارت دائیں ہاتھ سے کرواتا ہوگا۔ اور یہ شیطان کا ایک اتنا بڑا ایشو ہے کہ ہمیشہ خلاف شریعت کام آسان کرواتا ہے۔ میں اکثر کبھی راہ چلتے کسی کو دیکھوں نان مسلمز میں خاص طور پہ، تو وہ بائیں ہاتھ سے ڈرنک پی رہے ہوتے ہیں نا۔ اکثر آپ دیکھیے کھائیں گے کوئی چیز تو سیدھے سے کھا لیں گے، پینے کا ڈرنک ہمیشہ ان کے بائیں ہاتھ میں ہوگا۔ میں سوچتی ہوں کہ ان کو تو گناہ بھی نہیں پتا، ان کو ثواب بھی نہیں پتا، رائٹ؟ ہمیں پتا نا کہ منع ہے یا نہیں منع، اچھا کام ہے کہ نہیں، ان کو تو نہیں پتا، پھر بھی شیطان نے ان کو ایسے بائی چانس غلطی سے دانت میں نہیں پکڑوایا۔ شیطان کو پتا ہے نا، اس لیے وہ بائیں ہاتھ سے پکڑواتا ہے۔
تو یہ ناپسندیدہ ہے. پھر آپ دیکھیں کہ خدا نہ خواستہ اگر ناخنوں میں گندگی رہ چکی ہو, صفائی نہیں. اب یہ ہمارے تو آج والے وہ نہیں ہے نا کہ جی آپ کے ہینڈ واش بھی ہیں, پھر اینٹی بایوٹکس بھی ہیں, اور پھر آپ وہ کیا کہتے ہیں بیکٹیریل بھی ہیں, اور بعد میں آپ سیپٹک سے بھی بچنے کے کیا کچھ لوشنز لوگ یوز کرتے ہیں. اس دور میں تو پانی بھی نہیں ہوتا تھا. اب لیفٹ ہینڈ سے اگر کسی نے طہارت کی, ہو سکتا ہے جس ہاتھ کے ساتھ کچھ گندگی رہ گئی, بعد میں اسی سے کھانے لگ گیا, اس سے جسم میں پھر جرمز جاتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین طہارت کا دین ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے بچے, چھوٹے بچوں کو عموماً عادت ہوتی ہے اپنے پرائیویٹ پارٹ کو پکڑنے کی. بہت چھوٹے بچوں کو جب مائیں فارغ کرواتی ہیں, پوٹی ٹرین کرواتی ہیں, اس چیز کا خیال رکھیں, قطعاً ان کو اس چیز کی اجازت نہ دیں, کیونکہ اس سے پھر اور بہت ساری کباختیں بھی آتی ہیں. اور اگر ضرورتاً استعمال کرنا پڑے تو لیفٹ ہینڈ, ماں اپنا بایاں ہاتھ چوز کرے گی تو بچہ بھی پھر انشاءاللہ بایاں ہی کرے گا, لیفٹ ہینڈ کرے گا. پھر اگلا باب دیکھیے, علی
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انشاءاللہ یہی پہ رکیں گے, ٹھیک ہے, نیکسٹ باب انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں کریں گے. الحمدللہ ہمیں وضو کے حوالے بہت پیاری.
اللہ اکبر اللہ اکبر.
وضو کس وقت لائک سبب
اللہ اکبر اللہ اکبر
وہ تو ظاہر ہے کہ سچی ہوگی, اس میں تو ہم شک کا یا کسی باطل کا گمان بھی نہیں کر سکتے, لیکن سبحان اللہ کس قدر لائک ہمارے ایمان کو بڑھانے والی یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ شیطان کس کس طرح سے ہمارے اوپر اٹیک کرتا ہے. کتنا بچے بھی اسی چیز سے بے چین رہتے ہیں, پریشان رہتے ہیں کہ نماز شروع کرے تو یا وضو کرنے جاتے ہیں تو ان کو آلویز وضو کی وجہ سے شک رہتا ہے. تو یہ اب آپ خود بھی اس چیز پر مطمئن ہو جائیں, بچوں کو بھی اس چیز کا اطمینان دلائیں کہ یہ شیطان ہوتا ہے جو شک میں ڈالتا ہے. تمہیں شک میں پڑنے کی, وہم کرنے کی ضرورت نہیں. ایکچولی وہم ہوتا ہے نا کسی چیز کا, تو وہ اندر سکون یا اطمینان آنے نہیں دیتا, رائٹ. تو یہ سارے جو وہ وسوسے ہوتے ہیں نا, وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. تو ان وسوسوں سے نجات پانی ہے, ان تمام شکوک و شبہات سے ہم نے انشاءاللہ نجات حاصل کرنی ہے, ٹھیک ہے. پھر جو تخفیف فی الوضو اور اسباغ الوضو والی بات تھی, اس میں ہم نے جو چار پانچ اور چھ باب میں, اس میں الحمدللہ جو ہم نے کتاب الطہارہ پڑھی اس میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ وضو کے جو اعضاء دھوئے جاتے ہیں تو وہ ایک دفعہ بھی دھو سکتے ہیں, دو دفعہ بھی اور تین دفعہ بھی, ٹھیک ہے. تو اس میں الحمدللہ ہم نے اس چیز کو دیکھا, ٹھیک ہے. کوئی اور چیز تو نہیں تھی اس میں, اگر میں کوئی کچھ ان تین باب میں مس کر رہی ہوں تو بتائیے گا. If anything missing, یہی چیز ہم نے دیکھی نا اس سب میں, right? Okay. Then seven number باب میں دیکھیں, ما یقول عند القلاء, کہ بیت الخلاء جانے کی دعا الحمدللہ ہم سب کو آتی ہے. بیت الخلاء سے واپس آتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں, الحمدللہ ہمیں ان دعاؤں کا پتہ بھی ہے, ہم نے الحمدللہ یاد بھی کی اور اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں. الحمدللہ خود بھی اہتمام کرتے ہیں, بچوں کو بچپن سے یہ چیزیں سکھائیے. آپ دیکھیں بڑے ہو کے پھر وہ لٹرلی آپ نہیں بھی کہیں گے تو وہ ایک عادت ہو جاتی ہے کہ اس عادت کے تحت وہ انٹر ہوتے ہی نہیں جب تک دعا نہیں پڑھ لیں, ٹھیک ہے. اور جیسے ہی باہر نکلتے ہیں تو ان کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ, اپنی عادت بھی شروع سے پکی کیجئے اور بچوں کو بھی شروع سے یہ سب چیزیں سکھائیے, ٹھیک ہے. اچھا, اور جو باب ایٹ ہم نے پڑھا, بیت الخلاء کے پاس پانی رکھنا, رائٹ. حضرت عبداللہ ابن عباس کو دعا ملی تھی اس پہ, ریممبر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور معلم میں یہ دعا پڑھی تھی کہ شاگردوں کو آپ دعا دیتے تھے, رائٹ. اور وہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انشاءاللہ ہم وہ حدیث پڑھیں گے کہ کس سبب کی وجہ سے یہ دعا ملی تھی. تو الحمدللہ آج ہم نے وہ چیز پڑھی کہ کیا خدمت کی تھی انہوں نے کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملی, نہیں الحمدللہ تو خدمت کرنا چاہیے، والدین کی خدمت، بزرگوں کی خدمت، استادوں کی خدمت، ٹھیک ہے؟ دعائیں، اور وہی بات جیسے استاذہ کہتی ہے نا کہ دعائیں تو دل سے نکلتی ہیں، ان کو کہنا نہیں پڑتا کہ ہمارے لیے دعا کیجیے، ٹھیک ہے؟ پھر ہم نے کچھ آداب دیکھے، ٹھیک ہے، مینرز سیکھے کہ قضائے حاجت کے وقت کس طرح سے بیٹھنا، یا یہ ایشو کہ یہاں پہ کوئی چیز لائک اس طرح بیٹھا جا سکتا یا نہیں، وہ اب کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا کہ اوپن ہمارے سامنے تو چیز نہیں ہوتی، رائٹ؟ ہم کیونکہ واش روم کی چار دیواری کے اندر، چھت کے اندر ہوتے ہیں، تو یہ اب وہاں پہ ہم اس کو زبردستی اپنے اوپر اس کو سوار نہیں کریں گے کہ یہ قبلہ رخ تو نہیں ہو رہا یا قبلہ پشت کے پیچھے تو نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے؟ اوکے الحمدللہ. پھر اور کیا چیز تھی؟ اور ہم نے دیکھا کہ پانی سے پانی کا استعمال، ٹھیک ہے، کہ پانی یوز کرنا چاہیے. آپ سرسم بھی غذائے حاجت کے لیے نکلتے تو آپ کے ساتھ دو غلام ہوتے یا دو لڑکے ہوتے جو آپ کی خدمت کے لیے پانی اٹھا کے لے جاتے تھے، یا آپ کا جو بھی لائک کوئی بھی حاجت ہوتی تھی تو حاضر خدمت ہوتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سرسم کو کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے اور ہم وہاں پہ موجود نہ ہوں، ٹھیک ہے؟ سو الحمدللہ. اور جو لاسٹ حدیث ہم نے پڑھی بہت ہی خوبصورت، کہ کوئی پانی پیئے تو اس برتن میں سانس نہ لے، جب بیت الخلاء آئے تو دائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو نہ چھوئے، اور تیسری چیز کہ دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرے، ٹھیک ہے؟ اور ساری حکمتیں ہم نے ابھی سنی کہ اس کے پیچھے کیا کیا حکمت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختصر اور جامع بات کرتے تھے، اب اس کی حکمتیں ہم ڈھونڈتے رہے، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. تو یہ تھی ہمارے آج کا سیشن. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اگر ہم حدیث ریڈنگ بھی کر لیں انشاءاللہ، الحمدللہ وی ہیو سکس مور منٹس، تو اگر آپ ایک ایک حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ وی ہیو انف ٹائم، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. آئی تھنک ہم نے کتاب الوضو کی فرسٹ ٹو حدیث سلیکٹ کی تھی، یس، ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیے ریڈی ہیں آپ لوگ حدیث ریڈ کرنے کے لیے؟ اور ویس آئی کیو میں بھی ٹرائی کیجئے، ٹھیک ہے؟ فاطمہ تھوڑا سا ہم سب کو نو ہاؤ دیجئے کہ ہم کس طرح سے ویز آئی کیو میں بھی مائک لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی وہاں پہ ریڈی ہے یا اگر ہم وہاں سے مائک لینا چاہیں تو کس طرح سے لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے فاطمہ آپ لیجئے اور بتائیے گا آپ کون سی حدیث پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ مائک فور یو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب نمبر 2، فضل الوضوء. وعنہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان امتی یدعون یوم القیامۃ غرا محجلین من آثار الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فليفعل. جزاك الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باب نمبر 1، لا تقبل صلاة بغير طهور. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضر موت ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساهم او درات رواح البخاری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
فرسٹ حدیث وضو کا بیان میں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضر موت ما الحدث يا ابا ہریرہ؟ قال فساء او ادرات. رواه البخاری. جزاک اللہ خیر.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. ما شاء الله بارك الله فيكن. الحمد لله اللهم زد فزد. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور اضافہ فرمائے، اور قرآن اور حدیث کے کا فہم عطا فرمائے، اور آپ سب اس علم میں بہت آگے تک جائیں. بارک اللہ فیکن. انشاءاللہ یہاں پہ ہم رکیں گے. اب اگلے جو ہم ریڈنگ کے لیے جو احادیث سلیکٹ کریں گے، اس میں دیکھیے کہ ایک تو بیت الخلاء جانے کی دعا، ٹھیک ہے، 116، ٹھیک ہے، اور 117. اوکے، اینڈ 123، ٹھیک ہے، 123، ٹھیک ہے، تینوں کو مارک کیجیے، 116، 117 اور 123. باب پڑھ دیتی ہوں جن کے پاس ڈفرینٹ ہے. ما یقول عند الخلا، یہ فرسٹ والی حدیث ہے. سیکنڈ، وضع الماء عند الخلا، بیت الخلا کے پاس پانی رکھنا. اور تیسری حدیث جو ہم نے آج کے سیشن کی لاسٹ حدیث پڑھی، النہی عن الاستنجا، دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے کی ممانعت. ٹھیک ہے، چلیے. جی جی، اب پتہ چل گیا سسٹر QI 016، قدسیہ، سسٹر قدسیہ، الحمدللہ. ٹھیک ہے، چلیے. بارک اللہ فیکن. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں آپ سب سے پھر دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. بہت ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے، آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور آپ سب کے اس علم کو حاصل کرنے کے شوق کو اور بڑھا دے، آپ کے فہم میں اضافہ فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین اللہم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.